مبشرہ جبار، آسیہ سرفراز، طاہرہ بابر، لبنہ فہیم، رضیہ جمال، نشت مرزا، عظمہ پروین، ارم احمد، ارم عثمان، رضیہ سلطانہ، فائزہ طارق، حاجرہ آصف، ایوہ زمل، افریقہ احمد، زینب عمر، عائشہ ایوب، صفا بتول، امیرہ انجم، صبوہی اسلم، فردوس اثر، آصفیہ نسرین، ربیہ انور، صالحہ بیگم، عرفانہ منظور، بسرہ تبسم، جی شفیہ اشتیاق، مصباح احمد، خالدہ مرزا، رانا محمد، سلمہ حافظ، وحیدہ گگرو، فرحانہ یاسمین، رحیمہ چودھری، تنویر سلطانہ، امرین موسانی، شمیم موسانی، نگہت محمد رفیق، صدف جلال، حسنہ فاقیہ، رضیہ تنویر، اقرا اجمل، شازیہ رانا، صنوبر مسعود، ادرا نسرین، مجیبہ طاہرہ، لبنہ واسی، سائمہ سعید، انیرہ صادق، افشا شیخ، سیدہ بھٹی، آمنہ عرشیہ، خدیجہ اجمل، سمرین ملک، عالیہ شہزادی، کلثوم احرار، مبینہ احمد، سمیہ، اسما کوثر، صبیحہ فرحات، سمینہ شیرین، بشرا اعظم، مصباح تسیم، ملک النساء رحمان، جویریہ غزنفر، صدرہ الدین، نگہت ممتاز، سیدہ علی، نسیم احمد، غزالہ شاہد، نرگس ناہید، آفتاب روبینہ، ناظمہ عبد الکریم، نورین فیصل، فریدہ محی الدین، نوشین سلطانہ، شمع قاضی، شبینہ خالد، افشا ترنم، آمنہ رضوی، سائمہ فاروق، فضا رفیق، خدیجہ احمد، صفیہ، رفعت صدیقی، زیبا عرفان، سمینہ نوید، عذرا نسرین، انم خلیل، انیلا اختر، فائقہ احمد، زیب عزیز، عطیہ شبیر، بشرا احمد، فوزی اقبال، عذرا حسین، بشرا احمد، سائمہ خاور، پائندہ بخت، فرحہ مہوین، ربیہ مقصود، سعدیہ اسلم، ربیہ اختر، سورہ یاسر، ارشد مریم، نادیہ نعیم، فرزانہ غازی، عذرا گل، صالحہ بیگم، عذرا نسرین، جی عذرا نسرین، زرینہ جمال، آفرین فاطمہ سید، شہنیلہ عمرانی، عثمہ خان، ایمان سیدہ، ارم، امینہ آصف، فرح حبیب، ہما راشد، سوہا جے، شمیم شہناز، نسیم احمد، سبانہ مرزا، فاطمہ کنیز، حمیدہ خانم، روبینہ محمود، محمد ایاز، نجمہ مان، یاسمین اقبال، فرحانہ وسیم، شازیہ سلیم، ماہرخ حضور، سیما خالد، عذرا جعفری، تہمینہ جلیل، شفا چودھری، سمیہ صدیقی، ثنا عرفان، سومی خان، روبی جمیل، اے یاسمین صدیقی، صدرہ رمیز، مہنال اسلام، رضیہ چودھری، کرن چودھری، منیبہ خنی، صغرا یاسر، طلعت شفیع، مسعودہ فاطمہ حسین، مدیحہ باجد، سائمہ فاروق، شہناز محمد، صبا محمدی، پروین نظام، یاسمین شمیم، سمرہ منظور، صبا باسط، فریدہ احمد، سمیہ خان، افشین وحید، ارشیہ بیگم، رویہ جاوید، فرزانہ شیخ، عائشہ قریشی، نسرین اختر، نورین شمس، ربینہ محمود، آفرین بیگم، فائزہ ایاز، تہمینہ زبیر، فرح طاہر، منزہ حنیف، ام آمنہ، بٹ محسن، تنجینہ بیگم، ابیر یعقوب، عائشہ افغان، نجمہ خان، عظمہ طاہر، تانیہ خان، کبرا خانم، زوبی سید، نازش نصرت، طوبہ اکبر، مریم بیوی، روما ندیم، زرین رزاق، حنیفہ پارکر، مقصود شاہین، طاہرہ تاج، شمائلہ اقبال، مریم افضل، آدرش احمد، شاہینہ مسعود، فائزہ ایاز، نزد عبدالغنی، مہام احمد، عزرا خان، ماریہ دار، زاہدہ احمد، ربیہ کلثوم، بینش فاطمہ، شبانہ نعیم، مائدہ نسیم، محمدی بیگم، شاہینہ مسعود، بدر شاہد، ایف سیدی، کلثوم جگارتا، عزرا شاہین، کرن اجاز، نگہت طلت، عامر حمزہ، ماریہ خان، عامر حمزہ، صبا باسط، سہر پٹیل، بدر شاہد، سائمہ دانش، فردوس ارشد، شہبان امیر، اندلی فیض، بشرا صدیقی، تہمینہ مکری، شعا خان، جمال احمد، فضا سید، ہنا پروین، روحانی اختر، مریم ہاشمی، سعدیہ درانی، فرزانہ امرین، سعدیہ بھنداری، ساجدہ رحمان، نسرین زاہد، صبا شجا، شیخ جنت اور سنبل نشا، فرزانہ روزی، نادیہ ثاقب، فریدہ دکیل، عائشہ جبار، زاہدہ عارف، رخسانہ احمد، محمد عمران خان، روبینہ ناصر، روبینہ شہباز، شہلا بازد، فضا فرحان، شاہدہ میر، ام عمار، ارم امرین، فسیمہ خان، جی فائزہ احمد، اقصہ جمین، شیرین صدیقی، فرزانہ چودھری، نصرت کریم، رضوانہ قمر، سونیا ناز، زیب النساء، ماریا خان، اقصہ احمد، فرزانہ وسیم، نبت سلطانہ علی اور ممتاز ملک، شہزانہ میمن، سبحان اللہ، کسی کی اٹینڈنس مس ہوئی ہے یا پھر کوئی گروپس آپ کے دے رہے ہیں جو تو آپ لوگ یہاں مارک کر دیجیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. تو اب انشاءاللہ اپنا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کل کی آیات کے بارے میں کہ ہم نے کیا پڑھا اور ہم نے اپنے لیے کیا نیتیں کری ہیں اور کیسے ہم ان کو اپنے عمل میں لے کر آ سکتے ہیں. سو الحمدللہ ہم نے کل اسٹارٹ کیا تھا سورۃ الشورا کے ساتھ اور آیت نمبر 30 سے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کل جو ہم نے پارہ کیا ہے 25 پارہ, تو اس میں اسپیشلی کیا مین ٹاپک نظر آتا ہے؟ کل کے پارے کا جو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ جی یہ بتائیں کہ کل کے پارے میں ہمیں क्या बेसिकली समझाया जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें कुरान और जी कुरान हमारी जो शरीयत दी गई है उसके बारे में बताया गया ना कि क्या चीजें, यानी कि बिल्कुल कि एग्जैक्टली हमें उसके मुताबिक काम करना है। दूसरी बात ये कि वो काम के जो मुसलमानों से एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड हैं उस सब की याद दहानी भी है ना, ताकि हम वो पर्सनालिटी बन जाएं कि जिसके जरिए फिर वाकई इस्लाम आगे फैल सकता हो। जी ठीक, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आयत नंबर 30 में ही सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आती है उसकी क्या वजह होती है। हमारे ऊपर कोई मुश्किल या कोई तंगी का वक्त आता है तो उसकी वजह क्या होती है? ऑन सिंस, हमारे अपनी ही कमाई है, हमारे अपने गुनाहों की वजह से आता है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में भी अगर कोई हमारा बनाया हुआ प्लान पूरा नहीं होता और हमारी रिक्वायरमेंट जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो उस वक्त भी सोचना चाहिए कि हमारा अपना कोई गुनाह है जिसकी वजह से ये मेरा मसला थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया। दिन भर में हमारे कितने काम ऐसे होते हैं ना कि हम कैसे चाह रहे होते हैं मगर वो वैसे नहीं होते जैसा हमने चाहा होता है। तो अगर हम इतनी दफा डेली लाइफ में ऐसे ऐसे मुहासपा करते चले जाएं तो फिर कितना ज्यादा फायदा हो सकता है हम सबको, कि हम अपनी जात को बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं ना अपने अमल की वजह से। तो अपने अमाल की तरफ हमने ध्यान रखना है इंशाल्लाह। और जैसे कि हम सबको पता है कि रमजान में बर्बाद है जो रमजान गुजार कर भी क्या ना करवा सका। जी ये बताएं कि रमजान के महीने में जिस शख्स ने रमजान को पाया और फिर वो क्या ना करवा सका तो वो बर्बाद है, मगफिरत नहीं करवा सका, बख्शिश नहीं करवा सका अपनी। तो ये हमारे लिए हाई टाइम कि अपने अगले पिछले गुनाहों को जो पिछले हमारे हो चुके उन सबको माफ करवाएं हम अल्लाह ताला के साथ। बिल्कुल, गुनाह की बख्शिश, कंटिन्यूस इस्तगफार, कोई भी हम मौका ना जाने दें जो हमें सुबह शाम की दुआओं में बताया जाता है या हमारी नमाजों में मुख्तलिफ अजकार हैं, तो हम सब हर हर टाइम पर कोशिश करें कि इस्तगफार को जरूर एड अप कर लें। दुआ फॉर फॉरगिवनेस, बिल्कुल, यानी कि कोई खास टाइम ना मेक श्योर करें कि अच्छा नहीं तहज्जुद में मांगूंगी या नमाज की दुआओं के बाद, बल्कि हम कोशिश करें कि अपनी डेली दुआ जो रूटीन है, जो सजदे की दुआएं हैं, रुकू की दुआएं हैं, कहीं भी हम उनको इन्वॉल्व करें, इंक्लूड कर लें। बिल्कुल ठीक, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। जी आयत नंबर 40 में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जी आयत नंबर 40 एंड 41, क्या इस्लाम में बदला जायज है? ये बताएं, क्या बदला ले लेना चाहिए है, इसकी इजाजत है? यस, जायज है, इजाजत है बदला लेने की, लेकिन इनकरेज क्या किया जाता है? जी फिर इनकरेज क्या किया जाता है? मगर माफी ज्यादा बेहतर है, हद में रहकर बदला लिया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन माफी ज्यादा बेहतर है, बिकॉज हमें नहीं पता कि कब लिमिट अप हो गई। तो लिहाजा बजाय इसके कि हम खुद अपने आप को रिस्क में डाल दें, बेहतर कि हम माफ कर दें। माफ करना आसान लगता है मुश्किल? आप लोग बताएं, आप लोगों को माफ करना आसान लगता है मुश्किल? जैसे दिन भर में हो सकता है कि लोग हमें हर्ट करते हैं अपनी बातों से या अपने किसी काम से या और भी कोई भी बात होती, तो आसान लगता है, आसान लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज जो शख्स माफ नहीं कर सकता वो अपने दिल में बहुत बड़ा बोझ लेके चलता रहता है, फिर उस दिल के अंदर हम ये नहीं समझ सकते कि ईमान और कुरान और इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं आएगी, बिकॉज ऑलरेडी इतना कुछ है उसके अंदर। मुश्किल लगता है ना, मुश्किल लेकिन दे तो दिल का सुकून है। बिल्कुल मुश्किल लगता है लेकिन देंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट रिलेटेड लाइक दिस कि जैसे अपनी जरूरत की चीजें छोड़ना मुश्किल लगती हैं, और जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम से वो चीज छुड़वाई गई जिनकी जरूरत की थी, लेकिन फिर उनको आसानियां भी मिल गई, अल्लाह ताला की तरफ से रुतबा और दर्जा भी मिल गया इताअत का, तो हम भी इंशाल्लाह ये करेंगे तो हमें भी बहुत कुछ मिलेगा, अल्लाह ताला की नजर में हम अच्छे होंगे। हाँ है तो मुश्किल लेकिन अजर के लिहाज से फिर हम कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ लफ्जों में नहीं रखना बल्कि ये कि हम वाकई सबको माफ करने वाले। मोमिन कैसा होता है? हदीस से पता चलता है कि बड़ा इजी गोइंग होता है, खामा खाम में लोगों के ऊपर तंज और कोई ऐसे बहाने नहीं तलाश करते, हर छोटी बात पे नाराज होके नहीं बैठ जाते, बल्कि इजी गोइंग होते हैं, लोगों को इतनी इजाजत देते हैं, दे गिव रूम टू अदर्स, दिल साफ रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद हम आगे देखें तो आयत नंबर 50 में हम आ जाते हैं। जी यहाँ पर अल्लाह ताला बताते हैं आयत नंबर 49 एंड 50 कि अल्लाह ताला औलाद अता करते हैं किसी को बेटे, किसी को बेटियां, किसी को दोनों और किसी को कुछ भी नहीं। तो इस आयत से हमें क्या समझ में आता है, अपने अमल की क्या बात लेंगे हम? जी ये बताएं कि इस आयत से हम सब अपने अमल के लिए क्या बात लेते हैं। ये आजमाइश है बिल्कुल, यानी अगर किसी को कोई औलाद नहीं मिलती और दूसरों को मिल रही है, डजंट मीन कि हमें कोई बस डिग्रेड कर दिया गया है, बस मुझे नेमत नहीं मिल रही है और मेरे साथ नाइंसाफी है, बल्कि ये डिफरेंट पेपर के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल, तकदीर पर राजी रहना चाहिए, अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए, और किसी को अगर औलाद नहीं मिलती तो सारी अपनी अटेंशन और पूरा अपना एफर्ट उस पे ना लगा दें कि अच्छा मुझे कैसे मिल सकती है और बस मुझे चाहिए, बल्कि हम अपने तरफ से थोड़े बहुत इसबाब इस्तेमाल करें, लेकिन फिर उसके बाद अपने मेन मोटिव पर ध्यान रखें, और वो जन्नत है, अल्लाह जिसको चाहे देते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात, यानी कि दूसरे इसबाब पर भी टोटल भरोसा ना करें बल्कि अल्लाह की ज़ात है, मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करें। बिल्कुल, अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं, बस हम एक्सेप्ट करें, और हम बंदगी सीख रहे हैं। अब अपने मामलात में देख रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम ना हो और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इतनी, जस्ट स्टिल मुझे अपने आप को सबमिट करने की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर व आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
تبت إليك إني تبت إليك وإني من المسلمين
وإني من المسلمين
وإني من المسلمين
وإني من المسلمين
اب میں ایک دفعہ اس کا میننگ پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ایک ساتھ اس کو خشوع کے ساتھ مانگیں گے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کہ مجھے سکھ دے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں کتنی خوبصورت چلیں اب جو ہے اس کو ساتھ پڑھتے ہیں خوشی کے ساتھ اور جب رب کہیں گے نا تو ہم نیند کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واخلفني في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين رب اوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ختم کریں چلے ان شاء اللہ آپ لوگ ایک دفعہ ہم شریف خود سے پڑھیں اور پھر ان شاء اللہ جی آپ کو لیں گے اب ہم جلدی سے اپنی کر لیتے ہیں اٹینڈنس سائمہ رحمان فرزانہ احمد سبینہ جاوید عطرت انصاری رضوانہ احمد فرح شیر عرفانہ بیگم نوشین افسل رضیہ غفار خالدہ احمد غزالہ رحمان ٹھیک ہے ہم سیکھے گا اور اٹینڈنس لگوا لینا چاہیے طاہرہ افضل سسٹر شاہینہ سمیرہ احمد شازیہ عباسی جزاک اللہ خیر
بسم الله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں آج کے سبق کے لیے؟ چلیے، آن لائن پہ بھی سب ساتھی خیریت سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوشی کو نصیب کرے اور ہم اس کا بہترین حق ادا کر کے شروع کریں گے. آج ترتیب کچھ اسی طرح سے ہوگی کہ شروع میں ہم 26ویں پارے کا انٹرو تھوڑا سا لے کر سورۃ محمد جو کر چکے اس کا خلاصہ کر کے پھر انشاءاللہ سورۃ فتح سے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 26ویں پارے کا آغاز کریں گے. 26ویں پارہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 1 سے شروع ہو کر سورۃ زاریات کی آیت نمبر 30 پر پورا ہوتا ہے. پورے پارے میں ہفتے اعمال، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اب جو ہی قرآن پاک آگے بڑھ رہا ہے کچھ نہ کچھ عمل ہاتھ میں نظر آنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں خاص طور پہ سورۃ محمد میں اعمال کے ضائع ہونے سے بچائے گا کہ کن کن چیزوں سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور ہم نے اس خوف کے ساتھ اس پارے کو پڑھنا ہے اور چپکے چپکے پورے پارے کے دوران ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما اور ان کو ضائع نہ کرنا اور کل قیامت کے دن میرے منہ پہ نہ مارنا. پھر اس صورت میں جو بندگی سے متعلق آیات ہیں ان کو نوٹ کیجئے گا. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21، جس کا مطلب کیا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پکڑ میں نہیں لاتا. سورۃ قاف آیت نمبر 8، تب سیرت ذکر لکل عبد منیب، اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہمارے لیے عمل کی بات اس میں یہی ہے کہ قرآن پاک پر نہ صرف کے غور و فکر کرنا ہے بلکہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر ایک بنیادی جگہ دینی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، بلکہ یہ اگلے پارے میں، بس اس پارے میں یہی دو تین آیات ہیں. چلیے اب چلتے ہیں پارے کے اوپر. الحمدللہ آپ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ شروع کا حصہ کر چکے. سورۃ محمد ہم نے کی، اس کو تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں تو اس پورے پارے کا تھیم ہی نہیں، ایک ایمان والے کی زندگی کا خلاصہ بھی دکھتی ہے. کس طرح وہ محنت کر کے، کوشش کر کے چھوٹی موٹی نیکیاں قبول کر نیکیاں حاصل کرتا ہے، اور بالکل اس تاجر کی طرح جو بڑی محنت سے ایک ایک پینی جمع کر کے کسی مقام پہ پہنچے تو پھر اس کو خوف کیا ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے یا میرے بعد میں آنے والے کہیں اس دولت کو بے قدری سے نہ گزار دیں. تو جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے، جو اس پوری صورت کو پڑھانے کے بعد مجھے سمجھ آئی، وہ چند لفظوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو بار بار اللہ اعمالہ ہوں میں نا، یہ کون سے عمل ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں؟ تو یہ روایتی دینداری کے کام ہیں. جب انسان دین کے نام پر بس چند روایتی کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کاموں کو ضائع کر دیتا ہے. تو اپنے لیے عمل کی بات لکھیے، کسی بھی کام کو کرتے وقت روایات کو نہیں احادیث کو دیکھنا ہے. پھر اب دیکھیے کہ اس صورت میں ہم نے ما نزل علی محمد کا تذکرہ پڑھا کہ وہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ ما نزل فی القرآن، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں حدیث کی حجت سمجھ آتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو نہ مانو پھر وہ ایسی آیات کو کیسے ماننے سے انکار کریں گے، اور اللہ کے نبی کی حدیث کہ بے شک میں دیا گیا ہوں قرآن اور اس کی جیسی چیز یعنی سنت. حضرت حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس سنت لے کر آتے جیسے قرآن لے کر آتے تھے، اور آپ کو سنت سکھاتے جیسے کہ قرآن سکھاتے تھے. تو ہمارے لیے سورت کو پڑھنے کے بعد عمل کی بات کیا ہے؟ کہ ہم خوشی سے سنتوں کو اپنائیں. دیکھیں جو بات مجھے سمجھ آئی ہے نا، تھوڑا سا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے بعد، کہ اصل دینداری یہ ہے کہ انسان خوشی سے سنتوں کو مان لے. اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگنے کو ہی دینداری کہیں گے. یہ جو روایتی دینداری ہوتی ہے نا، وہ اصل میں اس سے مختلف چیز ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز میں یہ بتاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس صورت میں ہم نے جنگوں کی بات پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت تو نہیں ہے، میں خود بھی ان کافروں کو مروا سکتا ہوں، لیکن اہل ایمان کو اس لیے بلواتا ہوں میدان میں تاکہ ان کی اصل دین داری کھل جائے، ورنہ اللہ اکیلا بھی کر سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور باقی خوف آتا ہے سوچنے کے بعد، اور وہ کیا ہے کہ جب کبھی عمل کا موقع آتا ہے تو اس وقت ہماری اصل دین داری کھلتی ہے. عام طور پہ کرسی میز سجا کر بات کرنا تو بہت ہی آسان لگ جاتا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ صورت میں ہم نے جنگ کے آداب سیکھے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین روایتی دینداری سکھانے کے ساتھ ساتھ جنگ کے آداب بھی سکھاتا ہے. عموماً آپ دیکھ کیا کہتے ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، پینے کے آداب، رائٹ؟ لیکن اس صورت میں ہمیں جنگ کے آداب سکھائے گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی بات ہے. کل ایک ساتھی کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا کہ سورت محمد پڑھنے کے بعد جو میرے دل میں اور چیزیں آئیں، اس کے ساتھ ایک مجھے بہت فائدہ ہوا کہ میں پورا وقت چینلز گھما گھما کر دنیا میں جن مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے حال دیکھتی تھی، اور میری راتیں اسی بے چینی میں گزر جاتی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیسا کیوں ہوتا ہے. لیکن آج آپ کی زبان سے یہ جملہ سن کر کہ کیا ہوا، جو اللہ کے راستے میں گئے ہیں ان کا نقصان کیا ہوا، وہ تو فائدے میں ہی ہیں. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ شہید کو کوئی کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، تو کہنے لگی کہ آج مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل مطمئن ہو گیا کہ کوئی بات نہیں اگر وہ جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے نقصان کا نہیں فائدے کا سودا کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جنت کے اپنے گھر کو پہچاننے کی بات ہوئی، تو حقیقت یہ ہے اصل دینداری کیا. آپ دیکھیے پوری صورت اصل دینداری اور نقلی دینداری کے گرد گھومتی ہے، اور اصل دینداری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے دنیا کے گھروں کی نسبت جنت کے گھر کو زیادہ پہچانتے ہیں. یہاں چھوٹا سا ایک سوال خود سے کرے، میرا جنت کا گھر کیسا ہے؟ کیا میں نے اس کے خواب دیکھے، اور کیا میں نے اس کی کوئی تیاریاں کی؟ پھر آپ دیکھیں کہ صورت میں ہم نے ایک بہت ہی بڑی وارننگ پڑھی تھی کہ یہ منافق کون ہوتے ہیں، کہ کری حمان ضول اللہ، جو اللہ نے ان پہ نازل کیا ان کو برا لگتا ہے. یعنی نفاق کیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جھوٹی دینداری کیا ہوتی ہے، کہ انسان کو اللہ کا حکم تو اچھا نہیں لگتا لیکن وقت اور معاشرے کے رخ میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ اس کو اچھے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں جو حکم دیا ہے، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے کہے کہ اللہ میں تیرے ہر حکم پہ راضی ہوں. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ زانی کی سزا، کوڑوں کی سزا، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا، ہم اس کو برا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ وہ گناہ جس کی دنیا میں اتنی بڑی سزا ہے، آخرت میں پھر اس کی سزا کیا ہوگی. اور یاد رکھیے کہ آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں سزائیں دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم نے جو جنت کی نہروں کی بات کی، تو میں نے پیچھے تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیا تھا، تو روایت نوٹ کر لیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ جنت میں ان چاروں کے سمندر ہیں، اور ان سمندروں میں سے پھر نہریں نکلتی ہیں. اب اللہ جانے کیسا ہوگا وہ سمندر کہ جس میں دودھ بہ رہا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سورت میں آیت 19 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب کی بات ہوئی. اس پہ کچھ لوگوں کے کوئسچن آتے ہیں ذہنوں میں کہ کیا اللہ کے نبی کے گناہ تھے کوئی، کیا اللہ کے نبی مکمل تھے، کیا آپ سن فلالیس تھے یا سن لیس تھے. تو سمجھ لیجئے کہ ہر کلاس میں دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بہترین ایکسٹرا ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹس، نہ چاہتے ہوئے بھی استاد کی ان پہ نظریں لگ جاتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کبھی غلطی نہ کریں، اور ان سے امید بھی نہیں رکھی جاتی. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایوریج ہوتے ہیں، ان سے پہلے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں کریں گے. تو اللہ کے نبی اور جو نیک لوگ ہیں ان کو آپ کہہ لیجئے پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے 19 سے 20 رولز کو نہ ماننا اور 19 سے 20 قسم کی بات کو نہ مان لینا ایک قسم کا گناہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کیا فلاح یا تدبرون القرآن، کیا پھر یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کو ایسے کہہ رہے ہیں، کیا دل کے دروازے نہیں کھولو گے اس قرآن کو اندر آنے کے لیے؟ کعب بن منظر ایک صحابی تھے، ان کا قول ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ یہ عقل کی تیزی ہے، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ سب سے نئی کتاب ہے، یعنی لیٹسٹ ورژن ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے جدید تورات عطا کروں گا جو نابینا آنکھوں والوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. تو دعا کیجئے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کو کھول دے. پھر آپ دیکھیں آیت 29 میں ہم نے ادغانہم دیکھا، ان کا کھوٹا پن. یاد رکھیے دین کے تقاضے ہمارے دل کے کھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں. کبھی بھی دین کا کوئی ایسا کام آپ کے سامنے آ جائے کہ جس کے لیے آپ کے پاس چوائس ہو تو اس وقت اس آیت کو سوچ لیں کہ اچھا ایسے ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت 23 میں اطیع اللہ اور اطیع رسول کے بعد ہفتے اعمال کی بات ہوئی, تو آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں پھر ساتھ ہی ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اس کے فوراً ہی بعد ہم بدعتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے سنت اور بدعت میں. آپ کے اور میرے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ جب سنتوں کے دھوکے میں ہم بدعت میں پڑ جاتے ہیں. بہت ساری نیکیاں کرنے کے شوق میں کوالٹی کانشیس نہیں رہتے کہ کیا اس پہ سنت کی مہر ہے بھی کہ نہیں. دوسری چیز جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اطیع اللہ اور اطیع رسول کے بعد, وہ ریاکاری ہے. ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 38 میں بخل کی بات ہوئی کہ اللہ کے راستے میں مال دو ورنہ تم بخیل ہو. تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے راستے میں مال دینا سب سے بڑی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں بدترین صفات والا انسان نہ بتاؤں؟ اب ہمیں بھی فکر لگ جانی چاہیے کہ اچھا میں ہی تو نہیں ہوں. تو کہا کس کون سی صفات ہیں؟ اب آپ اس سوچ کے ساتھ سن سکتے ہیں اور نوٹ کر سکتے ہیں کہ میرے اندر ہیں تو میں اس کو نکالوں, اور اگر میرے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. تو سب سے پہلی چیز بے صبرا پن, پھر بخل, اور تیسرا سب سے زیادہ یعنی حد سے زیادہ بزدل ہونا. یاد رکھیے بخل کی وجہ سے دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں. پہلے بخل کو تو سمجھ لیں وہ کیا ہوتا ہے, کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم آ جائے, جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے, تعیشات اور دوسری چیزوں میں پڑھنے لگے. حدیث سن لیجیے بہت ڈرانے والی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ درہم اور دینار کے معاملے میں بخل کرنے لگے, عمدہ اور بڑھیاں چیزیں خریدنے لگے, یعنی اپنی ذات کے لیے خریدیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ, خرچے بہت ہیں, اور جب دین کے لیے یا اللہ کے راستے میں یا کسی انسان کی مدد کے لیے کرے تو بخیل بنے, گائے کی دموں کو پکڑ لے اور جہاد چھوڑ دے, تو اللہ تعالیٰ ان پر مصائب لائے گا اور اس وقت تک دور نہ کرے گا جب تک کہ وہ دین کی طرف واپس نہ آ جائے. اور آخری آیتوں میں تو اللہ نے ایسے لگتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہری ساری ہوائی نکال دی ہمارے اندر سے خوش فہمیوں کی, کہ کرتے ہو تو کرو نہیں کرتے تو یس تب دل قومن غیرہ کو, ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی رسمی دینداری کو چھوڑ نہیں سکتے اور تمہیں دین کی نشر و اشاعت اسلام کو پھیلانا اس کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل لگتا ہے تو میں تمہیں پیچھے ڈال دوں گا اور میں کنورٹس کو آگے آؤں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں بہت ہی خشیت کے ساتھ اس چیز کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے کہ میرے مالک تو مجھے ان سب چیزوں پہ عمل کی توفیق دے. اب اگلی صورت پہ چلیں گے جو بہت ہی خوبصورت صورت ہے, تاریخ سے اس کا تعلق ہے, سورۃ الفتح. تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اس کی چند آیات صرف. کس کے نام پہ غور کریں اتنی دیر؟ فتح کا لفظ سنتے ہی ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ کامیابی, خیر. فتح مبین یہاں صلح حدیبیہ کو کہا گیا. Yeah. سورت فتح اس کا بنیادی مضمون کیا ہے کہ بظاہر ناکامی نظر آنے والی چیزیں بھی اصل میں کامیابی کا دروازہ کھولتی ہیں. پوری سورت کو سمجھنے سے پہلے یعنی پوری سورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند باتیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے. وہ مکہ جس سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ اس کے فراق میں اور اس کی جدائی میں رویا کرتے تھے, اس کو صحابہ کرام بھی مس کرتے تھے, لیکن مدینہ والوں کے لیے حالات اتنے تنگ کیے گئے کہ آپ مکہ نہ جا سکے. پیچھے سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے نام پر انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں اور عمرہ ادا فرما رہے ہیں. عربوں کی روایت کیا تھی کہ عمرے کی یا حج کی نیت سے آنے والے کسی شخص کو وہ آج تک نہیں روکتے تھے, یعنی یہ ان کی ایک ٹریڈیشن تھی. اللہ کے نبی نے اپنے خواب کو وحی کا حصہ سمجھا اور صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے. یہ کتنی خوبصورت کال تھی, ایسی جیسے آپ میں سے کسی کو کوئی کہہ دے جس کو آج سے 6 سال پہلے تک اپنے ملک میں جانے کا اتفاق نہ ہوا اور اس کو کہا جائے کہ چلو تم سب میرے ساتھ چلو, پاکستان چلتے ہیں یا انڈیا چلتے ہیں یا بنگلہ دیش چلتے ہیں, تو کیا خوشی ہوگی. صحابہ کرام خوشی خوشی تیار ہوئے. چند دن میں 1400 صحابہ کرام 1400 جو اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑی تعداد تھی, یہ جمع ہو گئے بغیر کسی ہتھیار کے, سوائے راستے میں جانوروں سے بچنے کے بچاؤ کے سامان کے کسی قسم کے کوئی ہتھیار نہیں تھے, کچھ مسلمانوں کے پاس نہیں تھے. لبئی کہتے ہوئے, احرام باندھتے ہوئے اور ساتھ ہدی کے جانور لے کے جاتے ہوئے, یہ اس دور میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے تھے, اور بڑا پر امن طریقہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف جاتے ہیں. یہ کال ایسی تھی کہ جو ایمان والوں کے تو دل کی کلی کھلاتی ہے, لیکن وہ شخص وہ لوگ جو منافق ہیں جن کا تذکرہ پچھلی سورت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا. ابھی 1 سال تو گزری نہیں, خندق کے نام پہ اتنی بڑی جنگ ہو گئی اور ایک انہونی بات ہے دشمنوں کے علاقے میں بغیر کسی ہتھیار کے جا رہے ہیں, اور ان کو یقین تھا کہ یہ واپس کوئی نہیں آئیں گے. یہ ایسی جیسے آج کسی ایسے علاقے میں جا کسی کفر کا غلبہ ہے اور مسلمان وہاں جانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے, لہٰذا وہ تو گھروں میں بیٹھے رہے, بہانے بنا لیے, کچھ نہ کچھ کیا, لیکن محبت میں لوگ چل پڑے. جب بالکل مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ والوں نے اپنی ساری روایات توڑتے ہوئے اللہ کے نبی کا راستہ روکا, کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, انا کا ایشو بنا لیا. آپ نے بتایا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, حضرت عثمان جو آپ کے اپنے داماد تھے اور آپ کے ظاہر رشتہ دار بھی تھے, ان کو قاصد بنا کر بھیجا کہ آپ جائیے اور ان کو بتا کے آئیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے. یعنی ان کو ہر بات سے سمجھ آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں, لیکن یاد رکھیے کہ کفر, وہ کہتے ہیں نا کہ کفر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو اللہ سے تو دور کرتا ہے, بندوں سے بھی دور کرتا ہے. انہوں نے اتنا ایگو کا ایشو بنایا, چونکہ ہم سے پوچھا نہیں تو اس لیے ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے, چونکہ آپ نے ہم سے اجازت نہیں لی, چونکہ آپ نے ہمیں پہلے نہیں کیا. اور وہاں ایک بہت بڑی جنگ ہوتے ہوتے بچی, خبر پھیل گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے, اور اس دور میں قاصد کا قتل ایک قسم کا اعلان جنگ ہوتا تھا. اللہ کے نبی کو جب یہ خبر ملی, رنج اور شدت اور تکلیف تو جو ہوگی, لیکن اصل میں یہ صحابہ کرام کا امتحان تھا. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا, بتاؤ کیا کہتے ہو, انہوں نے ہمیں جنگ کی دعوت دی ہے, ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں, کوئی F-16 نہیں ہے, کوئی ایٹم بم, کوئی نیوکلیئر بم, کچھ بھی نہیں ہے, صرف وہ نہتے اپنے زور بازو پہ اور اللہ کی مدد پہ تھا. وہی بات کہ مومن ہے تو شمشیر, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی کہ چلتے ہیں اور بغیر ہتھیاروں کے لڑیں گے, کیونکہ انہوں نے ہمارے قاصد کو قتل کیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہارے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے. عثمان کے ہاتھ کی جگہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا. اصل میں یہ صحابہ کا ٹیسٹ تھا, جنگ ہونی کوئی نہیں تھی, اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی یہ جہاد اور یہ صرف عمرے اور حج کا ہی شوق رکھتے ہیں کہ کبھی اسلام کو ان کی ضرورت بھی پڑ گئی تو پھر اس پہ بھی آئیں گے. آج ہم سب دیکھیں جتنے شوق سے حج اور عمرے کے لیے مسلمان جاتے ہیں, آپ ذرا حج اور عمرے کی کال کو جہاد کی کال میں بدل کے تو دیکھیے. اللہ نہ کرے ایسا مشکل وقت آ جائے کہ سعودی عرب میں کوئی ایسے حالات ہو جائیں کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کے ویزے کھول دیے جائیں کہ آؤ اپنے بیٹوں کو بھیجو اور آؤ کعبہ کا دفاع کرو، اللہ نہ کرے ایسا آئے، اور اگر کبھی آیا تو یقین کرے جو حالات ہوں گے نا وہ آج منہ پہ لادنے کی دل نہیں کرتا، آج جو مسلمانوں کا حال ہے. اس لیے حدیث سنائی آپ کو کہ جب تم جہاد کا انکار کر دو گے تو اللہ دشمنوں کو تم پہ مسلط کر دے گا، پھر تب تک تمہارے حالات نہیں بدلیں گے جب تک تم اللہ کے دین میں واپس نہ ہوگے. اور وہاں مفسرین کہتے ہیں فی دین اللہ سے مراد جہاد ہے، کہ جب قومیں محنت کرنا اور دین کا دفاع کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو یہی ہوتا ہے. بہرحال سب تیار ہو گئے، لیکن اتنے میں خبر آ گئی کہ نہیں وہ بات جھوٹی تھی، عثمان کو قتل نہیں کیا گیا، ختم، بس اتنا ٹیسٹ تھا. لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ان کا ذکر آپ اس صورت میں پڑھیں گے. اللہ کہتا ہے کہ آج کے بعد بیت رضوان والے کچھ بھی نہ کریں تو میں ان کو بخش دیا، اصحاب بیت رضوان کا ان کو لقب ملا. تو اللہ مروانا نہیں چاہتا، جیسے اسماعیل کو بچا لیا اللہ نے ان کو بھی بچا لیا. بہرحال وہاں ایک بڑی کڑی ون سائیڈڈ شرطوں پر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، جس کی ہر شرط جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، بالکل ون سائیڈڈ. لیکن اللہ کے نبی نے ایسے وقت میں جو ایک خوبصورت لیڈر ہونے کا رول ادا کیا، اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو ہماری زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں. پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ حالات کو ٹیکل کیسے کرنا چاہیے، کس گیند کو کھیلنا ہے کس کو نہیں کھیلنا. تو بہرحال پھر مصیبتوں میں یہ تھا کہ اس سال بغیر عمرے کے واپس جائیں. آپ امیجن کریں، آپ یہاں لندن سے جائیں، 8-9 گھنٹے 7 گھنٹے کی فلائٹ ہی ہے نا، کیا مزے کے کھاتے پیتے. اس سال تو آپ نہیں کر سکتے عمرہ، اگلے سال آئیں تو پھر دیکھیں جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، پھر ہمارا بے صبرہ بن دکھتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی اس بات کو ایسے قبول کیا کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. صرف حضرت عمر کی زبان مبارک سے کچھ باتیں نکل گئیں. اللہ کے نبی کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کیا اللہ نے آپ کو حق پہ نہیں بھیجا؟ اللہ کے نبی پھر ہم کیوں دبے؟ کہا عمر صبر کرو، عمر تمہیں نہیں پتا، عمر تمہیں نہیں پتا. اللہ کو پتا یہ بات، کہا اچھا پھر مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ان کا ارادہ تھا کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا، ہم کوئی بزدل ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا عمر اس میں خیر ہے، اس میں پتہ. اللہ کے نبی یہ پتہ، یہ تم دب کے بودے بن کے کمزور بن کے ان سے لے رہے ہیں. لیکن جو ہی بس خاموشی سے واپس چلے، اور ابھی مدینہ کی طرف رستے میں تھے کہ سورت فتح نازل ہو گئی، اور اللہ کے نبی اپنی اونٹنی پہ سوار تھے. جن صحابہ نے یہ حدیث نوٹ کی، یہ بھی آیتیں جو میں پڑھوں گی وہ ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ جیسے جانور پہ بیٹھے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس طرح اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ آیتیں نکل رہی تھی. اب آئیے دیکھیے، اور ہم سب پھر ایک بار شرمندہ ہوں گے اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے پرکھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اے نبی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے. کیا پتہ ملی، یہ تو ہار مان کے جا رہے ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نیچے لگ گئے. ہائے، صلح یعنی صلح کر لی، بس اگلے کو بڑا بنا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو دروازہ بنا دیا فتح مکہ کا، کہ اس کی شرائط میں سے ایک شرط تھی کہ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور اگر مسلمانوں نے کسی دوسرے کا ساتھ دیا کفار کے خلاف یا کفار نے ایسا کیا تو یہ قسم کا اعلان جنگ ہوگا. اور ابھی 2 سال نہیں گزرے، 6 میں یہ ہوا، 7 میں عمرۃ القضاء ہوا، سن 8 ہجری ابھی شروع ہوا، عربوں نے مکہ والوں نے اپنے عہد کو توڑا، ایک ایسے قبیلے کی مدد کر دی دوسرے کے خلاف جو نہیں کرنی تھی، وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی کے آگے جا کے رو دھو کے بتایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، تو بس خاموشی سے بغیر کسی نوٹس دیے اللہ کے نبی نے خاموشی سے تیاری شروع کی. بس کہا کہ ہم چلیں گے، پھر جب ان کو سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو پھر وہ کہیں ابو سفیان کو بھیج رہے ہیں، کبھی آ کے کعبہ مدینہ میں رو رہے ہیں، کبھی کپڑے پاڑ رہے ہیں، خدا کے لیے رک جائیں، خدا کے لیے ہم پہ حملہ نہ کریں. کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم نے اپنا عہد توڑا. یاد رکھیے، فتح مکہ کا یہ سبب اتنی بڑی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب قومیں اپنا عہد توڑتی ہیں، اپنی کمٹمنٹ نہیں بناتی اور اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتی تو پھر ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ آیتیں اتری اور جب یہ آگے حالات ہوئے، پھر جو میری شرمندگی تھی اور میں کتنا رویا، میں نے کتنے غلام آزاد کیے صرف اپنے اس ایک گناہ کے لیے جو اس دن میں اللہ کے نبی کے آگے بولا. اتنی اطاعت تھی، سما بسر تھی، سوے نہ وہ اطاعت نہ تھی کہ مجھے سمجھ، مجھے چپ کر جانا چاہیے تھا. کہتے میں غلام آزاد کرتا رہا کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اور اب امید کی جاتی ہے کہ اللہ نے میرا وہ گناہ معاف کر دیا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے پتہ ہوتی ہے. ہم سب کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں، رشتہ داریوں میں تو بے شمار موڑ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ سچے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا قصور نہیں، لیکن صرف اس لیے مان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق پہ ہونے کے باوجود مان لیا تھا. فرمایا تھا کہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے. یعنی ایک بات آپ اللہ کی مانیں پھر دیکھیں اللہ آپ کی کتنی مانتا ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ تم کو زبردست نصرت بخشے. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، یاد رکھیے اللہ کی مدد کنڈیشنل ہے. جب تک ہم اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ کی طرف سے مدد کی امید بھی نہ رکھیں. فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکینت نازل کی. یہ اس پوری سورت کا تھیم ہے. میں نے اپنے قرآن میں اس سورت کے اوپر بڑا بڑا لفظ سکینت لکھا ہوا ہے. ایسے عذاب شکن حالات میں کس کے دل میں سکینت آئے گی، کس کو بات سمجھ آئے گی جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں رکھے گا. تو یہ سکینت کیا ہوتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کے بعد کی کیفیت کو سکینت کہتے ہیں. خاص طور پہ جب اس کام کے کوئی اچھے نتائج بھی نہ نکل رہے ہوں، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ دین کے کام کرنے کی وجہ سے الزامات کی بوچھاڑ ہو. اپنے دلوں کو چیک کیجئے اور یقین کریے یہ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے آپ کا، کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ اچھا اللہ سکینت تو بہت ہے دل میں، حالات ٹھیک نہیں لگتے، معاملات ٹھیک نہیں لگتے، نتائج کو اتنے نہیں نکل رہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرنے کے ساتھ دل میں سکون ہے. تو یہ سکینت اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے، یہ جنتیوں کی کیفیت ہے جو اللہ دنیا میں دین کے کاموں کو کرنے کے بعد دلوں میں ڈال دیتا ہے. زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. کیا وہ مچھروں کی فوج بھیج کے اس دن مکہ والوں کو مروا نہیں سکتا تھا؟ کیا اللہ کو وہ 1400 صحابہ کی بیعت کی کوئی ضرورت تھی؟ اللہ کو ضرورت نہیں تھی، اللہ کروا سکتا ہے. لیکن اللہ نیکیوں کے مواقع کیوں لاتا ہے بتائیے؟ کیا سیکھا پچھلی صورت میں؟ تاکہ ہمارے کھوٹ نکلے یا ہمارا سچا پن دکھے. باتیں کرنا بہت آسان ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے کام اس لیے کیا کہ لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے والی ایسی جنتوں میں داخل فرما دے کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں. یہ نہروں کی بات کیوں آ جاتی ہے بار بار؟ اس لیے کہ جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وہاں کسی کو اگر آپ کہیں نا کہ یہاں نہر پانی کی نہر ہو، تو یہ ایسے جیسے آج آپ کے بچوں کو کوئی کہہ دے کہ لندن میں ایک چاکلیٹ کا چشمہ نکلا اور وہاں آئس کریم کا ایک پہاڑ لگا ہوا ہے. وہاں پانی نہیں تھا، کھینچ کھینچ کے پہاڑوں سے جا کے پانیوں کے ڈول لے کر آتے تھے ان کے غلام. تو ان کو جب کہہ جاتا تھا نہریں بہتی ہوں گی تو ان کے لیے تو واقعی پھر وہ ایک قسم کا ڈزنی لینڈ اور نہ جانے کیا کچھ بنتا ہوگا. اور فرمائے بھائیو کا فرن ہم صحیح آتی ہم، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. خود سے پوچھیں میرے نزدیک کیا کامیابی ہے؟ آج ہم نے اپنی زندگی میں کامیابیوں کے کیا معیار بنائے ہیں؟ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. کیا گمان تھے؟ انہوں نے واپس نہیں آنا، بس ختم، سب مکہ والوں نے ان کو مار دینا. جیسے آج کا مسلمان اگر کسی کافر قوم کے سامنے کھڑا ہو تو یہی آتا ہے، نانا ان کی سی آئی ڈیز بہت ہے اور ان کے یہ بہت ہے اور ان کا وہ بہت ہے. تو کہتے تھے انہوں نے واپس نہیں آنا، برائی کے پھیر میں تو وہ خود ہی آ گئے. کیسے؟ اللہ کی بات کو نہ مان کر. اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے. وللہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. کتنی خوبصورت آیت ہے. آپ دیکھیے زیادہ سے زیادہ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانو، ان سے پیار کرو، ان کی نعت پڑھو. ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اطیع اللہ اور اطیع الرسول، اور بس اللہ کے نبی کی سے محبت کرو اور بہت ہوا تو اتباع کر لو. یہاں دیکھیے صرف ایمان نہیں، توزیرو و توقیرو، یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی کے دین کے اوپر چلو بلکہ ان کے مشن کے راہی بنو اور ان کی عزت بھی کرو، تعظیم کرو، ان کا وقار دیکھو، ان کا نام دوسروں کی طرح نہ لو. اگلی پوری سورت صرف اس ایک آیت کی تفسیر ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے جب تو دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے نبی کا ادب سکھایا گیا. لیکن یاد رکھیے یہاں اس ایک آیت پر میرا اور آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے. آج کے بعد کسی سنت کا مذاق نہیں اڑاؤں گی, آج کے بعد کبھی داڑھی پردے حجاب کو وجہ نہیں بناؤں گی مذاق کی. اور اسی طرح اللہ کے نبی کے نام سے جتنے لطیفے اور جتنی دینداروں کی باتیں ان کو دنیا میں عام نہیں کروں گی. دیکھیے یہ انسان کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ دینی ریچولس کو کیا کہتا ہے. اور کبھی حوروں کے نام پہ نہ ہنسیں, نہ کبھی دوسری شادی کے اوپر کوئی غصہ کریں, اور نہ کبھی ایک سے زیادہ شادیوں پہ پریشانی کا اظہار کریں, اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی کے وقار کو کم کر دیتی ہیں. مسلمانوں کی ضرورت اتنی بڑھ جاتی ہے, اتنی حیرت ہوتی ہے, بعض لوگ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ زیادہ سمجھدار ہیں یا کوئی گھوڑا زیادہ سمجھدار ہے, کہ بعض دفعہ مذاق کے نام پر اس قسم کی چیزیں عام کرتے ہیں کہ جیسے گروپس بنتے ہیں آج کل, آپ کو کوئی فیس بکس پہ ہیں اور کوئی کہیں کچھ اتنی عجیب و غریب. یعنی ایک ای میل مجھے کسی نے بھیجا اور اس میں ایک بندہ دعا کر رہا ہے, یقین کریں جانتے وہ اتنے ٹوٹی پوٹی غلط طریقے کی وہ دعا کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے اور کہہ رہے اللہ میں تیرے آگے جوتے پہن کے اور نئے کپڑے پہن کے اور پتہ نہیں کیا پہن پون کے آ گیا ہوں, تو تو میری دعا قبول کر لے اور مجھے یہ دے دے اور وہ دے. اور دکھ کی بات ہے وہ قرآن پڑھنے سیکھنے والے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. تھوڑی سی عقل استعمال کیا کریں, اتنی سی عقل ایک پور استعمال کیا کریں کسی بھی چیز کو کلک کرتے ہوئے آگے. جو حدیث لکھی ہوئی ہے اور اس کا ریفرنس نہیں اس کو کبھی فارورڈ نہ کریں, چاہے آپ کو وہ سونے کے پانی کی لگے. اسی طرح سے اس طرح کی چیزوں کا عام کرنا کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ کیا ہم ایسی تصویروں کو اور ایسی باتوں کو, اور یہ ہمارے اپنے ملکوں کا مذاق بڑا بھونڈا ہوتا ہے جو میں نے فیل کیا. ہمارے تو لطیفے وہ ہوتے ہیں جس پر رونا آنا چاہیے. تو یاد رکھیے یہ سب چیزیں اللہ کے نبی اور دین کی بے حرمتی کرنے کی بات ہے. کیا ہم اپنی ماں کا مذاق اڑاتے ہیں, اپنے باپ کا مذاق اڑاتے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پھر اپنے نبی کا اور اپنے اتنے پیارے دین کا مذاق اڑا سکیں؟ یہ سب چیزیں ہم سب کی اصل کھولتی ہیں, کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورت حج کی آیتوں میں تھا نا کہ اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانا یہ دل کے اندر تقویٰ نہ ہونے کی علامت ہے. تو آج نیت کیجئے, ابھی سے اپنے آپ سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ آج کے بعد مجھے ایسی بات پہ نہیں ہنسنا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے دیکھو دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک ہی نتیجہ, اس کا صرف ایک ہی ٹھکانا اور وہ کہ ٹریش کین, ڈیلیٹ اٹ. بس بہت ہو تو جس نے بھیجا اس کو دو لفظ لکھ دیں کہ کیا یہ کوئی چیز تھی جو آپ نے آگے بھیجی. اور یہ بھی عمل کیجیے آج کے بعد, جب کبھی آپ کو کوئی ایسا میسج آئے ای میل میں وائر آور, آج کل تو ماشاء اللہ بیسوں چیزیں ہیں, تو آپ ایک جملہ ضرور لکھیں مجھے کوئی ایسی حدیث کسی نے بھیجی. ابھی تھوڑے دن کی بات ہے, اتنی لمبی چوڑی حدیث تھی اور یقین کرے ہر خوبی اس میں لکھی ہوئی تھی, کوئی باتیں بری نہیں تھیں, لیکن مجھے صاف لگا کہ آج تک میں نے نہ سنی نہ پڑھی اور کچھ نہیں, تو اتنا ایگزیجریشن ہے. میں نے اس کے نیچے صرف دو لفظ لکھے کہ ریفرنس پلیز, کہ مجھے اس حدیث کا ریفرنس بھیج دیں, کیونکہ میں اچھی بات ہے اگر اتنی پیاری باتیں ہیں تو میں نے نہیں سنی تو میں پڑھوں. اس کے فوراً پھر ایک آدھ دن کے بعد انہی کی طرف سے مجھے معذرت آئی کہ معاف کر دیں کہ یہ میں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کو آگے کر دی, تو یہ فیبریکیٹڈ بات ہے, یہ ٹھیک رواج نہیں ہے. آج دین پھیلانے کا کیا ذریعہ, ٹی وی میڈیا اور فلانے اور ادھر پڑھ لیا اور ادھر سن لیا, چینل گھماتے رہتے ہیں باتیں سنتے رہتے ہیں اور یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ کہاں سنی تھی کہاں نہیں. تو یاد رکھیے ایک مسلمان کبھی بے سوچے سمجھے بات نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما کل ما سمع, یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کے جہنمی ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. تو یہ بات پہلے تو موسٹ بول کے کرنی پڑتی تھی نا, سنا تم نے کہا تم نے, آج کیا ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ لے کے اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ پھر بس ایک کلک ہی تو کرنا ہے, کیا حرج. اور جو میسج یہ لکھے ہو نا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ نہ, اس کو تو فوراً ڈیلیٹ کر دیں. اتنی زبردستی اور اتنی بڑی بات, اور 10 کو نہ بھیجا تو 5 کو نہ بھیجا تو یہ ہوگا. تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کا مزاج سمجھیے. آپ کے اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے میسج پڑھ پڑھ کے ڈیلیٹ کرتے رہیں یا اس پہ اپنا خون جلاتے رہیں. تو جب زندگی میں مقصد ہوتا ہے آپ کامیاب کب ہوں گے؟ آپ ان سارے گیجٹ اور ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. کب؟ جب آپ کی زندگی میں مقصد ہوگا, جب دین کا کام کریں, جب دوڑ کے. اتنی تیزی کبھی دین کے میسیجز کو بھی کام کرنے میں کوئی لگائے؟ اتنی پھرتیاں ہم اس وقت بھی تو دکھائیں کہ جب دین ہم سے قربانی مانگتا اور لوگوں کو کہتے لوگوں دیکھو تمہارے لیے ایک موقع آ گیا, پھر اس طرح آپ دیکھیں گے. اور جب انسان ایسے کاموں کے بارے میں آتا ہے تو یقین کریں کہ پھر اس کو جو سچی خوشی ملتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سورت محمد اور سورت فتح آپس میں جڑی ہوئی ہے. پیچھے پوری سورت کا خلاصہ آپ کو بتا دیا, خپتے اعمال ضائع ہو گئے, ٹوٹ گئے. تو کیسا ہو قیامت کے دن اللہ ہمیں کہ تم نے جو نیکیوں کے کام کیے تھے وہ ضائع ہو گئے, کیونکہ تم نے نبی کا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا, اس کے بارے میں تمہارے دل میں کیسی باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور جو ہمارے ساتھی ناسمجھی میں کرتے ہیں, میں مانتی ہوں کہ دین کی محبت میں کرتے ہیں, جذبہ ظاہر گانے فلمیں تو نہیں آگے کر رہے, لیکن تھوڑی سی سمجھ چاہیے. اس لیے فرمایا کہ تم اپنے نبی کی عزت کرو, توقیر کرو. اور اس کے بعد پھر فرمایا اگلی آیت میں, اب یہاں سے وہ قصہ حضرت عثمان کی شہادت سنا چکی ہوں, قصہ صرف اب آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. یہ تشریف ہے عزت کے لیے, ہر ہاتھ اللہ کا ہی ہوتا ہے, لیکن اللہ نے عزت دی کہ تمہارے اس کام کو میں ویریفائی کرتا ہوں. اب جس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا ببال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا, اور جس عہد کو وفا کرے گا جس نے اللہ سے کیا اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. کیا ایمان ہوگا؟ دیکھیے صرف اپنے آپ سے, جو واقعہ سن چکے ہیں اس کی بنیاد پہ پوچھیں, اگر میں وہاں ہوتی تو بغیر ہتھیاروں کے بغیر تیاری کے اس موقع پہ یس کہتی. دیکھیے صحابہ کے جو درجے ہیں نا, بدری صحابی, اسی میں یہ اصحاب بیت رضوان بھی ہیں, اللہ کی رضا حاصل. ان کو کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, آپ تک خبر پہنچی کہ ایک شخص ہے وہ مکہ کے پاس حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت ہے اس کے نیچے بیٹھا عبادت کر رہا ہے. حضرت عمر وہاں پہنچ گئے, کہا بھائی بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے اے حضرت عمر یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درخت بڑا قیمتی, اور دیکھیں قرآن میں اس درخت کا بھی نام ہے تخت شجرا, تو میں نے سوچا کہ یہ درخت جو ہے بڑا بابرکت ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے دعا مانگوں تو قبول ہوگی. حضرت عمر نے اتنا غصہ کیا اس پہ, کہا اللہ کے بندے ہم اگلے ہی سال, یعنی سن 7 ہجری میں, پھر عمرہ تو قضا کے لیے آئے تھے لوگ, ہم اگلے ہی سال اس جگہ سے گزرے اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے بیعت ہوئی. اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا اس علاقے کے سب درخت کاٹ دو کہ کہیں آنے والے لوگ میں یہ بھی ایک رسم نہ بنا لے. یہ ہے دین کا میزان. ہم کہتے ہیں فلاں کنواں اس میں پیر صاحب کی جوئیں نہاتی ہیں, وہ کنواں فلاں فلاں درخت اس کے پاس جاؤ وہ جگہ وہاں چشمہ. ہم نے آج یہی تو تبرکات رکھے ہوئے ہیں, کہیں کی مٹی منہ پہ ملتے ہیں اور کہیں کے کیچڑ اور گارے میں نہاتے اور دھوتے ہیں. تو یاد رکھیے امت کا مزاج صرف تبرکات لینا نہیں ہے, بلکہ جائیے ذرا آپ بھی اس درخت کے نیچے جا کے آج بیعت کر لیں کہ اللہ اگر کبھی مجھے بھی موقع ملا تو میں بھی نخطے ہاتھوں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکل پڑوں گی. لیکن بس اس کے لیے تو جان جلانی پڑتی ہے. سیقول لک المخلفون من الاعراب, اب سورۃ توبہ یاد کر لیں, غزوہ تبوک کے پیچھے رہنے والوں نے جو بہانے بنائے, دیکھیں یہاں بھی وہی بہانے ہیں. اور ہر دور میں یہ سن 7-6 ہجری کے بہانے ہیں, وہ سن 9 ہجری کے بہانے تھے, اور آج اب 2014 تک کے سارے بہانے اسی ایک آیت کی صورت میں سمجھتے ہیں کہ جب دین کا کوئی تقاضا آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں. سیقول لک المخلفون, اے نبی بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے, یعنی گئے کوئی نہیں جنگ میں, جنگ تو تھی نہیں, عمرے پہ بھی نہیں گئے کیونکہ خطرہ تھا, اندیشہ تھا کہ پکڑے جائیں گے, وہ تو پیچھے چھوڑ دیے گئے. اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا. ہائی لائٹ کریں گے, شغلتنا اموالنا واہلونا, کیا کریں بچے اور گھر. ہم سب اپنا جائزہ لیں, جب اللہ کی کال آ جائے تو دنیا کی کوئی کال اٹینڈ نہیں ہوگی. دیکھیں دنیا میں آپ کو کال آتی ہے نا, آپ نمبر دیکھ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ابھی نہیں بات کر سکتی بعد میں کر لوں گی, کبھی مس کال ہوتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں اگلا میسج چھوڑ دے گا. اللہ کی سنت سمجھ لیجئے اس آیت کی روشنی میں, جب اللہ کی کال آپ کے نام پہ آ جائے آپ کو فوراً اسپونٹینیسلی انسٹنٹلی رائٹ اوے اس کو اٹینڈ کرنا پڑے گا. ایک دفعہ آپ نے اس کال کو اٹینڈ نہ کیا اللہ آپ کو اپنی لسٹ میں سے نکال دے گا. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, اس کا خلاصہ ہے کہ ابن آدم میری عبادت کے لیے میں تیرے دل کو غنا اور تونگری سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو خالی کر دوں گا, یعنی تیرے سارے کام میں کروں گا, بس تو ایک دفعہ میری طرف آ. اور فرمایا اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا تو میں تیرے دل کو غم اور رنج سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ذرا اپنا جائزہ لیجئے کہ اکثر میں یہ بولتی ہوں کہ میرے کام نہیں ختم ہوتے, تو اللہ نہ کرے یہ دوسری کیفیت ہے, کیونکہ میں اپنے کام کروں گی تو میں بزی رہوں گی, اور جب اللہ میرے کام کرے گا تو میں فارغ. کیا آپ کو بازو نہیں لگتا کہ فرشتے آپ کے ساتھ ہوم چھیل رہے ہیں اور فرشتے آپ کے ساتھ صفائیاں کر رہے ہیں, یہ 15-20 منٹ میں اتنا کچھ ہو کیسے گیا؟ یہ اللہ کی وعدہ ہے. یاد رکھیے, نماز کی کال آ جائے, جہاد کی کال آ جائے, قرآن کی کال آ جائے, کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے گھر کو, آپ کے بچوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا. بس یہ کہہ دیں کہ ہم چلیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کہتے یاد رکھیے گا, ہم آ تو نہیں رہے, ہم جا تو نہیں رہے, ہم یہ کام کر نہیں رہے, ہم بس ہمارے گناہوں کی معافیاں مانگ دیں. یعنی اتنے سست ہو جاتے ہیں پھر لوگ کہ وہ دعا بھی خود نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم, یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں, یعنی چرب زبان ہے, باتوں کا کھاتے ہیں, آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اپنی باتوں سے, لہٰذا پیچھے بیٹھ کے یہ باتیں ہی گھڑ رہے تھے کہ چلے گئے اور کرے گئے اور فلاں ہو گئے. فرمایا دل میں یہ کوئی نہیں ہے محبت, کیا نہیں تھا دل میں, اسلام کا درد نہیں تھا. پوچھیں 26ویں پارے پہ پہنچ گئی ہوں, کچھ درد پیدا ہوا؟ یہ درد تو اللہ ہم سب کے دلوں کو لگا دے, اور اللہ سب دل کے درد دور کر دے, بیماریاں, تکلیفیں, انجائنا اور فلاں فلاں جو جسمانی تکلیف ہے, سب امت مسلمہ کو اللہ ان کو دور کرے, ایک دل کی بیماری ہم سب کو لگا دے اور وہ دین کا درد لگا دے. ان سے کہنا, اب جواب سن لیجئے, یہی ہے جواب آج بھی اور یہی تھا جواب کل بھی, اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے, اور تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. یعنی پھر تم گھر رہ کر اپنے گھر کو نقصان سے بچا چکے, کیا ماؤں کے سامنے بچوں کو چوٹ نہیں لگتی؟ کیا گھر میں رہتے ہوئے چوریاں نہیں ہو جاتی؟ نہیں, مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو. دیکھیں اللہ سکھا رہا ہے نبی کو کہ ان کو بتا دو یہ تمہارے بہانے جھوٹ ہیں. بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم, بلکہ اصل یہ غم ہے کہ تم نے یہ سوچا, بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ سکیں گے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا. یہ وجہ ہوتی ہے دین سے رکنے کی, فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا, اور آزمائش بہت ہے, دن بہت لمبا ہے, وقت بہت لگ جائے گا, مال بھی لگانا پڑے گا, سر میں درد کی بھی امید ہے, اور تم نے بہت برے گمان کی, اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے تھوڑی سی کوششوں کے نتیجے میں, جس بندے کے دل میں کام کرنے کی ارج ہوتی ہے, میں اپنے اوپر لگی یہ سب باتیں کہتی ہوں اور اس لیے پورے یقین سے کہتی ہوں, جب میں نے کوئی کام کرنا ہوگا اللہ میرے لیے ضرور راستہ بنا دیتا ہے. میں جب بھی رکوں گی, چاہے قیام العلم سے رکوں گی, چاہے تراویح سے رکوں گی, چاہے جماعت سے رکوں گی مسجد میں جانے سے, یا قرآن سے رکوں گی, ضرور میرے ہی دل کے اندر کا کوئی وسوسہ ہوگا. وہ کبھی بیماری کی صورت میں آ جائے گا, کبھی گھر کے اندر کسی مشکل کی صورت میں آ جائے گا, کبھی کچھ. اللہ نے ڈبل ڈبل سیکیورٹی چیکس لگائے ہوئے اپنے راستے میں آنے والوں کے لیے. کتنی سیکیورٹی سے گزار کر لوگوں کو جہاز میں ڈالتے ہیں کہ کہیں اندر کوئی ہتھیار نہ چھپایا ہو, کہیں ڈرگس نہ لی ہوں, کہیں ہینڈ کیری میں کچھ نہ ہو, کہیں یہ نہ ہو, کہیں وہ نہ ہو. تو آپ کو ایک جہاز میں سوار کرتے ہوئے لوگ اتنے اندیشے رکھیں, تو اللہ آپ کو اپنے دین کی گاڑی میں سوار کرتے ویسے ہی آنے رہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. ایسے لوگ تو کہیں جہاز کی کھڑکی کھولو, میں گرمی لگ رہی ہے, ہمارا دم گھٹ رہا ہے, ہمیں نوزیا ہو رہا ہے, تو وہ سارے جہاز کو گرا دیں گے. تو بس آج دعا کیجیے, یہ سورۃ فتح اور سورۃ مومن یہ ہم سب سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اب پھر اپنے آپ کو رینوویٹ کریں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, اور ڈیڈ لائن اگلا رمضان ہے میرے لیے, میں نے سیدھے ہونا ہے. آپ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ ایسے گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہوں گے اللہ کے راستوں میں, اور یہ بھی صورت میں نا کہ میرے پاس ایک سال ہو, کس کو پتا ہے یہ بھی 2-4 دن جو رہ گئے یہ بھی ہمارے پاس ہیں کہ نہیں. اللہ کہہ رہے تم بد باطن ہو, تمہارا دل گندا ہے, تمہارے باطن کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں. تو ایسے لوگ جو اللہ کے راستوں سے پھر اس طرح کا مذاق کریں, تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں, ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک تو اللہ ہی ہے, جسے چاہے دے اور جسے چاہے سزا دے, اور وہ غفور و رحیم ہے. یعنی اب جو کوئی کر رہا ہے اس کو پھر اللہ پہ ڈال دو, ہم کسی کے لیے کوئی فتویٰ دینے والے نہیں ہیں. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے, اب ہوا کیا کہ اس سفر میں تو گئے کوئی نہ, واپس آ گئے. اب اگلے ہی سالوں میں خیبر ہونے والی تھی, اور خیبر کی جنگ ایسے تھی مسلمانوں کے لیے جیسے آج کے دور میں پاکستانیوں کے لیے کہیں گلاب جامن اور لڈو اور مٹھائی کے بیڑے. اس میں تو ان کی رال ٹپک رہی تھی بالکل ایسے جیسے آپ کو حکومت ایک ہفتے کے لیے اعلان کرے کہ آپ میں سے جو فلاں جگہ پہنچ جائے یو کے کے اندر, اس کو لنڈن میں ایک فری گھر دے دیا جائے گا, اور اس کو یو کے میں یہ کر دیا جائے گا, وہ لینڈز دے دی جائیں گی. اس سے بھی بڑی باتیں تھیں, کیونکہ وہ لینڈز کی زمین تھی, فرٹائل لینڈ تھی. کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا جب تک کہ خیبر فتح نہ ہوا. اتنی دولت تھی, اور یہود کی دولت تھی, کوئی مذاق تھا؟ جو مدینہ سے نکالے کہ خیبر میں گئے, وہاں جا کے بھی انہوں نے وہی کیا جو مدینہ میں کرتے تھے, سب سازشوں کے جھال پھیلائے. اب وہاں جانے کا جب وقت آیا تو اللہ نے شرط لگا دی, کاٹ بگ کراس, اب جو آپ کے ساتھ عمرے پہ نہیں گئے تھے ان کو بالکل نہ جانے دینا. پیچھے بھی لگی تھی نا قید حضرت ابوک کے موقع پہ بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ سنیے ایسے لوگ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نیکی کا ایک موقع کھو دیتے ہیں تو بعض دفعہ پھر اللہ اگلے کئی کھو دیتا ہے. ایک فلائٹ جب آپ کی کنیکٹڈ فلائٹس ہوتی ہیں نا, ایک فلائٹ آپ مس کرتے ہیں تو لا محالہ آپ نے اگلی ساری مس کر دی. تو فرمایا جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے. اور لفظ پیچھے چھوڑے جانا بھی غور کیجیے, اللہ کہتے ہیں خود نہیں رکے, میں نے ان کو روکا تھا, ان کا دل گندا تھا, میں نے کہا نبی یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. کیا کہیں گے؟ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یعنی ایزی ٹاسک ہوتا ہے, مزے کا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, انجوائنگ ہوتا ہے. کہتے وی ول گو وتھ ان شاء اللہ. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. اچھا ان سے کہہ دو, صاف کہہ دو, لن تتبعونا ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو. دیکھیے ان کو پھر نہیں اپنی غلطی سمجھ آ رہی. وہ کہتے ہیں بس آپ کا ایک گروپ بن گیا نا, آپ کو بس وہی اچھے لگتے ہیں, ہمارے ساتھ تو بس آپ حسد کرتے ہیں, ہم قرآن نہیں پڑھتے تو کیا مطلب ہے ہم نیک نہیں ہیں, ہم گھروں میں نہیں سنتے کہ ہم پڑھتے نہیں, ہم یہ نہیں. یعنی اس طرح کی اوپر سے جس کو آپ کہتے ہیں چڑھائی کا انداز ہے ان کا, بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. دین کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے منافق کی. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدبی عربوں سے کہنا ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں. کہا اچھا ٹھیک ہے جنگ میں تو نہیں لے کے جا سکتے, ہاں آگے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے. خنین کی جنگ کی طرف غالباً کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ جس میں بہت تیر اندازی کا خطرہ تھا. تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اس میں تو نہیں لیتے, وہ فلاں سفر میں چلنا, اگر وہاں تم جا کے ذرا اپنی خوبیاں دکھا دیتے ہو تو انشاءاللہ پھر ہم تمہیں بدل دیں گے. کیا پتہ چلا کہ پھر بھی تو مشکل ٹاسک آنا ہی ہے نا, تو پھر اگلے کسی مشکل وقت میں آنا, پھر مدد کریں گے, پھر تمہاری خدمات لیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیکنڈ چانس اللہ دیتا ہے. تو کبھی زندگی میں ایک نیکی کا موقع چھن گیا, آج تک ہزاروں چھن گئے, کہ یہ کوئی بات نہیں اللہ میں مجھے معاف کر, آئندہ کے موقعوں کو مجھے اویل کرنے والا بنا, اللہ کہتا ہے آپ کو جنتیں دوں گا. اور پھر اگر تم اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے تو تینوں وہ کرتا بار بار وہی کام ہے, اس لیے اللہ نے پہلے ہی وارن کر دیا. اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. یعنی سارے پیچھے رہنے والے منافق نہیں ہوتے, کچھ کے واقعی سچے عذر بھی ہوتے ہیں. شرط کیا ہے؟ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو منہ پھیر لے کا وہ اسے دردناک عذاب دے گا. اب آگے دیکھیے پرائیڈ آف پرفارمنس, جس کو آپ کہتے ہیں نا آسکر ایوارڈ اور پتہ نہیں کون کون سے ایوارڈ ہیں, ساری دنیا کے تمغے ایوارڈ ٹرافیز اور سلوگنز ایک پلڑے میں, اور صرف یہ ایک آیت صحابہ کے لیے جنہوں نے اس بیت رضوان میں حصہ لیا, یہ بھاری ہے. لقد رضی اللہ عن المومنین, اللہ ان مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں, صرف ہاتھ ہی رکھا تھا کہ کریں گے, تو اللہ کیوں راضی ہو گیا بھائی, کچھ کیا تو نہیں. کہ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا, اللہ دلوں پہ معاملے کرتا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ جھوٹی بیعت نہیں کر رہے, یہ بہت بڑی بات تھی کہ بغیر ہتھیاروں سے دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں, پتا تھا ہلاکت یقینی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں, کوئی تیاری نہیں ہے اور گھر میں 20 مہمان آ گئے اور صاحب خانہ مسکرا رہی ہیں, کوئی بات نہیں جو ہوگا گھر لیں گے, مہمان ہی ہیں, انسان ہی ہیں, کوئی فرشتے تو نہیں آ گئے اور ایک حال ہے سارا کچھ کر کے بھی ہول رہے ہیں ہول رہے ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ عزت رکھنا, کیوں بھی عزت لوگوں کے ہاتھ میں. یہ سمجھیے, دیکھیے مومن کا ایمان مشکل حالات میں پیک پہ آ جاتا ہے. عام وقت میں تو وہ گھبراتا ہے لیکن جب بندوں کے معاملات ہوتے کہتا ہے جو ہوا ہوا, نہیں ہوا تو نہ سے, جان کا روگ نہیں بناتا. ہاں اللہ کے آگے آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے, ہائے نماز ٹھیک نہیں پڑھی, اللہ کیا ہوگا, اللہ منہ پہ نہ مار دینا, اللہ تیاری ٹھیک نہیں, اللہ روزے کیسے رکھے, اللہ کیا میں نے قرآن سنا, اللہ میں نے کتنی کی. مومن اللہ کے معاملے میں گھبراتا رہتا ہے, اس کو فکر لگا رہتا ہے کہ اللہ ریجیکٹ کر نہ دے, اللہ ریجیکشن سرٹیفکیٹ نہ ایشو کر دے. لیکن انسانوں کے معاملے میں اسمائل کر دے گا, ہو گیا تو ٹھیک ہے نہ تو نہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں اگر ان کے دلوں پہ سکینت تھی تو بتاؤ پھر ان کے ایمان کی گواہیاں اور کون دے گا, کیونکہ ایمان تو امن دیتا ہے. ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی, وہی اگلی جنگ کی طرف اشارہ, اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے, خیبر کی طرف اشارہ. آپ دیکھیے کہ میں انجوائے کرتی ہوں اس موضوع کو, شاید آپ اتنا نہ کرتے ہو, کہ غزوہ جب بھی کسی جنگ میں صحابہ کرام نکلتے تھے تو اینڈ پہ کچھ نہ کچھ مال غنیمت تو ملتا تھا نا, رائٹ. اب دیکھیے یہ تو نکلے تھے عمرے کے سفر میں گھر سے, بلکہ اپنا توشہ سامان ہدی کے جانور لے کے گئے, وہاں جنگ صلح ہو گئی, بیٹھنا پڑا, واپس آئے کچھ بھی تو نہیں ملا نا. یعنی دنیاوی لحاظ سے کہیں تو صلح حدیبیہ کے سفر میں مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا, فزیکلی نہیں ملا, لیکن اللہ کہتے ہیں کبھی فوراً مل جاتا ہے, کبھی ڈیلیوری بعد میں گھر میں آتی ہے. یہ ڈیلیوری خیبر کی صورت میں اگلے سال میں آ گئی تھی. ایک دفعہ آرڈر تو پلیس کر دو اللہ کے راستوں میں نکلنے کے, تو کہا تمہیں قریبی فتح بخشی. اور یہ قریبی فتح کیا ہے؟ 68 ہجری کا فتح مکہ, ان فتحنا لك فتح مبینہ میں سن چکے ہیں. اور انہیں بہت سا مال غنیمت عطا کیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے. تو کبھی اللہ فوری دیتا ہے, کبھی تھوڑی سی امیدیں دلا کے وقت آگے کر دیتا ہے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. دیکھیں اللہ وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کے وعدے سچے, بہت سچے ہیں. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی. اللہ کے بندو یہ کون سی فتح ہے؟ ہم تو ہار کے جا رہے ہیں, عمرہ تک تم کر نہیں سکے. تو اس سے مراد صلح حدیبیہ, جس کو فتح مبین قرار دیا, جو فتح مکہ کی بنیاد بنی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے. یہ بھی دیکھیں اللہ کی بات تھی, دشمن کے ملک میں بیٹھے ہوئے, اس کے بارڈر پہ تھے نا مکہ کے. کیا ممکن نہیں تھا یہ 1400 کے 1400 شہید کر دیے جاتے؟ اللہ کہتے کون ہے مائیکا لال جو تمہاری طرف ایک انگلی بھی اٹھا سکے. میں نے دشمنوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روکے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو, تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. تو آج بھی اگر مسلمان یہ ایمان لے کر دشمنوں کے علاقوں میں خالی ہاتھ بھی چلے گئے نا, شرط یہ ایمان ہے, تو دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک راکٹ لانچر بھی ان کی طرف پھینکے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. یعنی صرف خیبر ہی نہیں ہوگا, اگلے ایک سال بعد پھر فتح مکہ بھی ہوگی اور وہاں یہی مکہ جہاں سے آج تمہیں روکا جا رہا ہے. کیا بات ہے, میں کہتی ہوں اللہ کے وعدوں پہ رونے کو دل کرتا ہے. وہی مکہ جدھر سن 6 ہجری میں اندر داخل نہیں ہونے دیے جا رہے, ٹھیک 2 سال کے بعد 68 ہجری میں. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں, 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. صرف 2 سال میں 1400 سے 10,000 کیسے ہوئے؟ جتنا اسلام یہ صلح حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ کے 2 سالوں میں پھیلا, اتنا اس سے پچھلے سمجھیے کہ 13 اور 6 17 18 سال میں نہیں پھیلا. اللہ کے نبی نے جب جنگ کا چیپٹر کلوز دیکھا تو دعوت کا میدان کھول دیا. آپ نے صلح حدیبیہ سے آنے کے فوراً بعد جو کام کیا وہ کفار کو دعوت بھیجی, خط بھیجے بادشاہوں کو, ملکی اور غیر ملکی اور انٹرنیشنل سطح پہ دعوت گئی, بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے. تم تو رات کے شروع تو صبح کا تھا. یہ نہیں ہے کہ رات جاگ لیں اور صبح سوتے رہیں, قرآن ہی نہ پڑھیں دی آج تاک رات ہی ہم جاگتے رہے. کبھی ہم شادیوں کی جاگنے کی وجہ سے قرآن چھوڑتے ہیں اور کبھی رات کی عبادات کے لیے سوچتے ہیں. میں اکثر مجھے آئی کین کمپرومائز, مجھے نہیں پتا ایسے کوئی لوگ ہیں لیکن کچھ ہوں گے ضرور کہ جو رات کی عبادت کی وجہ سے صبح دور قرآن میں نہیں آتے ہوں گے یا نہیں سنتے ہوں گے. میرا تو اچھا گمان نہیں ہے ان کے بارے میں, اللہ ہی ان کے بارے میں اچھا فیصلہ کر دے. آپ کو پتہ کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, پوچھا تیرا بیٹا کدھر ہے, آج مجھے فجر میں نہیں دکھا. کہا اللہ کے نبی سوری رات تہجد پڑھتا رہا, بس فجر کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی. کہا اس کو بتا دے, نہ اس کو تہجد کا اجر ملا اور نہ اس کو فجر کا ملا. فرض پیچھے پڑے ہوئے, سنتوں میں کھوئے ہوئے, کیا دینے ہیں یہ اعتکاف ہمیں اور کیا دیں گی ہمیں عبادات اگر ہم اپنے قرآن اور اس چیز کو جس کو اپنے کمٹمنٹ کے درجے پہ لیا ہوا ہے اس کو پیچھے ڈال دیں. یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے کہ ان لوگوں کی باتیں بتا کر ہم سب کو بتا دیا کہ کوئی بڑی بات نہیں, ابھی تمہیں بہت خیر اور ملنی ہے, فکر نہ کرو. سنت اللہ التی قد خلت من قبل, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ کافر اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے, یعنی اب ایک سیکنڈ آپشن بتائی کہ اگر مکہ والے یہ ہوڑ مت کر ہی لیتے کہ چلو بھائی ان 1400 کو جا کے مار دیتے, کر سکتے تھے نا, تو اللہ کہتے اگر یہ نکل آتے یقیناً پیٹ پھیر جاتے. یہ نختے بے ہتھیارے لوگ, ان کا اتنا روب تاری ہوتا مکہ والوں پہ کہ انہوں نے واپس مکہ میں بھاگ جانا تھا اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. آج سے آتے کیوں نہیں مسلمان سمجھتے, ان کو کیوں نہیں عام کرتے ہم؟ کتنے لوگ ہیں جو روز کی باتیں جو سنتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے جیمز بنا کے لوگوں کو بھیجتے, چھوٹے چھوٹے کلپ. کسی نے ایک بار ایسی کسی کلاس میں سے کوئی باتیں ایسی تھی تو اس کو چھوٹی سی الگ فائل بنا کے کتنے لوگوں سے شیئر کیا. تو میں نے کہا دیکھیں ان کے دل کو یہ بات لگی ہے نا, انہوں نے دوسروں کو بھی سنا دی. بعض دفعہ آج کل آپ دیکھیں عام رواج ہے یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں, کیونکہ آج لوگ ہیں مصروف, وہ زیادہ دور لمبی بات نہیں سنتے. ان باتوں کو عام کیجئے کہ اللہ کے آج مسلمانوں سے کیا تقاضے ہیں, اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. فرمائیے اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. کل بھی وہی تھی, 2014 میں بھی یہی ہے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور حدی کے اونٹوں کو اس کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. لیکن انسانوں پہ تو ظلم ہوا, اتنا صحابہ کو صدمہ تھا وہاں سے رکنے کا کہ جب یہ صلح ہو گئی, سب بات ختم ہو گئی, تو اللہ کے نبی باہر نکلے, 1400 کا لشکر باہر کھڑا, اور آپ نے جا کر ایک اعلان کیا کہ چلو صحابہ کرام آپ سب اپنے احرام کھول دیں اور حدی کے جانور قربان کر لیں. ایک بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا. ہمارے لیے تو یہ از ناٹ بگ ڈیل کہ کوئی کچھ کہے کہ ادھر آ جاؤ یہ کر لو تم بیٹھے رہے, صحابہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے. اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ ہوا کہ یہ میرے وہ ساتھی ہیں کہ جو میری آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ کام کرو اور انہوں نے نہ کیا. آپ دلگیر ہوئے, واپس اپنے حجرے میں آئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ سفر میں آپ کے ساتھ تھی, اور اچھی بیویاں شوہروں کے چہروں سے پہچان جاتی ہیں کس وقت کیا چاہیے. کہا اللہ کے نبی آپ کیوں کام کرتے ہیں, بیچارے صدمے میں ہیں, کہاں سے مدینہ سے چل کے آئے, آپ دیکھیے کتنے دن لگے ہوں گے پیدل, گھوڑوں میں ٹانگ کس طرح چلے ہوں گے. اللہ کے نبی صدمے میں, شوق میں, ڈونٹ وری, یہ بہت اچھے لوگ ہیں. جیسے ماں بچے کے بارے میں باپ کا دل نرم کرتی ہے, کہ آپ ان کو کچھ نہ کریں, بس آپ ایک کام کریں, باہر جا کر آپ وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ ان سے کہہ رہے ہیں. آپ اپنا احرام کھولیں اور اپنے بال کاٹیں. اچھا مشورہ کھولا اور اپنے بال کاٹنے شروع کیے. بس اس منظر کو دیکھنے کی دیر تھی, صحابہ کرام اتنی تیزی سے اپنے احرام کھول کر اور بال کاٹنے لگ گئے کہ روایت میں تو ایسا لگتا تھا وہ ایک دوسرے کے سر کاٹ دیں گے اس طرح سے. یعنی پہلے حکم میں ان کو کہا گیا تھا اطیع اللہ و اطیع رسول, اطیع رسول نہیں کیا, لیکن یہاں کیا کیا, اتباع رسول کر لی. منہ سے کئی تو چپ ہو گئے, لیکن آپ کو کوئی کام کرتا دیکھا تو پیچھے نہ ہوئے. یہ ایمان آج مسلمان سے چاہیے, وہی امت ہے آج میں اور آپ. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ انجانے میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا, تو جنگ نہ روکی جاتی. بات سمجھ آئی, کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو حدیبیہ کے سفر میں بھی اجازت مل سکتی تھی کہ جائیں مکہ پہ حملہ کر دیں, کیونکہ انہوں نے آپ سے وعدہ توڑا, لیکن کہا صرف اس لیے نہیں کہ وہ چند لوگ جو مستر بے چین بےچارے اپنا ایمان چھپا کے مکہ میں بیٹھے ہیں. اب جب تم مکہ پہ جا کے لڑو گے تو تمہیں تو نہیں پتا یہ مسلمان ہے کہ کافر, ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان مارا جائے. صرف ان چند لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہم نے تمہیں مکہ میں نہیں آنے دیا. ایک مومن کی اتنی شان ہے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اسی کا قابل کر دے. تو فرمایا روکی تو وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے, وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے. اب یہاں تھوڑی ڈانٹ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہوئے مکہ میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف تو ان کو پریولیج دی اور اب تھوڑا سا ان کو ڈانٹا. اگر وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں جو کافر تھے ہم ان کو ضرور سخت سزا دیتے, یعنی پھر اس دن یہ 1400 کے ذریعے سے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی. کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمتیں دیکھیے, ایک ایک بات میں کتنی حکمت ہے. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ, یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی. یہ کون سی حمیت ہے؟ یہ حمیت حمایت ہے, اردو میں جو حمایت ہے, یعنی انہوں نے جو آپ کو مکہ میں آنے سے روکا یہ صرف اپنی جاہلیت کے سسٹم کی حمایت میں تھا. That's it. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اگر آپ عمرہ کراتے, ہر مسلمان کے اوپر ایک سپاہی لگا دیتے مکہ میں, 1400 لوگ مکہ کے ان کی حفاظت کرتے, یہ جاتے عمرہ کر کے آ جاتے, not big deal. ان کو بتاتے ان مسلمانوں نے کچھ کہنا بھی نہیں, جب کہہ دی اللہ کے نبی نے جنگ نہیں کریں گے تو نہیں کر دی, نہ یہ دھوکہ دیتے نہ غدر. لیکن اللہ کہتے ہیں صرف یہ جاہلیت کی حمایت ہے. اس پہ آپ ایک لیکچر ہے جاہلیت کی حقیقت, الحمدللہ 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا, لیکن اگر ساتھی آپ لوگوں تک بھیج سکیں تو اس کو ضرور بھیجیں. پورے قرآن میں 4 دفعہ لفظ جاہلیت آیا, اس میں سے یہ موقع ہے. تو ان چاروں کا ربط اللہ کی توفیق سے دیا تھا کہ پہلے کون سی جاہلیت ہوتی ہے تو اس کے اثر میں دوسری ہوتی ہے, تو پھر تیسری ہوتی ہے اور چوتھی ہے. آج کے دور میں سمجھ لیں کہ یہ حمیت الجاہلیہ کیا ہے, کہ ہم آج مسلمانوں سے زیادہ کافروں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھتے ہیں, ساری ہمدردیاں کافروں سے, اور کسی کا یہ جملہ کہنا جی یہ آج کے تو مسلمانوں سے یہ کافر اچھے ہیں, یہ حمیت الجاہلیہ. آج تو یہ نہیں کہ یہ تو اچھے ہیں, یہ ڈسپلنڈ ہے. تو جب انسان کی دلی ہمدردیاں کفر کے ساتھ ہو جاتی ہے, پھر ان کے ساتھ لڑائی کہاں کریں گے. تو فرمایا اور مومنوں کو اللہ نے تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا. اب جب واپس پلٹے تو کئی سوال اٹھے. یہاں دیکھیے وہ بھی انسان تھے, جب بغیر عمرے کے حج واپس آئے تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تو ہم تو بغیر عمرے کے جا رہے ہیں. یعنی تھوڑا سا کوشچن کیا ہے لیڈر کے اوپر کہ یہ کیا آپ کا طریقہ ہے, جو آپ نے کہا ہے وہ تو کیا ہی نہیں اور جو آپ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہی نہیں. اعتراض کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں نا ہر گروہ میں, چاہے وہ دو چار ہی ہوں. تو کچھ لوگوں کے دل میں آ گیا کہ یہ کیا بات, اللہ کے نبی کی بات جھوٹی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, پر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. اور واقعی پھر اگلے سال سن 7 ہجری میں عمرہ قضا ہوا تو وہ خواب سچ ہو گیا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا اور وہ جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے. مخلقین رؤوسکم, اپنے سر منڈواؤ گے یعنی احرام کھلنے کے بعد. وہ مقصرین, اور بال ترشواؤ گے. لا تخافون, اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. یعنی آج اگر عمرہ کر بھی لیتے تو کتنا کو اچھا کرتے, تھوڑا سا انتظار کر لو, پھر 7-8 ہجری کے بعد عمرے پہ عمرے کرو گے, حج پہ حج کرو گے اور تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور اگلے سال جب 7 ہجری کو مسلمان وعدے کے مطابق گئے, صرف 3 دن کے لیے ان کو ویزا ملا تھا مکہ میں داخل ہونے کا, اور کفار کے دلوں پہ اتنا روب طاری ہو گیا مسلمانوں کا کہ پہاڑوں پہ جا کے چھپ گئے, پورا مکہ خالی ہو گیا. اور مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے انہوں نے بڑے سکون سے عمرہ کیا, اسی کی طرف اشارہ ہے. اور وہ موقع تھا, اگر اللہ کے نبی ٹیررسٹ ہوتے اور اگر اللہ کے نبی نے تلوار کے ذریعے سے ملک فتح کیے ہوتے تو اس دن مکہ فتح ہو جانا تھا, لیکن آپ نے حج شکنی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعلیم وعلم تعلم, وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی. یعنی اگلے سال تو اب تم نے فاتح بن کے آنا ہے, آج ہم نے 7 ہجری میں تمہیں ایک عمرہ کرنے کا موقع دے دیا. اور بات یہ ہے ساری باتوں کی ایک بات, 100 باتوں کی ایک بات اور 1000 باتوں کی ایک بات, کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق کے لیے یظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. دوسرا مقام ہے, پہلے سورۃ توبہ میں پڑھی, اب یہاں پڑھی, اور انشاءاللہ پھر ایک دفعہ سورۃ صف میں یہ آیت پڑھیں گے کہ وہی ذات. اس کو سنتے وقت آج کے مسلمان کی کیفیت نوٹ کریں, اس آیت کے اوپر کتنا آج مسلمانوں کا یقین ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پہ غالب کر دے. یہ ہے اسلام کا اسلام کا مزاج, اوپر رہنے والا ہے, نیچے رہنے والا نہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے نا, ہر جگہ رہ لیتے ہیں. میں نے فیل کیا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو انہی کے مطابق معاملہ کرتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ ہر طرح کے گھروں میں رہ لیتے ہیں, ہر جگہ کے علاقوں میں رہ لیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں ہم ہر جگہ نہیں رہ سکتے, ہم اس جگہ ایسے علاقوں میں, ہم ایسے نہیں, ہمیں پروویننٹ جگہ چاہیے, ہمیں ایزی ایکسیس چاہیے, ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. اسلام کا مزاج پروویننسی کا ہے, ڈومیننسی کا. جیسے آپ لسی بلورتے ہیں تو اس کے اوپر مکھن آ جاتا ہے نا, تو مکھن کا مزاج کیا ہے؟ وہ اوپر تیرتا ہے. آپ ہاتھ سے مکھن کے, یہ دین کا مزاج ہے. جب لوگوں نے دین کو دبانے کی کوشش کی, اسلام دوسری طرف سے نکل آیا. وہ شعر ہے نا جو میرے کسی خیال کے مطابق نہیں لیکن شعر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب جس نے اسلام اور مسلمانوں کو پریس کیا اس کے بعد مدد آئی. 9/11 میں کیا ہوا اور اس کے بعد کتنا اسلام پھیلا. یہ جو آج مسلمانوں پہ ظلم ٹوٹ رہا ہے, آپ ذرا اگلے چند سالوں کے آئینے میں دیکھیں, آپ کی چہرے پہ اسمائل آ جائے گی. جو اس ظلم و ستم اور بربریت کا آگے والے دور میں فائدہ آنے والا ہے, یہ بھی آپ کو نہیں دکھ رہا کیونکہ ہم نے بھی قرآن اور سنت کی عینک سے آنے والے وقت کے حالات نہیں پڑھے. لیکن یاد رکھیے, جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ حد سے بڑھتا ہے ظلم تو وہ بدل جاتا ہے. تو لہٰذا اسلام کو کوئی دبانے کی کوشش کرے تو پھر وہ نہیں دنیا میں رہتا. فرمایا اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. آج کے 2-4 بلین مسلمان بھی اگر یہ گواہی نہیں دیتے تو نہ دیں. اللہ گواہ کافی ہے کہ اسلام غالب ہے, اسلام غالب رہے گا. آج کیوں نہیں غالب؟ تو لکھیے اسلام آج بھی غالب ہے, بس آج مسلمان مغلوب ہیں. آج کے اسلام اور آج کے مسلمان میں بہت فرق پڑ چکا ہے. اسلام آج بھی دلائل میں غالب ہے, موسٹلی سپریڈنگ ریلیجن ہے, سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن ہے. آج جن ملکوں پہ کسی حد تک اسلام نافذ ہے وہ دنیا میں امن, چین, سکون, دولت کے گڑھ ہیں, بہت اطمینان ہے ان ملکوں میں. لیکن مسئلہ آج کے اسلام کا نہیں, آج کے مسلمان کا. اس لیے اللہ باخر میں سورت کے اس گروہ سے ہمارا تعارف کراتے ہیں. دعا کیجئے جو ہم پڑھنے لگے اللہ ہمیں ایسا بنا دے. آپ کو بنائے نہ بنائے اللہ مجھے تو بنا دے. ہر ایک اپنے آپ سے کہ اللہ مجھے تو بس بنا دے. کیونکہ یہ تھا وہ گروہ جس کے ذریعے سے غلبہ اسلام ہوا تھا. اور اس میں ہر جگہ جو لوگ اسلام کے نام پہ کام کر رہے ہیں, چاہے ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں والنٹیئرلی یا کسی اور پلیٹ فارم میں, ان سب کے لیے ایک چیک لسٹ ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے اسکول کو گروتھ ملے, آپ فلرش کریں, اللہ کی مدد آئے, زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں, ڈسپلن ہو, تو یہ سب چیک کیجئے کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں. اور یہ تھی وہ صحابہ کی جماعت جس کو اللہ نے یہاں ایک کھیتی کی مثال دی, محمد رسول اللہ. اب دیکھیں اللہ کے نبی کا نام پیچھے بھی پڑھا ہے نا سورہ محمد میں, یہاں پھر آ گیا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 4 دفعہ اللہ کے نبی کا نام ہے قرآن میں, آپ نے ڈھونڈنا ہے, یہ آپ کا کام ہے. اور ان آیتوں کے نمبر نوٹ کرنے ہیں خود سے. والذین معه, یعنی وہ تو رسول تھے, ان کی تو کیا بات ہے, لیکن ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں. صحابہ کی شان, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی خوبیاں, نمبر 1, 2, 3 کرتے جائیے گا خود ہی. اشداء علی الکفار, وہ کفار پر سخت ہیں. کیا نا اس بلا بدتمیز ہے, روڈ ہے, سٹبن ہے, گالیاں دیتے ہیں, مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. نہیں, عربی زبان میں اشد یا اشد اس شخص کو کہتے ہیں جس کو رام کرنا ناممکن ہو. ایمان کی پختگی, اصولوں کی مضبوطی, سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان رکھتے ہیں. جس کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ جن کی خیبت سے رائی, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ عنایتوں پہ ہو اشعار. صحابہ کو کوئی اصولوں سے ہٹا نہیں سکتا تھا. ہم تو چھوٹی سی بات کریں وہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں, نہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے, فوراً مینجمنٹ لوز ہو جاتی ہے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے. صحابہ کی تو تلوار نکل آتی تھی جب کوئی کسی بات سے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے تھے, تو گویا کہ صحابہ موم کی ناک نہیں تھے, نرم چارہ نہیں تھے کہ کافر ان کو نکل جائیں. وہ جب اپنے مقصد پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر اللہ کے نبی کا ساتھ دینے پہ تیار ہوتے تھے. اللہ آج مسلمانوں کو اتنا ہی زیادہ آرگنائزڈ اور اتنا زیادہ سسٹم کو ماننے والا بنا دے. دوسری بات, رحماء بینہم, اور آپس میں رحیم ہے. کیا مطلب ہے فیورٹزم کا شکار ہے، اپنے ساتھیوں کو فائدے دیتے ہیں؟ نہیں، رحما کے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے تڑپتے تھے، اپنے مسلمانوں کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے، غم گسار تھے، اصول اور مقصد کے اتحاد نے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی تھی، ان کو اپنے ساتھی اتنے پیارے لگتے تھے کہ اپنے خون کے رشتے بھی کبھی کبھی یاد آتے تھے۔ یاد رکھیے، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی محبت میں اسلام کو نقصان دے۔ تیسری خوبی، تراہم رکن سجدا، تم ان کو دیکھو گے، یعنی جب بھی کبھی تم صحابہ کو دیکھو، یہ صحابہ کا آؤٹ لک ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ صحابہ کیسے لگتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، تو فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجود میں، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ نمازوں کے وقت میں رکوع سجود کرتے تھے، جابس جب کام کرنے ہوتے تھے تو اللہ کا فضل ڈھونڈتے تھے، یہ نہیں کہ وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں بیٹھ کے زکوٰۃ کا مال کھاتے تھے، وہ کسب کرتے تھے، فضل کماتے تھے۔ صحابہ اکرام فجر سے ظہر کے بیچ میں کمائی کرتے تھے۔ آج بھی جو امام مسجد ہیں یا آج بھی جو دین کے نام پہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں، ان مردوں کے پاس 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں جا کے وہ 4 گھنٹے ٹیکسی بھی چلائیں تو اللہ ان کی گزر بسر تو کروا ہی دیتا ہے۔ تو کسب کماتے تھے، دنیا کی محنت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی راتیں کیسی تھیں کہ اس کی خوشنودی کی طلب میں راتوں کو اللہ کوش کرنے کے لیے روتے تھے۔ سمجھ آیا آپ کو صحابہ کا کردار؟ ایک رخا نہیں تھا، 3-ڈائمینشنل تھا، فرض کے وقت میں فرض، دین کے کوشش میں کوشش، اپنی محنت مزدوری سے بھی پیچھے نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ کی خوشنودی اگر جہاد کے میدان میں جا کے حاصل ہو تو سب سے آگے، اللہ کے راستے میں مال دینا ہے سب سے آگے، اور اگر اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی ہیں، ہجرتیں کرنی ہیں، سب سے آگے۔ اور ان کی چہرے کیسے تھے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، جن پر وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ عام طور پہ تو لوگ فوراً کہنے گے نا ان کے ماتھے پہ گٹا پڑا ہوا ہے، جس کو محراب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں بس یہ نمازی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اس سے مراد صرف پیشانی کا گھٹا نہیں ہے جو سجدوں کی وجہ سے پڑتا ہے، بلکہ اس سے مراد خدا ترسی، کریم نفس، شرافت، حسن اخلاق، موڈسٹ، ہمبل، نظریں جھکی ہوئی، لڑکیوں سے، عورتوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے، یعنی انسان کی نیکی کا جو خوبصورت اثر اس کے چہرے پہ آتا ہے، کھلی کتاب کی طرح ان کا چہرہ۔ عام بندہ بھی پہچان جائے گا کہ یہ شریف النفس انسان ہے، وہ متکبر نہیں تھے، متوازے تھے، انکساری تھے ان کے اندر، بدخلق نہیں تھے، لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنا، خوش اخلاق، اسمائلی، فریش مائنڈیڈ، ایسے نہیں تھے کہ دیکھ کے ان کو لگے کہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کی فوجیں شام کی سرحد میں داخل ہوئیں، سوچیں بیت المقدس فتح کرنے شام میں گئے، تو لوگوں نے پہلے تو نہیں دیکھا ہوا تھا نا، جو ہی ان کی نظریں صحابہ کے چہروں پہ پڑی تو شام کے عیسائی کہنے لگے، مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے، یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے پہچان۔ آج کتنے مسلمانوں کے چہروں پہ اسلام کی ایک چھوٹی سی سنت بھی ہے، کتنے بھائیوں کے چہروں پہ داڑھی ہے، اور کتنی بہنوں کے چہروں پہ حجاب اور نقاب ہے، پھر کہتے ہیں مسلمان، پینٹیں پہنی، ٹائٹس میں پھری ہوئی، ہاتھوں میں بینر لے کے غزہ کے لیے کوشش کرتی عورتیں، کیا آپ کو سنسیئر لگتی ہیں؟ کیا آپ کو اسلام کا یہ ڈپلومیٹک قسم کا روٹ سمجھ آتا ہے؟ آپ بڑی محنت کر کے 2-4 ہزار پاؤنڈ جمع کر کے بھیج بھی دیتے، اللہ اجر دے دے گا جتنا اللہ دینا چاہے، اسلام غالب نہیں ہوگا۔ بس یہ ہوگا کہ مسلمان پٹتے رہیں گے اور ہم پیسے جمع کر کے فنڈ ریزنگ کر کے ڈنرز کھلاتے رہیں گے، یہ بھی نیکی ہے، میں نہیں کہتی یہ نیکی نہیں ہے، ہر دور کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، لیکن غالب اسلام اس دن ہوگا جس دن مسلمان صحابہ کے اس ایمان کی تصویر بنے ہوئے دکھیں گے۔ ذالک مثلہم فی التورات، یہ ہے ان کی صفت تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کی مثالیں یوں دی گئیں، یہ تھے ہم کیا بن گئے۔ 4 آنسو بہا سکیں تو آج مسلمان اپنے حال پہ بہان ہے، ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے؟ صحابہ سے آج ویو لینتھ نہیں ملتی، نبیوں کے ساتھ ہماری کوئی کال نہیں ملتی، آج ہم اپنے ماڈرن مردوں، سوٹڈ بوٹی، ہینڈسم شوہروں کو دیکھیں، اور آج ہم اپنی خوب بل کھاتی، کمرے دھلاتی بیگمات کو دیکھیں، ٹک ٹک پرس اٹھا کے جو پورے بازار کے اندر اپنی ٹک ٹک کرتی ہیں، کیا یہ مثالیں تھیں تورات اور انجیل میں؟ میں تو کہتی ہوں اللہ کے نبی اگر آج اس دنیا میں آئے کبھی پہچان ہی نہ سکیں۔ کوئی ان کو ایک چکر لگوائے پوری دنیا کا بغیر کچھ بتائے، پھر پوچھے بتاؤ کون سے مسلمان لوگ ہیں اور کون سے کافر، اور کون سے مسلم ملک اور کون سے نان مسلم. ڈر تو یہ کہ کچھ نان مسلم ملکوں کو اس کی صفائی کی وجہ سے وہ مسلمان نہ کہہ دیں، اور ہماری گندگی ابلتے ہوئی سڑکوں کو دیکھ کر کہہ نہ دیں ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہ باقی پہننا اوڑا تو ہر جگہ وہ ایک ہی ہو گیا. سوچنے کی بات ہے، کڑوی باتیں ہیں، لیکن ان کڑوی باتوں کو لیے بغیر اگر دورہ قرآن پورا کر دیا تو یاد رکھیے حق ادا نہیں ہوگا. اب ایک مثال سمجھیے، امیجینیشن میں لائیں کھیتی، صحابہ کی کھیتی کیسے ہوگی؟ یہ ایک دن میں تھوڑی یہ فصلیں تیار ہوتی ہیں. کتنا خون چلاتا ہے کسان، کتنا پسینہ بہاتا ہے. اللہ کے نبی نے 23 سال خون جلایا تھا. میں جب یہ آیتیں پڑھتی ہوں نا تو ایک دم تسکین ہونے لگتی ہے. ہم سب میں بہت کمی بیشی ہیں، سب سے زیادہ میرے میں، تھوڑی اس سے کم آپ میں ہوں گی، اسی طرح اوروں میں بھی ہوں گی. تو میں سوچتی ہوں نہیں، مسلسل جب کچھ لوگوں ہی کو سکھاتے رہے، انہی پہ محنت کرتے رہے، ایک سال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پانچویں کے بعد پانچٹا، اس طرح سے ہوتا جائے تو امید ہے کہ بہت خیر ہو. آج صبح ایسی اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال جاتا ہے کہ اللہ خیر سے عافیت کا وقت گزارے، زندگی میں پھر کبھی موقع ملا تو میں پھر ناروے والے سارے ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر کورس کرواؤں. ایسی پتہ نہیں کیوں دل میں ہے، شاید یہ آیت پڑھانی تھی کہ چلو اگر وہ کچھ سیکھیں، شاید اب اور سیکھیں اور سیکھیں، تو مانجتے جائیں ایک برتن کو، مانجتے جائیں تو سوچیں کہ وہ کیسے لگیں گے. اب اس مثال کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی کے ٹرینڈ صحابہ کیسے تھے، اور ہم میں بھی اپنے لیے دعا کروں کہ اللہ مجھے اس کا کوشش اشیر ہی کر دے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے تھے. فرمایا قذر ان اخرج شت اہو، گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی. یہ کومپل پتہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. شروع اسلام ہوا تو ابو بکر سے ہوا تھا، عورتوں میں بی بی خدیجہ سے اور مردوں میں ابو بکر. شروع میں اسلام کمزور تھا، ہر جگہ جب دین کا کام ہوگا شروع میں کمزوریاں ہوں گی، لوگ ان کو جگہ نہیں دیں گے، لوگ ان کو پنپنا نہیں چاہیں گے، لوگ چاہیں گے یہ فوراً ختم کریں کام، اپنی کٹیاں اٹھائیں اور بھاگیں، یہ ہمیں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں. لیکن لگے رہے تو فاز رہو، پھر اس کو تقویت دی، ابو بکر، پھر علی، پھر اس کے بعد زید آگئے، پھر بلال مسلمان ہو گئے، اور یہ چھوٹی چھوٹی کمپلین جو ہے ایک چھوٹی سی کھیتی میں تیار ہوتی گئی. پھر فاستغلظ فاستوالى سوقی، ترجمے کے اعتبار سے مشکل ترین آیتیں ہیں. فرمایا فاستغلظ، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی، یعنی وہ پتلی سی قوم پر پھر ایک تنے میں بدلی. صحابہ ایک گروہ بنے، ڈسپلنڈ ہوئے، 3 سال چھپ چھپ کے، چھپ کے سے تو نہیں کہنا چاہیے، 3 سال شروع میں ون آن ون بیس کوششیں کی. اس وقت آپ بھی ون آن ون بیس کوششوں پہ، اگر ہر جگہ جہاں دین کا کام شروع ہوتا ہے، شروع کے 3 سال فلائرز دیکھ کے لوگ نہیں آتے، یاد رکھیے آپ کے میسیجز کو لوگ اوور لک کریں گے، اس وقت وہی مزاج ہے جو اسلام کا مزاج ہے. 3 سال تک اسلام ون آن ون بیس ریلیشن پہ آیا. آپ میں سے ہر بندہ اپنی دوست سے، اپنی فرینڈ سے، اپنے رشتہ داروں سے، ساتھیوں سے بات کر کے اس کو قرآن کلاس میں لائے گا. جب نئے کورسز آتے ہیں اس میں ایکسپیکٹ ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر کورس میں پچھلے کورس والوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دوست اور ساتھی ہوتے ہیں. یہ روایت رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک سال سے ان کو جاتے آتے، وہ کہتے ہیں ہم بھی کریں گے. تو آپ اور میں بھی سوچیں، چند دن رہ گئے ہیں پھر 70 کی سیل ختم ہو جائے گی. ایک ساتھی کو اگر آپ نے اگلے کورس کے ساتھ جوڑ لیا نا تو انشاءاللہ 70 لوگوں کے برابر ہوگا اللہ کے حکم سے، اور اللہ اس کو بڑھا دے. تو صحابہ کی انفرادی کوششوں سے اسلام کیسا ہوا کہ پھر ایک دن مسلمان ہو گئے ابو عمر فاروق. فرسٹ والا سو کی، میں اپنی سمجھ میں جس کو انجوائے کر رہی ہوں وہ عمر کا اسلام ہے، کا اسلام بند کمروں میں تھا یہاں تک کہ عمر مسلمان ہو گئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کوئی ایک ایسا ہی ساتھی دے دے ادھر کہ جو اتنا انفیوشنل، اتنا زیادہ باثر ہو اور اتنا لوگ اس کو پسند کرے کہ اس کے ساتھ فوجوں کی فوجیں آ جائیں. اس دین کے اندر ہوتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ، لیڈر ٹائپ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں ایک مرتبہ دیا ہوتا ہے، اتھارٹی دی ہوتی ہے، دولت دی ہوتی ہے، شہرت دی ہوتی ہے، حسن دیا ہوتا ہے، کسی کی کشش میں لوگ پھر اس کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر عمر کے آنے کی دیر تھی، پھر اسلام ایسے پھیلا جیسے جنگل کی لکڑیوں میں آگ پھیل جاتی ہے. یو جی بو ذرا، کاشت کرنے والوں کو یہ خوش کرتی ہیں. یا ذرا کون ہے آپ کو پتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت تھا وہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ بڑی مشکل سے یہ 313 جمع کیے، آج اگر ان کو بھی ختم کر دیا تو تیرا نام کوئی نہیں لے گا، اس دنیا پہ تیری عبادت نہیں ہوگی. لیکن پھر صحابہ کی وہ کھیتیاں تیار ہونے لگی کہ اللہ کے نبی اس کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے. تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. یہ بھی ہوتا ہے جب اسلام پھیلتا ہے تو دین سے محبت رکھنے لے خوش ہوتے ہیں اور دین سے بغض رکھنے اور اپنے ناموں سے محبت رکھنے والے کڑتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. کیا اللہ نے ہمارے ساتھ بھی کوئی وعدے کیے ہیں؟ 3 سیکنڈ تک اپنے لیے بھی دعا کریں اور صحابہ کی محبت کو دل میں محسوس کریں. کیا ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد کوئی ظالم صحابہ کو گالی دے سکتا ہے؟ یاد رکھیں, صحابہ کی شان کو نہ پہچاننے والا دین کی شان کو بھی نہیں پہچانتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت دے دے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے. اب یہاں تو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی کیسے تھے, اب اگلی صورت میں بتایا جا رہا ہے. آر یو سیریس؟ تم بھی بننا چاہتے ہو نبی جیسے یا نبی کے صحابہ جیسے؟ بتائیے چاہتے ہیں؟ تو فرمائے سورہ حجرات پڑھ لو, جس کا دوسرا نام سورت اخلاق ہے, اخلاق خلق والی صورت. اس صورت میں وہ تمام ایٹیکیٹ سکھائے گئے کہ جو امت مسلمہ نے جب اپنا لیے تو پھر دشمن ان کو تیروں تلواروں سے بھی نہیں مار سکتے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان ان کو اپنی ترقی اور عروج کے ساتھ بھی نہیں مار سکتے. اس صورت میں بہت ساری اخلاقی برائیوں کا ذکر بھی ہے اور اس کے بعد جو بنیادی مضمون ہے اس صورت کا وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, یعنی مقام نبوت کو پہچاننے والی امتیں کبھی دشمنوں کے ہاتھ میں وہ اس طرح سے نہیں کٹتی. آئیے صورت کو اپنی صورت سمجھتے ہوئے کریں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرامن معاشرے کے انگریڈینٹس اس صورت میں ہمیں دکھیں گے. جی تلاوت سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر. چند آیتوں کی.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى, لهم مغفرة وأجر عظيم.
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو, اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. سب سے پہلا ادب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاملہ کرنے کا سکھایا. اللہ اور اس کے رسول سے آگے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کا نام تو یہاں شرف کی بنیاد پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ادب سکھایا گیا کہ آپ سے آگے نہیں چل سکتے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے معاملے میں بہت زیادہ مینرڈ بھی تھے اور پروٹوکول رکھتے تھے، لیکن آج ہم آپ کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی کوئی بات آ جائے تو اس وقت انسان غور سے سنیں. اسی لیے اگلی آیت میں کچھ اس کی مزید وضاحت کی گئی اور فرمایا، لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو. ایک صحابی تھے جن کی آواز اونچی تھی، فطری طور پہ موٹی آواز ہوتی ہے، کچھ دن سے اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آئے. آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے، ان کو بلاؤ. کہا اللہ کے نبی وہ تو گھر بیٹھ گئے. کہا کیوں بلاؤ؟ آئے تو رونے لگے. کہا اللہ کے نبی میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے بات کرنے میں، تو میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں، اس لیے میں گھر میں بیٹھ گیا. تو فرمایا تو ان میں سے نہیں ہے. کبھی ہم جب بولتے ہیں تو کبھی اپنی آوازوں کی ٹون سنیں، اور خاص طور پہ بریکس میں اور اینڈ پہ ایک چلانے کا انداز. اور یہ خود پسندی ہے کہ میری آواز سب سے زیادہ اونچی ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. عامیانہ انداز نہ اللہ کے نبی کو بلانے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنا ان آیات میں سکھایا گیا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے لیے جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان آیات میں آپ کی نعت پڑھنے کا ادب سکھایا گیا. اس میں بھی سکھایا کہ تمہارا انداز عام لوگوں جیسا نہ ہو. بدو جو ہوتے تھے وہ باہر سے آواز لگاتے تھے، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج. صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے، نام لے کے آپ کو پکارتے تھے. صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، انتظار میں کھڑے رہتے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی جب خود نکلتے تو ان کو بات کہتے تھے. تو اس ساری بات کو سنتے وقت ہم سب ذرا ان نعتوں کو ایک بول چیک کریں جو آج لوگوں نے، کہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، دولہا آیا، پھلاؤ سکھیوں پھولوں کے ہار، گلے میں ڈالو اس کے ہار، آمنہ کا راج دلارا آیا. آپ کو ایک چھوٹا سا کام دیتی ہوں، کبھی بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی، جب یہ نہیں کہ اسپیشل سن کے آپ نوٹ کریں، جب بھی کسی ایسی محفل میں ہو جائے اللہ کے نبی کی محبت میں نعت پڑھی جائے تو اس آیت کو سوچیے اور چیک کیجئے کہ اللہ کے نبی کا عام لوگوں کی طرح بلاتی ہوں یا کسی اور دوسری طرح بلاتی ہوں. تو اس ساری چیز سے ادب بھی پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. امام مالک کا عمل کیا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں جاتے تھے نا تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، مدینہ شہر میں جاتے تھے تو جوتے نہیں پہنتے تھے. یہ دل کی محبتیں ہیں، یہ نہیں کہ باپ اور میں بغیر جوتوں کے وہاں چلنے لگ جائیں، لیکن جس کے دل میں ادب ہوتا ہے اتنی خاموشی سے. تو کیا پتہ چلا کہ جس محفل میں حدیث پڑھی جائے، سنت کا ذکر ہو، سیرت کا ذکر ہو، وہاں بھی ادب اور احترام سے ہو. ایک دفعہ حدیث پڑھاتے ہوئے امام مالک کو اگر میں بھول نہیں رہی تو 63 بار 63 times بچھو نے کاٹا اسکارپین اور یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. بالآخر جب درد برداشت نہ ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے تو لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا بس کیڑے نے کاٹا. اور جب گنے بائٹس ان کے جسم پہ، اتنے بائٹس تھے، کہا کیوں؟ کہا حدیث کے احترام کی وجہ سے. ہر روز نیا جوڑا پہن کے آتے تھے حدیث پڑھانے. کسی نے کہا کہ آپ کیوں پہنتے؟ کہا اس صاحب حدیث کے ادب اور احترام میں. دیکھیے سلیقے والی محبت تو خوبصورت ہوتی ہے نا، اور چھچوری حرکتیں. اور میرے ایک فون کمپیوٹر میں ایسی ریکارڈنگز ہیں، دل نہیں چاہتا سنانے کو، ورنہ میں آپ کو سناؤں تو آپ اس میری پوری بات کہنے سے زیادہ بات سمجھ آ جائے جو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول بال کے گا رہی تھیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو ہر چیز اس سے بچنا ہے اپنے آپ کو جس سے بے ادبی ہو، فالتو باتیں نہیں کرنی. اللہ آپ سب کو اپنے گھر لے کے جائے، کبھی مسجد نبی میں جائیں، نہ اونچی آواز سے بولیں، نہ فالتو باتیں کریں، نہ وقت ضائع کریں، یہ سب ادب کے خلاف ہے. اسی طرح کسی کے سامنے حدیث بیان کی جائے اور اس کے اوپر بحث کرنا، کسی اور کے قول کو اس کے اوپر ترجیح دینا، یہ بھی درست نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے جتنا بچیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کو سمیٹنے والا بنا دے گا. پھر اس کے بعد اب آگے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی اس کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہیں. فرمائے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ رسول خدا کی بات جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز بست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. چلیے ہم سب ادھر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ہم اپنے بولنے کی ٹون چینج کریں, کریں تھوڑی سی کوشش کر لیں جس ٹون میں بھی بولتے ہیں. دیکھیں نبی کے ساتھ بات کرنا یا دین کی بات کب ایزی ہوگا, جب عام زندگی میں ہماری ٹون ٹھیک ہوگی. کیا کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جب بات کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے ان کی بات سن کے. ایک آدھ سسٹرز ایسی ہیں میرے کانوں میں ان کے لفظ آتے ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے خود سنا کہ یہ جب ان کی ماسی نہیں آتی تو اس کو ڈانٹتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ڈانٹ رہی ہے کہ پیار کر رہی ہے. اپنے بچوں کو بھی ٹوکتی ہیں تو ایسے آپ ایسے نہ کیجیے, آپ ادھر نہ آئیے. اور آپ بس ماں کے دیکھیں, جو ماں سافٹ اسپوکن ہوتی ہے نا اس کے بچے بھی سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں. جس کو اپنے بچوں کی بدتمیزی اور چیخنے اور چلانے کا کہہ لیجیے گلہ, وہ اپنے سٹائل کو چیک کرے. جیسے ماں چیختی ہے بچے بھی ویسے چیختے ہیں. جو مائیں ٹھنڈی کول کام ہوتی ہیں ان کے بچے بھی صبر والے ہوتے ہیں, کوئی بات کرنے کی ٹون ٹھیک کر لیں. سسرال سے, دوستوں سے, آپ دیکھیں محنت تو کرنی پڑے گی, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ 7 دن ایک عادت پہ قائم رہیں تو انسان کی وہ عادت پھر بدل جاتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بولنے کے انداز کو بہترین کر دے. اور اے نبی, جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں, یہ گنوار تھے, بدو قسم کے لوگ تھے, ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. ساری باتیں جو پچھلی صورت میں آپ کو میسیجز اور واٹس ایپ کی تھی وہ سب اس میں ڈال دیں. یہ ہے آج ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آگے کر لیتے ہیں, حالانکہ تحقیق کرنی ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. کیا آپ کو ایسے میسیج نہیں آتے, الرٹ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور پھر چند گھنٹے بعد آتا ہے سوری وہ میسیج غلط تھا, اب اس کو چھوڑ دیں. یہ ہونے والا ہے, یہ نہ کیا تو یہ آپ کا گروپ بند ہو جائے گا, یہ نہ کیا تو آپ کا یہ ایپ ختم ہو جائے گا, پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے یہ تو ریومرس تھی. تو ریومرس نہ پھیلاؤ. طوطے اور انسان میں بہت بڑا فرق ہے. شرمندگی ہوتی ہے نا, جو ایک دم بے سنی نئی بات آگے کرتا ہے بعد میں اصل کھلتی ہے, تو اس بندے پہ لوگ بری بات کرتے ہیں جس نے شروع میں یہ بات اڑائی تھی. نہ دانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے پھر انسان کو ایسی باتوں پہ. وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یاد رکھو خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. اللہ نے بھی خود کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں انسان ہو, تم میں سے 2 لوگ آتے ہیں اور اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. ایک بہت چرب زبان ہوتا ہے, وہ اپنی باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے. کہا اگر میں نے اس کی باتوں پہ زمین کا ٹکڑا اس کے حصے کر دیا جو اصل میں اس کا نہیں تھا, تو یاد رکھو کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا ہوگا. تو میرے سامنے آ کے ایسی باتیں نہ کیا کرو. اللہ کے نبی صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ مجھے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں کچھ بری باتیں نہ بتایا کرو. کیوں؟ کہ جب میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو میں صاف دل سے ملنا چاہتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. تو کبھی کسی کی برائی آگے نہ کریں, اسے کو تم خود کر لو. آپ کو پتہ چل گئی تو چھوڑ دیں. کسی سوسائٹی میں چین اور امن تبھی آئے گا جب لوگ اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں گے اور دوسروں کی برائیوں کو ختم کریں. اور معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ اس میں سیاستدانوں کی برائیاں بھی آتی ہیں اور مذہبی لیڈروں کی برائیاں بھی آتی ہیں. وہ کھا گئے, وہ لوٹ گئے, وہ پڑ گئے, وہ دین کے نام پہ چندہ لے کے بھاگ گئے. ان سب میسیجز کو ٹریش کر دیں. کبھی آپ کلک کا بٹن نہ دبائیں ان باتوں کو آگے کرنے میں, ورنہ مشکل آپ کو پڑے گی. اگر اس میں کوئی بات جھوٹی ہوئی, یہ ساری چھوٹی چھوٹی وعدہ جو کر کے مشکل سے ریزگاری جمع کی ہے, قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو دعا کیجئے, میں نے کبھی نان اوتھینٹک بات آگے نہیں کرنی. خاندانوں میں بات ہوتی ہے, کوئی پتہ چل گیا کسی کی بیٹی کا مسئلہ بگڑا ہوا ہے, کسی کے شوہر کا معاملہ بگڑا ہے, مجھے کیا, ہو کیئرز. دیکھیں یہ عمل سیکھی, عمل کی بات ہے. ہمارے آئمہ کرام اس بارے میں بہت سنجیدہ تھے. کبھی کوئی ان کے بارے میں آ کے بات کرتا تھا تو کہتے تھے مجھے کیا, کہتے نہیں اس میں یہ بھی ہو, کہتے پھر تجھے کیا. کیوں ان باتوں کو آگے کرتے ہو؟ اور آپ دیکھیں کچھ لوگ واقعی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے کسی کی. مجھے تو سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، وہی سیکیور ہے. زیادہ باتیں کرنے کی عادت انشاءاللہ چھوڑنی ہے، اسے آپ دیکھیں گے بہت ساری خرابیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی. مانگے ذرا، اللہم زین بزینت الایمان وجعلنا خدا تم مہتدین. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت دے اور ہمیں ہدایت والوں کا امام بنا دے، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی ان سے نفرت ہو جائے. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. آپ امیجن کریں، آج 4 بلین مسلمان اگر ان آیتوں کے مطابق بن جائیں تو کیا ریپیٹیشن ہو جائے ہمارے مسلمانوں کی، کہ وہ مسلمان وہ جو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، وہ مسلمان جو بدگمانیاں نہیں کرتے، وہ مسلمان جو چیخ کے نہیں بولتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. اسی لیے اب آگے کچھ انفرادی باتیں، کسی سوسائٹی کے خوبصورت ہونے کی کچھ چیزیں. ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. اور اہل ایمان میں، اگر اہل ایمان میں دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ الحمدللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. ہائی لائٹ کریں اس حکم کو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم خود لوگوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو، بلکہ اسلام کہتا کہ تمہارا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے پھر بھی دوسروں کے ساتھ صلح کروا دو. تم دیکھتے ہو کوئی دو روٹھے ہوئے بھائی بہن، شوہر میاں بیوی، شوہر بیوی ہیں، ماں بچہ ہے، کوئی دوستیں جھگڑی ہوئی ہیں، تو اب خاموش تماشا ہی نہ بنو اور جلتی پہ تیل کا بھی کام نہ کرو، بلکہ کیا کرو کہ تم ان میں صلح کرا دو، لیکن شرط کیا کہ وقت سے تو انصاف کا ساتھ دو. یہ نہیں کہ میری دوست ہے تو اس کا ساتھ دوں گی اور اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور میری دوست ہے تو اس کا ساتھ دوں گی دوسرا جو ہے دوسری دوست سے تین. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بہترین صدقہ نہ بتاؤں جس کا مصرف اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہے؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا صدقہ ہے، تو فرمایا دو لوگوں میں صلح کرانا. کبھی آپ سوچتے ہیں؟ لکھیے ذرا اپنے لیے کمل، جن کو آپ جانتی ہیں، خود نہ کریت کریں پوچھے فون کر کے تم کسی سے لڑی ہوئی تو نہیں ہو، جو آپ کے علم میں ہے رشتہ دار یا دوست، کوشش کر لیں کہ ان کے اندر صلح کروانی ہے. کسی معاشرے میں جب دو گروہوں کے دل میں بعض دفعہ دین داروں کے دل میں دوسروں کے لیے میل آنے لگتا ہے، اس کو دور کیجیے. الحمدللہ اللہ گواہ اس بات پہ، جب بھی کسی سوسائٹی میں جا کے دین کا کام شروع کیا تو پہلے سے دین والوں استعمال کرنے کی کوشش کی. کیا سوچ کے؟ کہ اس سے دل ملے رہیں گے، اس سے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا وہ بھی تھے تو اب یہ بھی آ گئے، یہ ان کے غیروں کو اس کا فائدہ دینے کی بجائے. لیکن جب لوگ اس چیز کے اندر دل کٹے کریں تو اس آیت کی کوشش کریں. کسی کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کوئی دیندار کسی دوسرے دیندار کے بارے میں برائی کرتا ہے، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کو گرو، تو ان کے اندر جا کے اصلاح کرا دیں. نہیں، وہ تو آپ کے بارے میں کبھی برائی نہیں کرتے، ہم نے تو کبھی ان کے منہ سے آپ کے بارے میں نہیں سنا. یہ صلح کرانا معاشرے میں خیر لائے گا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز امام عادل عرش کے سائے میں ہوگا، یعنی 7 لوگ جو عرش میں آئیں گے اس میں ایک عدل کرنے والا ہوگا، اور مومنوں کے درمیان دینی محبت اور اخوت کا رشتہ ہونا چاہیے. اسی لیے اب اگلی آیت میں ہم سب کو بتایا کہ مومن کی مومن کے ساتھ کیا حیثیت ہوتی ہے. فرمایا انما المومنون، بے شک مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اخوت کا رشتہ یہاں ڈسکس ہو رہا ہے. انما المومنون، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کون سا بھائی پن ہے ادھر؟ دینی بھائی. اسلام کی بنیاد پہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ رکھتے ہیں اس کا اشارہ ہے. تو لہٰذا کوئی بھی سوچو ہے تو مسلمان، کچھ بھی ہو رسپیکٹ کرو, دوسروں کی قدر کرو. فرمایا وہ کون ہے؟ وہ مومن تو مومن کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, پس اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ سے ڈرو, امید کی جاتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یہاں سے آپ کو مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت کی دلیل ملتی ہے. حدیث میں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے, یہ بخاری کی روایت ہے ابن مسعود سے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے کی جان مال اور عزت حرام ہے. ابو سعید خدری ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس پر ظلم کرتا, نوٹ کیجئے, اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے, یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت ہے کہ مومنوں کا جسم میں تعلق, سوری, سہل بن سعد اللہ کے نبی کی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسے ہی ہے, سوری, گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ایسے جیسے سر کے ساتھ جسم کا. اہل ایمان ہر مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے جیسے سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو خود سے پوچھیے, آج پورے گلوب کے مسلمانوں کا درد محسوس کرتی ہوں؟ صرف ہنگامی نوعیت پہ ہم فیل کرتے ہیں, زلزلہ آ جائے تو ان کا درد, اور کوئی کٹنے لگے تو اس کا درد, سیلاب آ گئے تو اس کا درد. عام طور پہ کیا ہمیں جاہل مسلمانوں کا اور بے عمل مسلمانوں کا درد محسوس ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح, ایک جسم کے حصے کو اس کو تکلیف ہوتی ہے, سارا جسم اس پر بخار محسوس کرتا ہے اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک روایت میں آپ نے بخاری کی روایت ہے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے, جو ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کی لڑائیوں کو ہوا دینے کی بجائے ان کو ملانے کی کوشش کرے. اپنے مزاج کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی اصل نظر آنے لگ جائے گی کہ میں کس درجے کی مسلمان ہوں. اب یہ باتیں تو وہ تھی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہے اس معاملے میں کہ جب آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا, بس ایک اوورال بات تھی. لیکن اب اگلی آیتیں جو ہیں اس کو دیکھیے گا, یہ پچھلا میں تھوڑا پھر دوبارہ پڑھ دوں. فاصلحوا بین اخویکم, بس اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو, اور اللہ سے ڈرو, امید کی جاتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منھم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یہ مذاق اڑانے کا تو بعد میں دیکھیں گے, یہاں یہ کیوں کر دیا کہ مرد مردوں کا اور عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں؟ کیونکہ اسلام میں عورتوں مردوں کی مخلوط محفلیں نہیں ہوتی, بھابھی اور دیور اور چچا اور فلاں, یعنی ایک محفل میں یا مرد بیٹھ کے گسپ کر رہے ہوتے تھے یا عورتیں. آج اب مسلمان تو اس میں بھی نمبر لے گئے, ہم نے طور طور مردوں کی باتیں کرنا شروع کر دی. تو یہاں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کی نشستیں عورتوں سے فرق ہونی چاہیے. یہ سارا مضمون پڑھ کے انشاءاللہ اس کا ربط آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَافَسُوا بِالْأَلْقَابِ, آپس میں ایک دوسرے پر تانے نہ دو, یعنی لان تان نہ کرو, اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان, بری بات ہے, یعنی آپ کے نام پر یہ ٹھپا لگ جائے کہ آپ بہت محفلوں میں رونق لگاتے ہیں, یہ ہے برا نام. بعض کردار ہوتے ہیں ایسے, کہتے ہیں ان کے ساتھ مزہ آتا ہے, وہ کیونکہ وہ ادھر کی بات ادھر کی, اس کی ادھر لگائی, اس کو مذاق کیا, اس کو چھیڑا, تو کہا فسق میں تمہارا نام بڑا ہو گیا, تو مشہور ہو گئے اس بات میں, تو یہ تو بہت بری بات ہے. ہاں اب کیا کریں, وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں. ایسے لوگ دوسروں پہ باتیں کر کے اصل میں اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیش کیا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی آر دلائے تو تم کسی کے عیب, یعنی تمہارا کوئی عیب ہے, اور دوسرا تم جواب میں اس کے عیب کو اس کو آر نہ دلاؤ, تم جو صبر کرو گے اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا, اور اس نے جو تم پہ بات کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی پر پلٹا دے گا. اللہ اکبر. خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا مرحبا اے کعبہ, تیری کتنی شان ہے, یعنی آپ نے محبت سے کعبہ کو دیکھ کر یہ کہا. پھر آپ نے فرمایا اے کعبہ تیری ایک حرمت ہے, ایک ہی حرمت ہے نا خانہ کعبہ کی, لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ بندہ مومن کی تین حرمتیں ہیں, اس کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت, یعنی کعبے سے بھی زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے. آج خانہ کعبہ کو پیٹھ نہ کرو, ادھر بھی رہتے ہوئے پاؤں نہیں کرتے ادھر, وہاں جا کے بھی کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن دوسروں کی جان مال اور عزت سے کیسے کھیلتے ہیں, تھچیاں اڑا دیتے ہیں. یاد رکھیے دوسرے کا مذاق وہی اڑائے گا جو خود کو بڑا سمجھے گا. یہ ایک سوچ ہوتی ہے, ہم سب سے پہلے خود کو بڑا سمجھتے ہیں, جب خود کو بڑا سمجھ جائے تو دوسرے کو حقیر جانتے ہیں, جب حقیر سمجھیں گے تو اس کو تانے دیں گے, حسب نصب کے تانے دیں گے, ماں باپ کے کسی عیب کا اس کے سامنے ذکر کر دیں گے, اور اس کے ہوتے ہوتے ہوتا کہ ہمارے اس کے ساتھ تعلقات بگڑ جاتے ہیں. کسی کے ساتھ تعلقات کا بگاڑ آتا ہی ان رستوں سے جن کا یہاں ذکر کر دیا. اور یہاں دیکھیں لفظ لمز آیا ہے, چوٹیں کسنا, پھپھیاں کسنا, الزام دھرنا, اعتراض جھڑنا, عیب چینی, کلم کل کا بگاڑ ہے. اور تیر پھینکنے کو لمز کہتے ہیں, لمیزہ سے تانا جو ہوتا ہے یہ تیر کی طرح لگتا ہے کسی کو جا کر. اور یہ آپ دیکھیں یہ سب زبان کی خرابیاں ہیں, لمبی زبان والے ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں, کبھی اپنے دفاع میں اور کبھی دوسروں کے اوپر بات کرنے والا. پھر آپ دیکھیں یہاں دوسرے کو لقب دینے کی بات ہے, کوئی ایسا نام کسی کو دینا جو اس کو پسند نہ ہو, کسی کو کی نقلیں اتار دینا, کسی کو فاسق کہنا, منافق کہنا, ٹانگ میں نقص ہے تو اس کو لنگڑا کہنا, کانا کہنا, اندھے کو حافظ صاحب کہہ دینا, مولوی صاحب کہہ دینا, داڑھی والے کو مفتی کہہ دینا, یہ سب لقب ہیں. کسی کو ایسے ہی, کسی کو اسلام بدلنے, اسلام پہ آنے کے بعد اس کے پرانے مذہب پہ بات کرنا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی, کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا مجھے آپ کی بیویوں میں سے کسی نے یہودیہ کہہ دیا, کیونکہ یہ پہلے یہودی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے صفیہ, تو نے اس کو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میرا باپ نبی, میرا چچا نبی اور میرا شوہر نبی, کیونکہ یہ تینوں رشتے ان کے نبوت کے تھے. تو یہ بات سن کے حضرت صفیہ مسکرا دی, تو دل جوئی کی. کبھی ہمارے عام طور پر یہ مسلم ہیں, یہ نیو مسلم کو کچھ اور ہی نام لیتے ہیں نا, یہ فلاں ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ نام چینج کیے ہوئے, یہ ایسے ہیں وہ. تو یاد رکھیے کوئی نام بولے کہنا, کسی کو مرغا کہنا, کسی کو بٹیرا کہنا, کسی کو گدا کہنا, کسی کو گھوڑا کہنا, کسی کو عبداللہ یار کی. اللہ کے نبی ابو تراب کہتے ہیں اپنے داماد علی کو, حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت عائشہ کو ہریرہ کہا کرتے تھے, او میری بلی. تو یہ سارے بات ہے نا, تو یہ اللہ کے, یہ محبت کی باتیں, خود پتہ لگ جاتا ہے کہاں کو یہ بات کرے گا. تو فرمایا ایسے نہ کرو, ایسی باتوں سے تم وقتی طور پہ رونق تو لگاتے ہو لیکن اصل میں دوسروں کی نظر سے تم چلے جاتے ہو. اب اس کے بعد قریب کے رشتوں میں کہاں سے بگاڑ آتا ہے اس کا ذکر سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, کہ بس گمان گناہ ہوتے ہیں. یا جو گمان ہے نا اس سے مراد بدگمانی ہے. دیکھیے بدگمانی حرام ہے, یہ ہے بنیاد سارے جھگڑوں کی. سب سے پہلے آپ کسی سے بدگمان ہوتے ہیں, جب بدگمان ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا درجہ ولا تجسس ہو, اور تجسس نہ کرو, تجسس شروع ہوتا ہے. جب تجسس کرتے ہیں کوئی اس ڈھکی چھپی بات پتہ چلتی ہے تو غیبت شروع, تو کہا ولا یغتب بعدکم بعدا, اور تم میں سے کوئی, کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کون کہ جو یہ پسند کرتا ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. سوچیے پسند کرتا کوئی. اپنے نوٹس میں ایک تصویر بنا لیں, ایسے چھوٹا سا ایک انسان بنا کے ساتھ رہتی, میرے لیے اپکاریاں آ جائیں گی کہ کیسے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا تم کسی کی غیبت نہ کرو, تم کسی کے بارے میں بری بات نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا, صحابہ کرام بیٹھے تھے تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تو کھانے کو نہ دو تو کھاتا نہیں ہے, سواری پہ اس کو سوار نہ کرو تو وہ سوار ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے تو وہی کہا جیسا وہ ہے. تو کہا کہ غیبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کہو جو وہ ہو, اور اس سے بڑھ کے کہہ دیا تو یہ تو بختان ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے ہمارا حال کے, بد گمانیوں کا تو کوئی پوچھے ہی نہ. ابن عباس کا ایک قول لکھیے گا اپنے پاس اور پھر اپنی سوچوں کی بھی حفاظت کریں. کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے نا کبھی کسی کی, چھوٹی بڑی ہو, فرمایا جس کی چوری ہو وہ اس نے لی ہوگی, وہ آیا تھا, اس نے دیکھا تھا, اس کے سامنے ذکر ہوا تھا, اور وہ اتنوں کے بارے میں بری باتیں سوچ سوچ کے اس چیز پہ آ جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ روزہ اخلاقی برائیوں کے علاج کا بہترین موسم ہے. آج حلال کو چھوڑے میں نا تو حرام کیسے چھوڑیں گے. اللہ کے نبی کے پاس ایک دفعہ دو عورتیں آئیں جو دعویٰ کر رہی تھیں وہ روزے سے ہیں. آپ نے کہا نہیں آپ روزہ کھول چکی ہیں. کہا نہیں کھولا. کہا اچھا نہیں کھولا تو پتہ لگ جائے گا. ان کے سامنے برتن لائے گئے. کہا اس میں انگلی ڈال کے قے کرو. جو ہی انہوں نے قے کی تو تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے. حیران ہو گئی اللہ کے نبی ہم کہتے ہیں نے کچھ نہیں کھایا. کہا کیا یہاں آنے سے پہلے تم اپنی تیسری بہن کی برائیاں نہیں کر رہی تھی؟ ایسے ایک روایت ہے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاؤ گے تو ان کو خراب کر دو گے اور ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دو گے. کبھی لوگوں کی کنسوئیاں نہ لیں. آپ دیکھیے کہ اکثر جھگڑے جو گھریلو ہیں نا وہ تجسس ہے. دور سے دیکھنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں, قریب سے آتے ہیں تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ دوربینوں کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو لوگ لے, یعنی جب لوگ کسی کے بارے میں بہت قریب سے رہنے لگتے ہیں نا تو اس کی کھوج نکالنے شروع ہو جاتے ہیں. کس طرح کا کھوج لگتا ہے ان کا, یہ کرتے کیا, کھاتے کب ہیں, یہ اٹھتے کب ہیں, یہ سوتے کب ہیں, اچھا کیا ہو رہا ہے. یاد رکھیے اگر کسی کی کوئی بات سننے کی کوشش کی تجسس میں تو حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگانے والے کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یعنی جو لوگ نہیں پسند کرتے کہ ان کی باتیں ان کو بتائی جائیں, ایسے ان کی باتیں سنی جائیں بتائی جائیں تو وہ اس کے پیچھے لگے گا. اور ایک حدیث تو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے, اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ لگ جائے اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے چاہے وہ اپنے گھر سے نکلے جائیں گے, تانے اس کو الزام ملیں گے. تو لہٰذا ایسی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ دیکھو اس سے تو تم خود گھن کھاتے ہو. مومن لا درر ولا درار کے اصول پہ کام کرتا ہے, اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کو بدلیں. قرآن ہمارے عقائد, ہماری سوچ اور ہماری ہر چیز کے اوپر اثر ڈالتا ہے. اپنے آپ کو چیک کریں گے نا تو آپ کو بہت کچھ دکھے گا. اور ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, یہ اللہ کا اصول ہے شاید, یا میں نے تو بہت اچھا گمان کیا دینداروں کو جب بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں نا ان میں یہ اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی, اور جو کوشش کے باوجود بھی نہیں کر پاتے یا خواہش بہت رکھتے ہیں تو اس کے اندر ان کے عادتوں میں کبھی ایک کبھی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں, اور اللہ ادھر ہی روک لیتا ہے کہ بس یہاں نہ رہ جائے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کہاں خراب ہوں, میں کیا کرتی ہوں, اور خاص طور پہ ذکر یعنی غیبت, اس کے لیے تو آپ کمپین چلائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لگائیں, میاں کو لگائیں, پوری ایک کمپین چلائیں کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی, کیونکہ یہ اکیلے تو ہوتی نہیں ہے نا. اشارہ کر لیں, کوئی کوڈ ورڈ رکھ لیں. اس میں الحمدللہ بہت ڈیٹیل سے ہمارا ایک پورا کورس ہے جس میں سورہ حجرات کی روشنی میں یہ ساری اخلاقی برائیاں تھیں. تو اس میں کچھ ٹپس دی تھی جس میں ایک ٹپ یہ تھی کہ آپ کوڈ ورڈ رکھ لیں, مثلاً غیبت کا کوڈ ورڈ رکھ لیں مردہ بھائی. اب یہ بھی نہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنی دوست سے بیٹھ کے غیبت کسی کی کر رہی تھی تو آپ کا بچہ آپ کو آپ کے کہہ دے امی آپ غیبت کر رہی ہیں, یہ بھی برا انداز ہے. تو کوئی کوڈ ورڈ بول دیں, اشارے سے بات کر دیں, کوئی ہاتھ سے بات کر لیں, کچھ کر لیں تاکہ ہم فوراً وہیں رک جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ ہوگا, اور پھر اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ اس کی جگہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں. بس وہ بڑے بزرگ غیبتیں کرتے ہیں, عادت ہوتی ہے, ایک بیٹا آ کے بیٹھا تو اس کے ساتھ دوسرے بیٹے کی برائی شروع ہو گئی, ایک بہو آئی, تو ایسے لوگوں کو بزی کر دیں, مصروف کر دیں, ان کی بات سننے کے بجائے ان کو کہیں چلے آئیں آپ کی میں بات, اچھا میں بھی بات سننے کا, کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اپنا فون پکڑ لیں, کہنا کس کو کریں, میں ذرا اس کو پوچھ لوں آپ کو جو جس کی بات آپ کریں, ذرا میں اس سے پوچھوں اس نے ایسا کیوں کر, پھر دیکھیں تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑتے ہیں, نہ توبہ کرے, اس طرح نہ کرے, وہ نہ کرے. اور یاد رکھیے کہ جو بندہ ایسی باتیں اپنے اندر لے آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اللہ ضمانت لیتا ہے ایسے لوگوں کی جنت میں جانے کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو غیبت سے بچے گا اللہ اس کی ضامن ہے کہ اس کو جنت دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان کو نہیں ملے گی، فرشتوں سے پوچھیں گے میں نے وہ اتنی نیکیاں کی تھی، وہ کہتے ہیں ہاں کی تھی، تو کدھر گئی؟ اللہ وائپ آؤٹ کر دیا. تھا حدیثیں تو آپ نے سنی ہوئی نا، جنگل کی لکڑیوں کو جیسے آگ کھاتی ہے، اس طرح غیبت حسد جو ہمارے ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو لہٰذا غیبت نہیں کرے، اور اس کا بہترین علاج پتہ کیا ہے؟ اپنے گھر رہیں، نہ فون کریں نہ بیکار. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اپنے آپ میں رہو، سکون سے رہو، دکھ سکھ اگلے کا معلوم کرو، لیکن ہر وقت سوار نہ ہو. ہم یہ جو بہت سوشلائزنگ کرتے ہیں نا، پھر اس میں غیبتیں ہوتی ہیں. فالتو وقت میں کریں گے بھی کیا؟ چائے کے دوران اب کیا کریں گے؟ قرآن تو نہیں سنے سنائیں گے، پھر اسے بگاڑ بدلتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں فون، ٹیکسٹنگ، یہ سب ہے. یوزفل چیزوں میں ان کو استعمال کریں اور دوسری چیزوں میں نہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ کافی زیادہ ختم ہوگی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے تو صرف عورتیں اس میں تھیں، اب مرد بھی ہیں. جب سے سیاستدان بدنام ہوئے، سیاستدانوں کی تو مجھے تو کل لگتا ہے کہ بعض لوگوں نے تو صرف اس لیے بخشے جانا ہے، چاہے انہوں نے کتنے فراڈ کیے ہوں، کیونکہ اتنے لوگوں نے ان کی غیبتیں کر لی. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہم سب کو اپنے طور پر اپنی اصلاح کی توفیق دے. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی خود سے کریں. عموماً میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی دوستوں کے ساتھ، اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بیٹے نہیں سنتے ویسے، یہ مجھے بتا دیا، اس کا جائزہ لے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے کافی زیادہ افاقہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اس میں. مشکل بہت ہے لیکن آسان ہو جاتا ہے جب اس کا گناہ پتا چلتا ہے. فرمائے واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہیں. یہ باتیں ہوتی کب ہے؟ جب ہم دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا عارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ہائی لائٹ کریں. اچھا، ہمارے ہاں عزت داری کا کیا معیار ہے؟ کہتے ہیں جدے گھر دانے دے کملے بھی سے آنے. بڑا کھاتے پیتے گھر سے رشتہ آیا، رال ٹپکنے لگتی ہے، بہت بڑے گھر کی لڑکی مل رہی ہے اس وقت، کر دے. ہاں، اللہ کہتے ہیں ایک اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے پاس کسی متقی کا رشتہ آئے، تقوی والے بچے کا، تو رشتہ کر دو، کیونکہ اگر وہ تمہاری بچی کو خوش نہیں بھی رکھے گا تو وہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا. تو تعلقات کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور باخبر ہے، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں. اللہ کے نبی کا آخری خطبہ یاد کیجئے حجت الوداع کے موقع پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں. صرف فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. تو اللہ ہمیں تقویٰ دے. جتنا تقویٰ آئے گا اللہ عزت بڑھائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس سے عزت کہاں بڑھتی ہے، اس کو تو لوگ اور ہی زیادہ برا سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں، لوگ آپ کو نہ بھی پسند کریں، آپ کوئی بہت گلیمرس شخصیت نہیں ہے لوگوں کے لیے، ضرر ہو جائے کسی کو کوئی برا بلا نہ کہے تو لوگ آپ کی عزت بہت کریں گے کہ ہاں وہ تو بولتے ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کے خلاف بات ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عادات اپنانے والا بنا دے تاکہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. قالت الاعراب آمنا قال لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے. بس ابھی ایمان کے درجے نہیں ہے. یہاں سے اسلام اور ایمان کی بانٹ بھی پتہ چلتی ہے. شروع میں بندہ مسلم بنتا ہے، چھوٹی نیکی ہاتھ میں ہی کر لیں، ایک نیکی ایک دوسری، 10-12 چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، مسلم بنتے جائیں گے. آہستہ آہستہ پھر اللہ آپ کو ایمان کے درجے دے گا. اب تو حال کیا ابھی کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي، کیسے پتا چلے اگر یہ ساری اخلاقی برائیاں نہیں چھوٹی؟ ہم سب کے لیے یہ معیار ہے. اگر ہم ان ساری خرابیوں کا شکار ہیں نا، اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ہے، تو سمجھے کہ ابھی اسلام آیا ہے، ابھی ایمان نہیں آیا. انشاءاللہ وہ کب آئے گا؟ جب دل پاک ہو جائیں گے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہے. اب سچے مومنوں کی پہچان سورت کے آخر میں، سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا. یہ شک کا کیڑا دل سے نکال دے اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. اللہ ہمیں سچا بنا دے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان دین کے دعوے کرنے والوں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ یعنی ہے کوئی نہیں دین اندر تو اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہے، حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. کیا پتا چلا کسی نیکی کے کام کا کوئی احسان اللہ پہ نہیں ہے. ہے کوئی احسان؟ اگر ہم قرآن اس وقت پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں؟ اور میں پڑھا رہی ہوں تو میں کیا آپ کے اوپر احسان کر رہی ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر احسان کرتا ہے نیکی کر کے. اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہوں میں. امیجن کریں ذرا اللہ کی نگاہ کو اپنے اوپر. ایک آنکھ ہے جو ہم سب کے اعمال پہ، اور اسی کو اب اگلی صورت میں جب ہم نے پڑھنا ہے تو بس دعا کر لیں کہ ہم اس کا حق ادا کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط ہے. سورہ محمد پڑھی تو سورت فتح میں اس کی باتیں اور سمجھ آئیں، پھر سورہ حجرات پڑھی ہے تو اب اس کے بعد اگلی صورت سورہ قاف میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوگا. بہت ہی خوبصورت آیتیں ان صورت میں. دل تو کرتا ہے پوری صورت کی تلاوت سنواؤں لیکن ممکن نہیں ہوگا. آئیے تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اور سورہ قاف شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ
الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف قسم ہے قرآن کی. اس پہ ایک نیا لیکچر آیا کچھ میرے حالے 2-3 مہینے پہلے دیا تھا، قاف سے قرآن، قاف سے قیامت. آپ اس میں نے قاف کی ساری مختلف چیزوں کو جمع کر کے، بیسیکلی ایک کورس کا انٹرو تھا تو اس میں بات کی تھی، اور میں نے دیکھا دعویٰ سیریز میں اس پہ لیکچر ایڈیٹ ہوا ہوا ہے. دیکھیے ذرا قیامت، قرآن، اور کیا ہوتا ہے قاف سے لکھے؟ قربانی، اور لکھے قیام، قوم، اور ان سب کو جمع کر کے دیکھیں اس پوری سورت کا تھیم جو ہے وہ قیامت اور قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعہ کے خطبوں میں اس سورت کو پڑھتے تھے اور یہاں سے قرآن پاک کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے آگے جتنا قرآن ہے صحابہ کرام ایک دن میں پڑھتے تھے، ہم ابھی بھی دو تین دن اور لگائیں گے. بل اب ہوا کیا، اس کے اندر جو میسیج ہے وہ کیا ہے؟ بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے، یہ عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وعید ہے، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے. وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. شک کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ قیامت لائے گا اور اگلا پچھلا کھول کے رکھ دے گا. اصل مسئلہ قیامت نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے تو اس وقت حق جبکہ ان کے پاس آ چکا، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف چھٹلا دیا. آپ نوٹ کریں پورے قرآن میں جو جنگ ہے نا لوگوں کی، وہ حق کے مقابلے کی ہے. آج دین سے بھی لوگوں کو کوئی چڑ نہیں، دین تو پسند کرتے ہیں، ان کی تو ضرورت ہے دین کا ایک چینل بنانا، دین کا ایک چھوٹا سا حصہ رکھنا، کوئی 15-20 منٹ دینی ٹکڑا آئے، لیکن وہ دین کون سا پسند کرتے ہیں جو معاشرے کے رواج کا ہو. حق والوں کا دین لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. کافہم فی امر مریج، اسی وجہ سے یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ینظروا الی السماء، اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کوئی رخنا نہیں. سچ ہے، کبھی آج تک آپ نے قرآن میں سوراخ دیکھا؟ کتنی پرانی چھت ہے، یہ پرانی چھتوں کے نیچے لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر نہ گرے. کیا آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے کبھی اندیشہ بھی ہوا کہ گرنا پڑے؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس کے اندر اور اس پر پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. یہ ساری چیزیں اللہ اپنی کائنات سے ہمارا تعارف کرا رہے ہیں. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اللہ ہمیں منیب بنا دے. آگے ابواب کی بات آئے گی. تبصرہ و ذکرہ، نصیحت لیں، صرف سیکھنا نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، نصیحت لینا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے. یعنی دیکھیے، بارش کے پانی کو ماں مبارک کہا گیا. حدیث میں آتا کہ بارش کے پانی میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ جب بارش ہوتی تو آپ اپنا کپڑا ہٹا دیتے اور جسم کے اوپر اس پانی کو لگنے دیتے. اسی طرح آتا کہ آپ زین کستے اور بارش کے اندر جاتے ہیں، یعنی بارش کے پانی میں اگر تھوڑے سے گیلے ہو جائیں تو کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں، نمک کے تم بنے ہوئے نہیں ہیں کہ پگھل جائیں گے. آپ دیکھیں جو سبزہ بارش کے بعد آتا ہے وہ آپ کے ہمارے پانی دینے سے نہیں آتا. جب بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، بارش ہے جو دلوں پہ برستی ہے اور وہ قرآن کی برکت والی بارش ہے. پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ نکلتے ہیں. قرآن کی بارش پڑ رہے تو کیا پھر بھی کوئی پھل اگنے چاہیے؟ عمل کے اور ایمان کے اور عمل صالح کے پھل اگنے چاہیے. اپنے لیے پوچھئے خود سے، کیا قرآن کی اس بارش سے میرے اندر کچھ بیج پڑ رہے ہیں نیکیوں کے؟ پھل تو بعد میں لگیں گے، بیج تو ابھی ڈلیں گے. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. کیوں فکر کرتے ہو؟ وہی بات جو پیچھے بھی بتائی کہ زمین پہ بارش ہو گئے گی اور وہاں سے لوگ اگیں گے. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود, ان سے پہلے قوم نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور عقب والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں, ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپا ہو گئی. تم جھٹلاؤ گے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز آ گئے تھے مگر ایک نئی تخلیق کی وجہ سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ابھی تک کی بری صورت کا خلاصہ کیا بن رہا ہے؟ قیامت, قیامت آئے گی. رکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ان آیتوں کو پڑھتے وقت سب باتوں سے بے نیاز اور اللہ کے نیاز مند بن ہو کے سوچئے کہ میرا رب میرے کتنے قریب ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ کے قرب کو محسوس کریں جو اتنا قریب ہو کیا دوسروں کو لا کر بیچ اس سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ اور رگے گردن یہاں کی کہ جہاں سے ہماری آنکھیں کان ہمارے دماغ کی ہر رگ گزرتی ہے, یعنی یہاں کی بات کیوں کی؟ دل میں آتا ہے کہ اللہ ذہن ہے نا, یہ مین آرٹری ہے, یہ وہی ہے جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے. پورے جسم کی وینز کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اشارہ ہے کہ تم جو سوچتے ہو اللہ کو پتا ہے, تم دیکھتے ہو اللہ کو پتا ہے, تم بولتے اللہ کو پتا ہے. اور حجرات کے بعد تو اب سوچ بولنا کیونکہ اللہ تمہاری رگے گردن سے قریب ہے. اس کو پتا ہے کہ تم کیا دیکھ کے کیا سنتے ہو کیا کرتے ہو. اور صرف سن نہیں رہا جانتا نہیں بلکہ اس چتلق المتلقیان یعنی الیمین وان الشمال قید لکھوا بھی رہا ہے. کیسے؟ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ کرامن کاتبین, اعمال کو لکھنے لے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرانے کے لیے, جسے محفوظ کرنے کے لیے حاضر باش نگران موجود نہ ہو. ذرا اس کو ہائلائٹ کریں. میں نے بھی جتنے لفظ بولے صبح سے ابھی تک آپ گن سکے؟ اگر آپ کو ریکارڈنگ بھی دے دے اور کہا جائے کہ گنے, کتنے گھنٹے لگیں گے آپ روک روک کے میرے ایک لفظ, مثلاً الف لام لام ہا اللہ, نے نون یا کیا کاف یا الف, اللہ نے کیا کو آپ نے میرے نو لفظوں میں کیا. کوئی نہیں کر سکتا آج, کوئی کمپیوٹر نہیں جو ہمارے اچھے بولے اور اب اسی کے بعد برے بولے. یہاں ایکٹیویٹی لکھے, 3 گھنٹے کے فنکشن کے بعد جب میں وہاں سے اٹھتی ہوں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی مووی دیکھ کے اٹھیں یا کسی دعوت یا مہندی اپٹن سے اٹھیں, تو فرشتے میرا ایک ایک لفظ لکھ لیتے ہیں. اور آپ کو تو یہ احساس ہے جو بولتی بند کرتا ہے. اور یہ لفظ ہے کہ جس نے اس اما کو 40 سال تک قرآن کے سوا کچھ بولنے پہ مائل نہ کیا. ہر بات میں وہ کہتے ہیں السلام علیکم, اما جی کہتی ہیں سلام قول رب رحیم, کہا آپ کون اما؟ کہنے لگی کہ میں یضل اللہ فلا ہادی لہ, جسے اللہ بھٹکا دے اس کو کون راہ دکھائے گا؟ کم آپ ہیں کہاں سے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, یعنی مسجد اقصا سے ہوں. کہا کہ اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ میں جو بات کرتا ہوں آپ سیدھا جواب کیوں نہیں دیتی؟ بولتی کیوں نہیں صحیح؟ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ہر بات جو لکھی جا رہی ہے میں کیوں نہ بولوں؟ قرآن میری کتاب اللہ کی کتاب, کل میرا نام اعمال اگر اللہ کی آیتوں سے بھرا ہو اس سے بھی کوئی خوش قسمت ہے. خود سے پوچھیں کتنی آیتیں ہیں جو دن بدن یاد رہتی ہیں, بات کرتے ہوئے دوستوں سے شوہر سے بچوں سے قرآن کی آیتوں میں بات کرتی ہوں, مفہوم بھی یاد ہو تو بے چینی ہوتی پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا, آتی نہیں آیت زبان پہ. ہاں گانوں کے بولنی ابھی تک بھولتے, حالانکہ سننا ہے چھوڑی کتنے سال ہو گئے چھوڑے ہوئے. تو دعا کریں ہم سب اپنے لیے بھی, آپ میرے لیے کریں, میں آپ کے لیے, کہ اللہ ہماری زبانوں پہ قرآن کو جاری کر دے. اور الحمدللہ سے کئی لوگوں کے ساتھ دوستی ہے کہ بات ہی ان سے قرآن کی زبان میں ہوتی ہے, اور وہ کوئی جوک ہوتے ہیں جو اس کا مزہ آتا ہے. کیونکہ اس میں ہوتا ہی قرآن ہے, اور پھر آگے سے دوسرے بھی اتنے علم والے ہیں کہ وہ بھی جواب میں کوئی اور ہی خوبصورت آیت گھڑ دیتے ہیں. تو اللہ ہمارا مزاج بدل دے. اب ذرا اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ سوچیے. بجار سکرت الموت بالحق, پھر دیکھو وہ موت کی جان کو نیز حق لے کر آ پہنچی. آ گیا وہ وقت. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا, دوائیاں کھاتا تھا, ڈاکٹرز کے پاس جاتا تھا, وائٹامنس لیتا تھا, چیک اپ کرواتا تھا, اپوائنٹمنٹس لیتا تھا, آرگینک فوڈ کھاتا تھا, لیکن وہ پھر آ گئی. یہ سب کچھ کرنے والے کیا مرتے نہیں ہیں؟ اور حق ہے کہ موت کا آغاز شروع ہو گیا. یاد رکھیے, جب جان کنی کا وقت آتا ہے نا, تو غیب کا پردہ کھل جاتا ہے, آج جو سامنے ہے, پھر اس دنیا کی حقیقت دکھتی ہے, اگلا عالم دکھتا ہے. جو نبیوں نے خبریں دی ہوتی ہیں نا, وہ سب مرنے والے کو دکھ رہی ہوتی ہیں. اللہ بھی دکھتا ہوگا جس کو اللہ دکھانا چاہے, فرشتے دکھتے ہیں. اس وقت پھر اس کو یقین آتا ہے کہ یہ باتیں سچ تھی جو اللہ نے کہی تھی. ونفخ فی الصور, پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. پورا قرآن یہی یاد دلاتا ہے نا, قیامت, قاف سے قیامت. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. یہ دونوں کون ہے؟ کرامن کاتبی, نیکیاں لکھنے والے, بدیاں لانے. جب ہم قبر سے نکلیں گے نا, تو یہ دونوں ریکارڈ کیپر ہماری قبر کے باہر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. جیسے جیل میں لے جانے کے لیے مجرم کو پولیس مین کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے, ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے, اور بند گاڑی میں اس کو ڈال کے لے کے جاتے ہیں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ لینا جانا ہو تو. امیجن تو کرے, کیا دل گھبرائے گا اس وقت, ہمارا ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے اگر آج کی زبان میں. اور کہا کیا جائے گا, لقد كنت في غفلة من هذا, لقد كنت في غفلة من هذا, اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا. سچ ہے کہ نہیں؟ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا, اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. دیکھا, یہی آپ نے فتویٰ دے دیا, میں یہ کوٹ کرنے لگی. ادھر سے مجھے کسی کی آواز آئی ہے کہ یہ نظر کی دعا ہے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے سنا تھا؟ پھر نظر ٹھیک ہوگی اس کو پڑھنے سے؟ دیکھیے, یہ میری بہن نے گواہی دی جو بات میں پچھلے سالوں سے کئی دفعہ کوٹ کر چکی ہوں, کہ ایک پرچے پہ لکھی ہوئی بات کسی نے مجھے دکھائی, کہ کسی نے مجھے آئی سائٹ تیز کرنے کے لیے دی ہے. تو بتائیں میں پڑھوں, اور یہ آیت تھی. ایسی بات ہے, قیامت کے دن کی حقیقتیں کھلنے کی بات ہے. ہم نے ذرا ٹاپک سیٹ کیا تو ساتھ ہی اس کے وظیفے بنا دیے. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتوں کو پکڑ کے شوگر کی دوا بنا دیا. یاد تو بھی نا کہ یہ کرنے سے ساری بیماریاں اور چیزیں ٹھیک ہو گئیں, ہوتا پھر کچھ نہیں, لیکن یقین رکھ کے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے محسوس بھی ہو کے فرق پڑتا ہے. قرآن نے سکھا ایسی باتوں کے لیے نہیں. اگر اس ایک آیت کی تفسیر لوگوں کو سنا دیں تو حقیقت میں آخرت سے جو آنکھیں بند ہیں وہ کھل جائیں. وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ, اس کے ساتھی نے عرض کیا, یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. امیجن کریں, ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے مجرم کو کہ یہ پکڑیں, اللہ اس کا نام اعمال, پوری زندگی سے اس کی یہ کتاب سنبھال سنبھال کے رکھا ہوتا ہے, اس کو پکڑیں. آگے مجرم آپ کے سامنے, قَدْ أُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ, پھینک دیا گیا, حکم دیا گیا, پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو. کون سا؟ جو حق سے عناد رکھتا تھا. اب ان خوبیوں کو ذرا سامنے رکھے, اللہ کو کن لوگوں پہ غصہ آ رہا ہے جن کو حق اچھا نہیں لگتا تھا, عناد, بغض, دشمنی, اور مَنَّعَ لِلْخَيْر, خیر کو روکنے والا. لوگ خیر سے کیسے روکتے ہیں؟ شکایتیں لگا دیتے ہیں, اور کسی ایک کی بات سے خیر کا کام رک جاتا ہے کسی جگہ پہ. کوئی بات نہیں, قیامت کے دن پلڑے میں پڑے گا. کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں بڑے آرام سے دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ایک بندہ جو نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو, وہ کسی طرح سے اس بات کو مس انٹرپریٹ کر کے آگے پیش کرتا ہے, وہ کام رک جاتا ہے. تو کیا فرق پڑا؟ کس کا نقصان ہوا؟ اس کا نقصان ہوا مَنَّعَ لِلْخَيْر کا. کل قیامت کے دن کتنوں کی ہدایت اس کے پلڑے میں جائے گی کہ آنی تھی, اس کی وجہ سے یہ کام رکا, اب یہ نہیں ہوگا, اور لوگوں کی نہ نمازیں ٹھیک ہیں نہ دعائیں ٹھیک ہیں. معتدن مریب حد سے تجاوز کرنے والا, کب بھی ایکسٹریم پر جائے بغیر اس کی خوشی پوری نہیں ہوتی. ایکسٹریمسٹ ہے یہ معتد کا لفظ کا ترجمہ. اور مریب شک میں پڑا ہوا, آج تک شک کی پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے دین کے نہیں ٹھیک, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. دھمکیاں دیکھیے. اس کے ساتھی نے عرض کیا, خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا, یعنی یہ آج صرف میرا نام لے رہا ہے, میں نے نہیں بنایا تھا, بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. نیچے لکھی ان لوگوں کے نام جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں دین پہ نہیں آ سکتی مستقل طور پہ. اب یہ جہنم میں جھگڑے ہو رہے ہیں نا, جواب سنیے. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. جواب میں ارشاد ہوا, میرے حضور جھگڑا نہ کرو, یعنی چپ کر جاؤ, شٹ اپ. کبھی آپ بہت تھکے ہو نا تو آپ کے دو بچے جھگڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, ایک کہتے اس نے یہ کیا وہ کیا, تو پھر دوسرا بولتا ہے نہیں امی اس نے نہیں اس نے کیا, تو آپ کیا بلا کرتے ہیں؟ دونوں کو چپ کر جاؤ, خاموش ہو جاؤ, واپس چلے جاؤ. وہ قبر جہنم میں جھگڑ ہے, وہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے آیا, وہ کہتا ہے اس لیے خود بیٹھکا ہوا تھا. یہ اللہ کہتے ہیں اسٹاپ, شٹ اپ, چپ کر جاؤ, میرے حضور جھگڑا نہ کرو, میں تم کو پہلے انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں. چلو اس نے تمہیں کہا تھا لیکن بچی تو تم بھی نہیں تھی, اپنے فائدے نقصان کا تو تمہیں خود بھی پتا تھا. اور بات یہ ہے کہ ما یبدل القول لدی, میرے ہاں بات پلٹتی نہیں. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق دے جو بات کہہ دے پھر اس پہ پتھر کی لکیر کی طرح جم جائے. کہا میں بات نہیں بدلتا, کہہ دی ہے تو اب جہنم میں پڑے رہو, میں تمہاری ان باتوں پہ تمہیں جہنم سے نہیں نکالوں گا. ہاں وما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. اب آپ ذرا جہنم کا منظر دیکھیے, سب ڈال دیے, اور بھی ڈال دیے, اور بھی ڈال دیے. جہنم کیا کہہ رہی ہے, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی, وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے, یعنی اور بھی ہے کوئی ایندھن, لے آؤ بسم اللہ کر کے ڈال دو میرے اندر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد, اور جنت متقین کے قریب لے جائی لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. جہنم کے حل میں مزید کہنے کی بات ہے, یہ کلچر ہے. وہ لوگ جو دنیا میں ہر وقت کثرت کی خواہش کا شکار تھے, الہاکم التکاثر, اور ہے ساری زندگی کچھ بھی کما لیتے تھے, کہتے حل میں مزید ہے کچھ لے آؤ نفع, نو پرابلم, ایک گھر پہلے ہی ایک اور لے لیتے ہیں, سونا پہلے بھی بہت ہے ایک سیٹ اور لے آتے ہیں, اور بھی مال ہے اور لے آتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایسے حل میں مزید والوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا. حدیث سن لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی حل میں مزید, تو اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو ڈالے گا, پھر کچھ اور کو ڈالے گا, پھر پوچھے گا حلیم تلاتی بھر گئی تو, وہ کہے گی حل میں مزید, یہاں تک کہ اللہ اپنا پاؤں جہنم کے اوپر رکھے گا. کیسے رکھے گا, غیب کا معاملہ ہے. اور فرمایا جب وہ بند ہوگا اس کا ڈکن تو پھر جہنم کہے گی قطن قطن, بس اللہ میں بھر گئی, اور اس طرح جہنم کو بند کیا جائے گا. یعنی ساری دنیا کے لوگ بھی جہنم میں آ جائیں, جہنم میں اس سے بھی زیادہ جگہ ہے. اور جنت کے بارے میں آتا ہے اللہ جب سب کو جنت میں ڈال دے گا, سب اگلے پچھلے جس کو دینی ہے جنت, اس کے باوجود جنت میں بڑی جگہ ہوگی, تو اللہ پھر ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس سے جنت کو بھرے گا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. کتنے ہی گناہ ہمارے, کبھی اپنے گناہوں کی لسٹیں بنائیں, کیٹیگرائز کریں, عقیدے کے ناطے سے میرے کتنے گناہ, معاملات میں میرے کتنی خرابی ہیں, اخلاقیات میں کتنی کمی ہیں, میری آنکھوں کے گناہ, میرے کانوں کے گناہ, کیا ہاتھ نہیں کانپنے لگتے. کوئی ایک نماز ایسی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ اللہ یہ میں تیرے سامنے پیش کر سکتی ہوں کل, تو پھر دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں جنت قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. ہاں زمات لکھلی بن حفیظ, ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کس کے لیے؟ ہر وہ شخص جو بہت رجوع کرنے والا اور بہت نگہداشت کرنے والا تھا, اور جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا, اور جو دل گرویدہ لے کر آیا. داخل ہو جو جنت میں سلامتی کے ساتھ, وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا. یہاں دیکھیے خوبیوں میں ایک لفظ آیا اواب اور دوسرا آیا حفیظ. اواب کون ہوتا ہے جو بار بار اللہ کی طرف پلٹے اوب سے توبہ لفظ بھی اسی روٹ سے ہے ہم توبہ کر کے بھی تو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کہ اواب کون ہے بہت رجوع کرنے والا روایت میں آتا ہے کہ اوابین کے سوا چاشت کی نماز کی حفاظت کوئی نہیں کرتا آپ کو پتا ہے کسی نماز کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں صرف اواب بار بار جن کا دل ہر وقت اللہ میں اٹکا ہوا ہے اللہ جی یہ کر لوں اللہ جی مشورہ دے دیں اللہ 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 اس طرح یہ خوبیاں اللہ نے جنت میں جانے والوں کی بتائیں رجوع لوگوں سے رجوع کرنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں ڈی ٹریک کر دیتے ہیں اچھی بھلی ٹھیک بات سوچ رہے ہوتے ہیں کسی سے مشورہ کرتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں اواب بنے اور حضرت داؤد اواب تھے اور حفیظ کون ہے حفاظت کرنے والا کس کی حفاظت اللہ کی حدوں کی نگاہوں کی حفاظت امانتوں کی حفاظت اپنی قوت کوشش علم صلاحیت ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے کہ میں ویسٹ تو نہیں کری ریسورسز کو اور تیسری وہ بھی قلب منیب بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان خوبیوں سے متصف کر دے دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے فرمایا وہ حیات ابدی کا دن ہوگا وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے سوچے ذرا وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے کیا دنیا میں یہ ممکن ہے سب کچھ مل بھی جائے نا جو آج میری چاہت ہے تو کل صبح اٹھوں گی نا تو ایک چاہت اور پیدا ہو چکی ہوگی بلکہ ولدینا مزید ہمارے پاس تو اس سے بھی بہت کچھ زیادہ ہے ان کے لیے کتنا پیار اللہ کو اپنے بندوں سے جو اواب بن جائیں منیب بن جائیں اور حفیظ بن جائیں وَكَمَا خَلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ان سے پہلے بھی ہم بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا یعنی دنیا کی ترقی کے عروج پہ تھیں پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات کو سنے اس کو ہائی لائٹ کر لیں آیت 37 اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ کیا ہمارے جسم میں دل ہے الحمدللہ دل تو سب کے پاس ہے اللہ کہتے ہیں دل کو قلب میں بدل لو دل ظاہری دل ہے ہارٹ اور قلب اس کے اندر کا سوز اور گداز اور طلب اور تڑپ ہے جو کتاب کے ساتھ ہونی چاہیے اور دوسری خوبی اچھے طالب علم کی والقسم کان لگا کے سنیں سیل فون کے بھی کان بند کر دے تو اپنے بھی کان دوسری چیزوں سے بند کر دے اور تیسری خوبی وہو شہید حاضر بھی ہو سب حاضر طالب علموں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے یہ آیت ہم اکثر اپنے انٹروڈکٹری سیشنز میں پڑھتے ہیں جب بھی نیا کورس شروع کرتے ہیں اچھا طالب علم دل لے کر آئیے یہ کتاب عقل کا فیصلہ نہیں ہے دل کا فیصلہ ہے آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں اسی لیے آ کے بیٹھے ہیں عقل سے پوچھتے تو آپ آرام فرماتے اور گھر میں سنتے یا گھر میں سوتے اور تھوڑا سا سنتے یا چلتے پھرتے سنتے یا ری پلے میں سنتے یا کہتے بعد میں ویب سائٹ میں سنیں گے یا آپ اپنے دل کے ہاتھوں آتے ہیں الحمدللہ پھر یہاں آتے ہیں تو کان ڈالا کریں توجہ سے اور اس کے بعد پھر شہید کبھی حاضر ہونے والے اور غیر حاضر برابر نہیں ہوتے ان سب کے لیے دعا کروں گی جنہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی اس پورے کورس میں اور میری بڑی مدد کی الحمدللہ ایک دفعہ بھی مجھے ان کے بارے میں سوچنا نہیں پڑا کہ وہ آج کی طرح ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اللہ اکبر کیسا اللہ کا کلام ہے دیکھیے کہ ایک آیت کیا تو دوسری کدھر لے جاتی ہے فرمایا ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا خود ہی ڈسپلن سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ اور ہمیں کوئی تھکن بھی لاحق نہیں ہوئی تم کیوں تھکتے ہو تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے تھک جاتے ہو ہمیں تو اتنی پیاری دنیا بناتے ہوئے کوئی تھکن نہ آئی تو پھر نبی کو اینڈ پہ کہہ دیا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ جہاں دل ٹوٹنے لگتا ہے نا ایسے لگتا ہے اوپر سے دل جوڑنے لیے آیت آ جاتی ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ پس نبی جو باتیں یہ بناتے ہیں ان پر صبر کرو کیا باتیں بناتے تھے نبی پہ کریزی جنونی خیال ہی نہیں ان کو ان کو ہماری فکر نہیں ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، اور یہ کیسی باپ دادا کے وقت میں جو باتیں سنی نہیں نہیں وہ کہتے تھے، اور جب ان کی باتوں سے دل دکھے تو وہ سب بھی ہم تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت پھر ان کی پھر اس کی تسبیح کرو، اور سب سے بڑھ کر سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. آپ نوٹ کرتے ہیں آخری بارے میں تسبیح کا کتنا ذکر ہے، تو آپ کی تسبیحات بڑھتی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ ایسی کل کسی نے ایک میسج بھیجا، ایسی انجوائمنٹ کے لیے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سناتی ہوں. وہ بتا رہی تھی تسبیح، یعنی جیسے لوگ انگلی بہت بڑی بڑی تسبیح رکھتے ہیں نا کہ ہمیں گننا آسان لگتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ویسے میں آپ کو اپنا عمل بتاؤں، میں تو صرف ٹپس پہ پڑھتی ہوں. میں نے حدیث سنی اور میں نے کسی عالم کی زبان سے سنا کہ حدیث میں جاتا ہے وہ انگلیوں کی پورے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کو بار بار پڑھیں تو تین دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک انگلی کے برابر ہوگا نا. میرا اپنا یہ عمل ہے اس لیے یہ ذکر کرنا ہے، لیکن میں میرے لیے نئی چیز تھی تو دلچسپی کے لیے بتا رہی ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ تسبیح اٹھاتے ہیں، اتنا بڑا کام کرتے ہیں، تو انگلیوں پہ زیادہ کچھ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں؟ اب آپ ہوپ فلی جو آن لائن والے ہیں وہ تو بے چین ہوں گے، لیکن آپ ظاہر ہے یہاں آئے تو آپ کو دیکھنا چاہیے. دیکھیے یہ انگلیوں کو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی اس انگلی کو نا کیوبس میں بدل لیں، تین خانے ہیں نا اور ہر خانے کی چار لائنیں ہوتی ہیں نا. اب آپ دیکھیے گا میرے اس پین کو، دیکھیے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. کتنی دفعہ پڑھا آپ نے؟ 10 دفعہ ہو گیا. یہ دیکھیں نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب ایک انگلی پہ آپ نے 10 پڑھے تو 10 کر کے 5، ایک دفعہ پڑھیں گے تو 50 پڑھ لیے، تو دو دفعہ پڑھیں گے تو 100 کا عدد پورا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی انگلیوں پہ پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ سوال کی جائیں گی. تو انگلیوں پہ پڑھنا تو یہ تسبیح کا ایک طریقہ ہے، صرف فوکس کرنے کے لیے آپ گنے، ورنہ گنا تو یاد ہی نہیں رہتا. تو بہرحال اب واپس، اب دیکھیں آپ سب تیار ہیں، ہائے کہاں کیا لکھا ہے، میں نے اپنی فٹافٹ فون کروں، کر لیں دو دن تو دو تین منٹ دے دوں، جو دوست نہیں ہیں ان کو بتا دیں، جا کے بتائیں گے. بس یہی باتیں تو ہمیں فائدہ دیتی ہیں. اللہ چلیے ہینڈ بریک پلیز. اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص قریب ہی سے پکارے گا، دور سے نہیں آئے گی آواز، قریب سے آئے گی. یوم یسمعون الصیحت بالحق، واپس آدھے میدان محشر میں، جس دن سب لوگ آوازیں حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. امیجن کریں قبریں پھٹ رہی ہیں اور مردے نکل رہے ہیں، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنا، ساری دنیا کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا بھی نہیں، بس ایک کام کر لیں. دیکھیے قیامت اور قرآن کیسے ملا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے. بس یہ کام ہے میرے اور آپ کے کرنے کا، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرو. ادھر ادھر کی باتوں کا وہ اثر نہیں ہوتا جو قرآن کی آیتوں کا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دورہ قرآن میں موسٹ آف دا ٹائم تو قرآن ہی پڑھا جاتا ہے نا، لیکن اس کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے. اگر آگے سے سلسلہ قائم رہے نا تو یہ اثر قائم رہتا ہے، اور اگر آگے سے سلسلہ ختم ہو جائے تو بارش کے چھینٹوں کی طرح بارش ہوئی اور بعد میں بہہ گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری زبان خشک نہ ہو. آئیے اگلی سورت کی تلاوت سنتے ہیں تھوڑی سی.
بسم اللہ
الرحمن الرحيم.
اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت ہے سورت زاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ اس کی بالکل ابتدائی آیتوں کا ردم ذرا دیکھیے گا، کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی مختلف قسموں کا تذکرہ کیا. اور میں جب ان آیات کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سورت کا میسج کیا ہے کہ ہواؤں کی طرح بھاگ بھاگ کے نیکیاں پھیلاؤں. کیونکہ اس سورت کا جو بنیادی تھیم ہے وہ یہی ہے کہ دین کے معاملے میں سستیاں چھوڑ کر بھاگ دوڑ کرو اور اس طرح سے دین کو پھیلاؤ کہ جس طرح ہوائیں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. ساری قسموں کا جواب کہ انما توعدون لصادق. قسم ان ہواؤں کی جو گرد اٹھانے والی ہیں، پھر پانی سے لتے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سب رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. انما توعدون لصادق. حق یہ کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے عمل تو پیش آ کر رہنی ہے قیامت. دیکھیے اب ان ساری آخری صورتوں میں آپ دیکھتے جائیں گے کسی نہ کسی طرح سے قیامت کا ذکر ہے. والسماء ذات الحبک. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمانوں کی. آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی کوئی کہتا ہے قیامت آنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بالکل نہیں آنی. اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھراؤ، یعنی قیامت کے ذکر سے وہی بندہ محروم رہ جاتا ہے جو حق سے پیچھے ہو جاتا ہے. مارے کے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے. ہائی لائٹ کریں، اسلام قیاس اور اٹکل بچوں کو نہیں پسند کرتا. شاید آ گئی قیامت، شاید نہیں آئے گی، نہیں اس کے لیے کو ہم بالآخرت یوقنون. یا چمن قیاس ہے صرف کہ قیامت آئے گی، تو فرمایا کیسے لوگوں کو بتا دو جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا. وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا بچکھو مزہ اپنے فتنے کا. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم کو کہا جاتا تھا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی قیامت آئے گی. اب سوچئے جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ان کے دل کا حال کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کے بعد کی جھلکیاں پیش کرتے ہیں، متقی اور غیر متقی کا فرق. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس پہلی کیٹیگری میں رکھے. آیت 15. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم. البتہ متقی لوگ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. ایسے لگتا ہے پکنک اسپاٹ ہے، چھینا چپٹی ہو رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، یہ جوس مجھے دو، آم مجھے دو، یہ مجھے دو، خوش ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اتنا لیئر موڈ، اتنی آسائش. انہم کانوا قبل ذالک محسنین. یہ اس سے پہلے محسنین تھے، اس دن سے پہلے نیکوکار تھے. اس کو ہائی لائٹ کریں. جو دنیا میں صرف ہر وقت پکنک، شاپنگ، سیر، کھانا پینا، پارٹی، فن، پھر ہو سکتا ہے وہ اس چیز سے محروم رہ جائے. اور دوسری خوبی جنت میں لے جانے والی، آپ 1 2 3 کر کے یہ ساری خوبیاں جمع کر کے لسٹ بنا لیں اپنے چیک لسٹ میں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. راتوں کو کم ہی سوتے تھے. چلے یوتھ کی بات ہو گئی، ماشاء اللہ راتوں کو تو بڑے شوق سے جاگتی ہے، پر کرتے کیا تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافیاں مانگتے تھے، اپنے رب کو پکارتے تھے. ان کی راتیں غفلت کی نہیں تھی، مستی کی نہیں، موج کی نہیں. اللہ سے دعا کریں ہماری راتیں زندہ ہو جائیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یعنی جو مانگتے تھے ان کو بھی دیتے تھے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے. اللہ کو جو چیز پسند ہے نا وہ اپنے راستے میں خرچ کرنا ہے، جو بھی کر سکے. وفی الارض آیات للموقنین. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور دور کیوں جاتے ہو؟ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے وجود میں. اس آیت پہ ہم نے 2009 کا انٹرو سیشن لیا تھا ڈی کیو کا، کیونکہ اس سال ہمارا موضوع سائنس تھے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اللہ کہتے تمہارے تو اپنے وجود میں بہت سی نشانیاں، ذرا ڈھونڈے اپنے اندر نشانیاں. آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ زبان کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی زبان کو سوچا کہ یہ بولتی کیسے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، آواز آنے لگتی، پیچھے ووکل کارڈ لگا دیے، پیچھے کچھ کر دیا کر دیا. ہم کبھی آنکھوں کو دیکھیں، یہ آئی لیڈس کیا ہیں، یہ چپکے. اللہ کہتے ہیں صرف تم اپنے وجود پہ اگر غور کرو گے نا تو تمہیں میری معرفت ہوگی. دیکھیے اس پوری صورت میں انسان کو اللہ کی پہچان دی جا رہی ہے، یعنی جو لیا وہ دون ہے نا، وہ سر میں لیا رفون ہے. عبادت کا جو روپ اس صورت میں ہمیں دکھیں گے نا، وہ اللہ کی معرفت ہے. جس نے رب کو پا لیا اس نے عبادت کی اصل پا لی. تو فرمایا تمہارے تو اپنے وجود میں نشانی ہے، لیکن انسانوں کا حال کیا ہے؟ وقت ہی نہیں سوچنے کا، دیکھنے کا. جس طرح میک اپ کرتا ہے انسان، غور سے ایک ایک اس کو دیکھتا ہے، ادھر موٹی ادھر پتلی، یہ نہ ہو جائے. اس وقت اگر ان آئی لاشز کو دیکھ رہا ہو، ان ہونٹوں کو دیکھ رہا ہو، کس نے بنایا، تو فرمایا فلاں تبصرون، کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ تو غور و فکر کرنا ہے. اس پہ دے دو چھوٹا سا کام، پتہ نہیں کتنا لگا دیں گے وقت. آئینہ دیکھنا ہے اپنے، اور اپنے فیچرز پہ غور کرنا ہے. اچھا کام ہے نا، ہاں؟ اپنے چہرے کو دیکھیں، کتنا پیارا چہرہ ہے ہمارا، اللہ نے کتنا بیلنس رکھا. پھر ہاتھوں کو دیکھیں، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیں. اکثر میں دیکھ اپنے ہی بچوں کے ہاتھ دیکھتی ہوں، ایسے روئی کے گولے اور نرم ملائم، چھوٹے چھوٹے. کانوں کو دیکھیں، اپنے ہاتھ کانوں کو لگائیں، کڑکڑی سی ہڈی ہے، سخت بھی نہیں ہے، نرم بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کان پورا ڈھیلا ہوتا تو بندہ کیسے پہنتے، وہ یوں لٹکاتا، اور بہت سخت کھڑے کا کھڑا ہوتا تو فلیکسیبل ہی نہ ہوتے. جو بندہ پہنتے اس کے ساتھ کان لٹک جاتا، اسی طرح سیٹ ہو جاتا. آنکھیں دیکھیں، زبان دیکھیں، افلا تبصرون، یہ غور و فکر کی. اس پہ غم کریں، دوسرے غم بھول جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ رزق آسمان میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ کا فکر نہ کرو، تمہارا رزق مقرر ہے آسمان پہ، جو لکھا ہوا ہے تمہیں مرنے سے پہلے ضرور مل جائے گا، اس لیے رزق کی فکر نہ کرو. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں، میں جو بول رہی ہوں اس وقت، کہ جس طرح تم بول رہے ہو نا، اسی طرح یقین رکھو قیامت آئے گی. آپ سوچے ایک دن قیامت آ جائے گی، اب تو بس قیامت کے لیے تیار ہو. فلائر بن گئے ہیں آخری دنوں کا، پرنٹ ہو گیا آج، آخری دو دن کا فلائر بنا ہے الحمدللہ، سیٹرڈے اور سنڈے کا. آپ لوگوں کو ای میل میں بھیج دیں، اور جس طرح بھی اس کو سپریڈ کریں جہاں جہاں جاتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ اس وقت تکمیل دو دن میں کرنی ہے، یعنی سیٹرڈے کو ویملے مسجد میں، اور سنڈے کو اسی ہال میں انشاءاللہ ہوگا، جس میں ہم آخری صورتوں کے ساتھ دعا کریں گے. تو ابھی سے اپنی دوستوں سے کہیں، دو چار دن رہ گئے آج ہے، اگلا ایک ایک پارا، 28واں پارا تو سارا گھریلو زندگی ہے، دین کے کام اور دنیا کے کام کیسے چلو. 27واں پارا پورا اللہ کے راستے کا جہاد ہے. ایک دفعہ پھر ہم ہل جائیں گے اس کو پڑھ کے انشاءاللہ تعالی. تو یہ دو تین پارے ہیں، اسے محبت کر کے دیکھ لیجئے. تو میسج کنوے کریں بجائے اس کے کہ لوگ کہیں آخری دن جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو بھی سنیں کہیں کہ آ جائیں، اور پیار سے بلائیں، تانے سے. اسے نہ کہیے گا اب تو آ جاؤ، یہ ٹون نہ رکھیے گا، اب تو توفیق ہو جائے تمہیں، کبھی یہ ٹون نہ کریں. آج جو سورہ حجرات پڑھی ہے نا، اس کی روشنی میں دعوت دیں دوستوں کو پیار سے، درد مندی کے ساتھ. تو فرمایا اے نبی، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی ایک آیت بھی تمہیں پہنچی ہے. جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے. فرشتوں نے آ کے کیا کہا؟ السلام علیکم. کیا کہتے ہیں ہم؟ ہائے، ہیلو، یہ نہیں کہا. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے. کچھ ناشنا سے لوگ ہیں، کیا پتہ چلا کہ ناشنا لوگوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے، یہ نہیں پوچھا کیا کھائیں گے آپ، کیا پیئیں گے آپ، ٹھنڈا کے گرم. تو اچھے مہمان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ٹھنڈا پھر گرم، ٹھنڈی چائے اور گرم جوس نہیں، اپوزٹ. تو پوچھنا نہیں چاہیے، یہ بہت بیکار بات ہے. لا کے رکھ دیں، لے لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اٹھا کے واپس لے جائیں. اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں؟ ایک اور محنت، آگے رکھ کے بیٹھ نہ جائیں کہ اللہ کرے نہ ہی کھائیں اگلے مہمانوں کے کام آ جائے. اور بچے دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ پیزا تو مہمان نہ ہی کھائیں, گنے ہوتے ہیں انہوں نے پہلے سے ٹکڑے, پہلے کہتے ہیں امی یہ نہ رکھیں آپ وہ دال رکھ دیں جو پکی ہوئی ہے. کہا نہیں کھاؤ, مہمان کیا کہ رکھے اور اسے کہ کھاؤ. پھر وہ اپنے دل سے ان سے ڈرا, پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرے کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, اور اسے ایک ذیل بیٹے کی پیدائش کی خبر سنا دی, کیونکہ فرشتے تو نہیں کھاتے. فقط بلت امرات فی سرا, یہ سن کر ان کی بیوی چیختی بھی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے, وہ حکیم اور سب کچھ جانتا ہے. ایک دفعہ میرے ہسبینڈ سے کسی بردر کی بات ہوئی, تو وہ اہل تشیح میں سے تھے, تو بات کی ہوگی کوئی بھی بات ہوئی کہ یہ آپ لوگ سینہ کیوں پیٹتے ہیں, جو بھی پیٹتے ہیں, تو کہتے قرآن میں اس کی دلیل ہے. کہا کدھر؟ یہ آیت دے دی, نہ سر نہ پاؤں. وہی بات جو لوگ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے آیتیں دیتے ہیں, کہا دیکھو قرآن میں ہے کہ وہ عورت نے اپنا سینہ پیٹا. حالانکہ یہ بی بی حاجرہ کا ایک چھوٹا سا عمل ہے, بی بی سارا تھی ہیں بیسیکلی, کہ جنہوں نے بیٹے کی خبر سن کے بڑھاپے میں ایک دم حیرت کا اظہار کیا, جسے ہم کہتے ہیں ہائے میں مر گئی, اس طرح کرتے ہیں نا, یہ اس قسم کی کیفیتیں ہوتی ہے سررا. کہتے دیکھو قرآن میں لکھا سینے پیٹو, تو اب آپ دیکھیے جب ہم نے سر نہ قرآن پڑھا نہ آگا پڑھا نہ پیچھا پڑھا تو ہم چپ ہو جاتے ہیں نا, کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اب آگے ہم کنٹینیو کریں گے, پارے انشر آباد میں ہوگا. 27واں پارہ سورت زاریات آیت نمبر 31. قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا. ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ کے بھیجے ہو کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں. قوم لوط کی طرف اشارہ, جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال دیا اس بستی سے جو مومن تھے. اللہ کو پتا ہوتا ہے کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کو بچانا ہے کس کو نہیں بچانا. ہاں وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. ہائی لائٹ کریں گے, ایک گھر تھا مسلمانوں کا, اور آپ کو پتا وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت لوط کا. پوری قوم ہوموسیکشل ہو چکی تھی. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑی, وہ دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. کیا نشانی تھی آپ کو پتا؟ ڈیڈ سی, بحر مردار. پوری قوم پہ عذاب آیا, گندے پانی کا جوہر وہاں بنا ہوا ہے. آج بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو بدبو کی وجہ سے گزر نہیں سکتے. پانی میں نمک اتنا ہے کہ مچھلیاں مر جاتی ہیں, گرم اتنا ہے پانی کے انڈا ڈالو تو ابل جاتا ہے, اور وہاں سے سڑاند اتنی اٹھتی ہے کہ لوگوں کے ناک گندے ہو جائیں. کہا گندے کام کرنے والوں کا یہی جواب ہے. زندگی کیا تھی ان کی؟ آپ دیکھیں صورت میں تک بازی پہ بہت بات ہو رہی ہے. صرف اندازے یہ ہو کہ یہ جینز کا پرابلم ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. تو جنہوں نے زندگی کو گیس سمجھا اور زندگی کا مقصد بھول گئے, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی کو اوپر جب ہماری پکڑ آتی ہے تو ہم ان کو اسی طرح پکڑتے ہیں. اور اسی طرح کی نشانیاں, وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون, اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب کہ ہم نے انہیں صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون. آخر کر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم ریح العقیم, اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جب کہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر سے وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا, یعنی ہر خیر سے خالی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں کو دیکھ کر اس لیے پریشان ہو جاتے تھے, تو کہا کہ قوم عاد پر جو ہوا تھی اس کے بعد کچھ پیدا نہیں ہوا. یہ جو لفظ عقیم ہے نا, بانجھ عورت کے لیے آتا ہے, یعنی اس کے بعد کوئی اگلی صبح نہیں اٹھی. ماں تذر من شیئن, اور جس چیز پر گزر گئی اسے وہ سیدھا کر کے رکھ دیا. وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین, اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے لوٹ لو, مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا, پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اللہ چاہے انہیں چیزوں کو خیر کا بنا دے شر کا بنا دے. اور انصاف سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا, یعنی اپنی قوت اپنے, بلکہ اس کا ترجمہ بدل دیجئے, والسما بنینا حبی ایدن, اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. یاد رکھیں کہ یہ کیوں بدلوایا, کہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات ہیں اس کو بغیر تبدیلی کے ہم چینج کریں, وہی بولیں گے تو ید ہاتھ کو ہے. تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا, وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ, اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں, اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے کا سن ہوتا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن, اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. شاید کہ تم اس سے سبق لو. کیا سبق لو؟ کہ اللہ کی طرف دوڑو. اور سبق کیا ہے؟ ہائی لائٹ کریں مین آیت سورت کی, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, پس دوڑو اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, سستی چھوڑو. چل رہے ہو تو بھاگو, بھاگ رہے ہو تو تیز بھاگو. کسی نے کہا کہ ایک میسج کسی نے دیا, لیٹے ہیں تو اٹھ جائیں, اٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو چلنے لگ جائیں, چل رہے ہیں تو بھاگنے شروع ہو جائیں, بھاگ رہے ہیں تو سرپٹ بھاگیں. کس طرف؟ سیل لگی ہو طرف آ جائیں, دولت کما لیں, کھانا آ رہا ہے, پیسے آ رہے, نہیں, یہ سب کام کریں کس لیے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو بھاگو اللہ کی طرف. 3 دن رہ گئے یا 4 دن, پھر سیل ختم. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اذان سن لو تو مسجد کی طرف بھاگو, اور جب نیکی کی کال آ جائے تو اس کی طرف بھاگو. اور آپ اس کو سوچیں ذرا, حرم میں جب اذان آتی ہے اور لوگ بھاگتے ہیں, کبھی اللہ نے آپ کو موقع دیا اور اپنے ہوٹل کی کھڑکی سے آپ دیکھیں نا, تو ایسے لگتا ہے چیونٹیوں کی طرح ہر چیز بھاگ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, بھاگ رہی ہے. سب یہی امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف. لیکن جب ہمارے گول فرق ہو جاتے ہیں نا, تو ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی آپس میں بکھر جاتے ہیں, ڈائریکشنز فرق ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کی طرف جب چل کے آتے ہو تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہے, تم اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتے ہو اللہ تمہاری طرف 10 ہاتھ آتا ہے. اللہ تمہارے ہاتھ بن جاتا ہے, تمہارے کان بن جاتا ہے, تمہاری زبان بن جاتا ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ کا شوق لگ جائے. شوق انگلش والا نہیں, بعض کو تو اللہ کا کام کا سن کے شوق لگتا ہے نا, شوق نہیں, شوق, ایسا شوق لگتا ہے جو مجبور کر دے. پھر کسی کو نہیں کہنا پڑے گا اٹھو نماز پڑھو اور اللہ کا کام کرو, بس اللہ کے دین کا درد پیدا کر لیں تو یہ سب سمجھ آئے گا. فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین, میں تو تمہیں اس والا ہوں. تو بھاگو کبھی شوق سے, کبھی خوف سے, کبھی دعا کے لیے. کبھی بچہ ماں کی مار کھاتا ہے اور ماما ماما پکارتا ہے, ہے ایسا؟ ماں مارے بچہ ماما پکارے, تکلیف آتی ہے تو کو ہائے اللہ, ہائے اللہ, اللہ مائنی اوسبی کا من غدبی کا و من سختی کا. شوق آ جائے, کوئی خوشی کا موقع زندگی میں آ جائے تو کہیں اللہ تیرا شکر, رب اوزین یا نشکر نعمتک اللتی. تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف بھاگو, ہر بات تمہیں اللہ کی طرف لے جائے. ولا تجعلوا مع اللہ الہًا آخر, اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی, کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. آپ کو کہا کبھی کسی نے کریزی دیوانے؟ دل میں تو کہتے ہی ہوں گے بہت سارے لوگ کہ کیا ایک ہی کریز ہے ان سب کو, لیکن کوئی بات نہیں. کیا ان سب نے آپس میں کوئی اس پر سمجھوتا کر لیا؟ نہیں, بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. پس نبی ان سے رخ پھیر لو, آپ ان کی باتوں کی پرواہ چھوڑو. فمان تبھی ملوم, آپ پر کچھ بھی ملامت نہیں, یعنی آپ جو کریں ٹھیک کر رہے ہیں, ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, یہ دوسری خوبصورت آیت ہے سورت کی. البتہ نصیحت کرتے رہو, کیونکہ نصیحت تو ایمان لانے والوں کو ہی نفع دیتی ہے. کیا پتہ چلا کہ نصیحت سے فائدہ صرف ایمان والا لاتا ہے, کیونکہ وہ نصیحت سن کے حجتوں میں نہیں پڑ جاتا, باتوں میں نہیں آتا. اپنے آپ سے پوچھیں, کسی کی نصیحت سن کے میرا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو پوری بات بھی نہیں سنتے, کسی بات کی آپ نصیحت کر دیتے ہیں کبھی کسی کو, پڑھنے کی، کھانے کی، پینے کی، بولنے کی سٹائل کی، آدھی بات سن کے وہ آگے لاجکس دا جسٹیفیکیشن. تو جب لوگ آپ کو کہتے ہیں نا مجھے نصیحت نہ کرو، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، تو مان لیجیے یہ ایمان کی کمی ہے. ایمان جتنا آتا ہے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ یہ میرے خیر کی بات تو کر رہا ہے، اور جو نہیں ایمان ہوتا تو پھر انسان نصیحت کرنے والے کو چپ کراتا ہے. تیسری خوبصورت آیت سورت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہے بندگی اس صورت کی، کہ اللہ کی مقصد کو سمجھو. پوری صورت میں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف چیزوں کو بیس بنا کے غور و فکر کی دعوت دی. تو گویا کہ مقصد حیات کیا ہے، کہ اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو پا کر ان کو پہچان کر اللہ کی بندگی کریں. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان توحید کو پالے. اور عبادت کا اور بندگی کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ وہ خوبصورت چیز ہے جو انسان کی زندگی کو خوبصورت کرتی ہے. لیکن افسوس کیا کہ آج اللہ کی بندگی کئی چھوٹی چھوٹی بندگیوں میں بٹ گئی. کہیں شوہر کی بندگی، معاشرے کی بندگی، بچوں کی بندگی، دوستوں کی بندگی. قیامت کے دن ان میں سے کوئی ایک بھی کام نہیں آئے گا. آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پورے پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آخرت کو ہم سب نے ایک گیس پہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا. آج زندگی کا سب سے قیمتی امتحان دے رہے ہم، اور سلیبس بھی نہیں پڑھا لوگوں نے، کتاب کھولی کوئی نہیں، پیپر اٹیمپٹ کیا کوئی نہیں، صرف خواہشات ہیں کہ جنت مل جائے گی. کتنے نا سمجھ ہیں جو سلیبس پڑھے بغیر کمرہ امتحان میں پہنچے. تو آج کتنے لوگوں نے یہ سلیبس پڑھا جو بندگی کا سبق دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں وقت ہی نہیں کمانا ہے، تو کہا ماں اور عید و من ہو میرے رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. مشرک اپنے بتوں کے آگے کھانے رکھتے تھے، برداشت پر پرشاد بولتے ہیں غالباً، پھر ان کے سامنے رکھ کے کھاتے تھے، کہتے تھے اب بت نے قبول کر لیا، اب تم کھا لو، یہ بڑا بھاگوان ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے تم سے رزق نہیں چاہیے، تم مجھے میرے بندے نہیں بنتے، جتنا مرضی کماؤ، جتنے مرضی چندے دو، ڈونیشنس دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں. ہاں اللہ تم سے کوئی نیکی کا کام لے لے تو تمہارا نصیب، کیونکہ ان اللہ هو الرزاق المتین، اللہ وہ تو خود ہی رزاق ہے. رزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود رزق دینے والا بڑی قوت والا اور زبردست ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کو ہمارا مال نہیں چاہیے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبٍ، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہو چکا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو مل چکا. اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے. کس چیز کا خوف دلایا گیا اس صورت میں؟ قیامت کا، مرنے کے بعد کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قیامت کا غم لگا دے، فکر لگا دے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ میں ڈال دے، زندگی کا مقصد سمجھ جائیں، پرپز آف لائف کو سمجھ جائیں گے تو بات سمجھنی آسان ہوگی. آئیے اگلی سورت سنتے ہیں تلاوت.
وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها تصبروا أو
سورت تور. تور کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں ایک دبی ہوئی اور پسی ہوئی قوم کو اٹھانے کا فیصلہ ہوا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی. اتنی خوبصورت سورت ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے دل میں ایمان کا بیج ڈالا تھا اس سورت نے. اور بھی سورتوں کا خیال آتا ہے، اور اس کی تلاوت سن کے جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو انسان الفاظ میں نہیں لا سکتا. تو چھوٹا سا آپ اپنے لیے ہوم ورک رکھ لیں کہ آج سے کل تک کے بیچ میں کسی وقت پہ اس پوری سورت کی تلاوت سنیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قسمیں کھا کر ہم سب کو اس بات کا یقین دلایا کہ قیامت آنے والی ہے. وَالطُّورِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالطُّور وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. قسم ہے طور کی، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی بیت المامور، خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کا بیت اللہ، کہ جہاں اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پہ حضرت ابراہیم کو ٹیک لگائے دیکھا تھا. یہاں فرشتے سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور اور معجزاً سمندر کی. اتنی بڑی بڑی قسموں کا جواب، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے. ما له من دافع، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. یوم تمور السماء مورا، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا. کوئی رائٹ سوچے، گول گھومنے والی، تیزی سے چلتی ہے، گھومتی ہے، اس طرح قیامت کے دن آسمان سپن ہوگا. اور کچھ نہیں تو اپنی واشنگ مشین میں آخر میں سپن ہوتے دیکھیں کپڑے، پورے گھر میں گھڑ 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 کی آوازیں آ جاتی ہیں. بعض وقت آسمان قیامت کے دن یوں ہلے گا. وتصير الجبال سيرا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. اتنا بڑا دھماکہ. فویل یومئذ للمكذبين، یہ ہائی لائٹ کریں، پوری صورت میں آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے. تباہی ہے اس روز سن جھٹلانے والوں کے لیے. کون؟ الذین هم فی خوض یلعبون، جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. آج حجتیں ہیں، مذاق کرتے ہیں. اللہ نے دنیا میں عزت دی تھی ان کو، لیکن اسی میں کھو کے رہ کے. دنیا میں جب قوموں پر عذاب آیا، انہی راستوں سے آیا. کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ وہ دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے چلا جائے گا. امیجن کر، دنیا میں خدا فراموش، آخرت فراموش، قیامت کے دن تھکے پڑیں گے چلو جہنم میں. اور کہا جائے گا اس وقت ان سے، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یقین ہی نہیں آئے گا ان کو کہ یہ آگ ہے. تو پوچھا جائے گا، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوچ نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر. تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے. تمہیں ویسا ہی بدلا دیا جاتا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اللہم لا تجعلنا منہم. اس کے برعکس اب آپ جیسے لوگوں کا ذکر ہے. ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا. آج بھی لطف لے، لیکن کچھ لطف کل کے لیے چھوڑ دے. اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. وہ ہم نے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ دل میں کوئی کینہ اور بغض تو ہوگا نہیں کہ آنکھیں نہ ملانا چاہے. اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی طرح ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. دعا کر لیں اپنی اولادوں کے لیے. اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. اور بات یہ کہ کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص اپنے کسب اور کمائی کے بدلے میں گہن میں گروی ہے. رہن تو سمجھتے ہیں نا, پلچ رکھا ہوا ہے, کاغذ رکھے ہوں بینک کے پاس, اس کو بیچ نہیں سکتے. اسی طرح ہم سب اپنے اعمال کے بدلے میں اپنے جسم کو قیامت کے دن جہنم سے آزاد کرائیں گے. ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت, جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے جائیں گے. یتنازعون فیہا کاسلا لا لغو فیہا ولا تعصیم, وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے, جس میں نہ یاوا کو جس میں نہ وہ بہودہ باتیں کریں گے اور نہ بد کرداری, یعنی شراب پی کر جو خرابیاں آتی ہیں وہ جنت میں نہیں ہوں گی. ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے. کانہم لولو مکنون, ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. امیجن کریں سرونگ بوائز بھی کتنے خوبصورت ہوں گے. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں سوال سوری یہ ایک دوسرے سے آپس میں دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. ہائی لائٹ کریں, جنت میں لوگوں کو اپنی دنیا کی باتیں یاد آئیں گی. یہ کہیں گے, کیا کہیں گے, ہائی لائٹ کر لے, قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر. دیکھیے اپنے گھر والوں میں انسان بہت کھلتا ہے, بڑی بڑی خرابیاں ہم گھروں میں کر لیتے ہیں, لوگوں کے اندر بہت نیک بن جاتے ہیں. تو وہاں جنت میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے, دیکھا بیٹا اللہ کا ڈر تھا تو آج کتنا مزہ ہے. اور سب سے بڑا خوف کیا تھا؟ کہ آخرت ہاتھ سے چھن نہ جائے, آخرت کی ٹرین میں سوار ہونے سے رہ جائے, جنت کی کوچ میں سوار ہونے سے نہ رہ جائے. یاد رکھیے ہمارے ڈرائنگ روم مینرز بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اصل انسان کا معاملہ گھر والوں سے کھلتا ہے. لکھیے ذرا خود سے, گھر والوں سے معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتی ہوں؟ نوکروں سے معاملہ کرتے ہوئے ڈرتی ہوں؟ ہمارے اخلاق کے سب سے اولین حقدار ہمارے گھر والے ہوتے ہیں. بیوی سے معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اگر صرف اس کے اوپر غصہ کر کے اس کی بے عزتی کرنے پہ اللہ نے پکڑ لیا تو میری ساری عبادات نیکیاں میرے ہاتھ میں رہ جائیں گی. اور بعض دفعہ ہم اپنائیت کے نام پہ دوسروں کے ساتھ نڈر ہو جاتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے گیتیں ہوتی ہیں, اپنے گھر والوں کی خواہشات کے ساتھ دین کو لے نہیں چل پاتے تو اس میں پریشان ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مومن دنیا میں آن جاب ہوتا ہے, ڈیوٹی پہ. کیا جاب ہے ہم سب کے پاس؟ کنتم شہداء علی الناس, شہادت حق کی جاب ہے. جب اللہ کے پاس پہنچا تو ویکیشن شروع ہو گیا, پیکج ہے ویکیشن کے نام پہ جنت. وہاں جا کے جتنے موجے کریں مزے کریں, اللہ کہتے وہاں جا کے خوشیاں کریں گے. دیکھا دین کا کام کرتی تھی تو یہ ہو گیا نا. دیکھو تمہیں دین کی نماز کی طرف بلاتا تھا تو تم آ گئی نا میری باتوں پہ. بچوں سے آپ باتیں کریں گے, دیکھا بیٹا آپ کو کہتی تھی پھر آپ نے بات مانی, اب اچھے بچے بن گئے تو آ گئے نا آج ہم سب جنت میں. کیسا پیارا منظر ہوگا, اس کے اوپر لکھنے کو دل جا رہا ہے میرا گھر میری جنت. دنیا کے گھروں کا کیا پتا. تو اپنی جانوں کو گروی سمجھیں. رحیم, ہم سب کی جانیں مورگیج میں رکھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا طریقہ سمجھ لیجیے, دنیا میں کوئی قرض لیتا ہے تو کچھ مورگیج لیتا ہے نا, جتنا زیادہ قرض ہوتا ہے اتنی بڑی قسط چکانی پڑتی ہے نا, یا پھر اتنی ڈیوریشن بڑھ جائے گی. دنیا میں ہمیں جتنی نعمتیں زیادہ ملتی ہیں ہمارا مورگیج اتنا بڑھتا جا رہا ہے. کتنوں کو سمجھ آ گیا؟ جن کو تھوڑی تھوڑی نعمتیں ملی ہیں, اتنی دیر میں چار دفعہ بجلی جاتی, مکھیاں پن پن کرتی, تکلیف ہوتی, کرسیاں نہ ہوتی, زمین پہ بیٹھتے گرمی ہوتی, تو ان کو چھوٹے مورگیج دینے ہیں قیامت کے دن. یہ جو ہم بیٹھے نا ویسٹرن کنٹریز میں پوش چیئرس پہ اور بہت خوبصورت جگہوں پہ, ہمیں تو بہت بڑی بڑی قسطیں نیکیوں کی دینی ہے تب بچیں گے. جتنا حسن زیادہ, جتنا گھر بڑا, جتنا زیور زیادہ, جتنی شوہر کی محبت زیادہ آپ کو ملی, جتنے بچے آپ کے فرما بردار ہوئے, اتنا بڑا قرض لیا ہوئے ہم نے, تو اتنی بڑی قسطیں ادا کریں گے تو بچیں گے. اور اللہ ہمیں بھاگنے والا بنا دے, اللہ کے راستوں میں بھاگے. اور خوشی کیا بنائیں گے؟ دیکھو فمن اللہ علینا, آخر کر اللہ نے ہم پر فضل فرما دیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. قریب تھا کہ تمہاری باتوں میں آگے آگ میں چلی جاتی، لیکن اللہ نے بچا لیا. ہم اپنی پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا محسن اور رحیم ہے، کرو کیا. اب آپ دیکھیں ان صورتوں کے آخر میں عموماً یہی انداز ہے اللہ کے نبی کو، فذکر فمان تب نعمت ربک بکاہن بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. پس نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو نہ مجنون. تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ میں آخرت کا غم لگا دے. اگلی سورت کی تلاوت سنیں گے تو اس میں ایک اور جملے ہیں، ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عینات میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا؟ اصل میں ان کو ایمان نہیں لانا. اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ہی کلام بنا لائیں. دھمکی، کیسی کتاب کبھی انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی جو اللہ نے ان کے سامنے رکھ دی، اور یہ اس نبی کی قدر نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی کے سامنے تو لوگوں پہ نازل ہوتی تھی، کئی دفعہ صحابہ پہ، اللہ کے نبی پہ لوگوں کی موجودگی میں وہی آتی تھی، لیکن نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا. تو آج کیسے مان لیتے اگر اللہ کے نبی آ جاتے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ یقین کی کمی ہے، توفیق نہیں ہے، اسباب تو سارے موجود ہیں. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی خبر، عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں، یعنی اوپر جا کے دیکھ چکے ہیں؟ یا ان میں سے جس نے وہ سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی بھی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی پڑے گی. ساری باتوں میں خلاصہ کیا، کوئی حجت ہی نہیں ان کے پاس نبی کی بات کو جھٹلانے کی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو فکر کرو اس بات کی، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ، یہ آسمان سے، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں کہ یہ بادل ہیں جو انڈے چلے آ رہے ہیں. نہیں ماننے والوں نے نہیں ماننا، پس نبی نے ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو. دیکھیں نبی اللہ کے حکم کے بغیر شہر مقاموں کو نہیں چھوڑتے تھے، اصل میں آپ ہجرت کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی نہیں، اجازت ملے گی تو جائیں گے آپ. صبر کرو، تم ہماری نگاہوں میں ہو، ہمیں پتہ ہے آپ کو کتنا تکلیف ہو رہی ہے اس باتوں سے، لیکن آپ صبر کریں. جب تم اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. کہاں سے اٹھو؟ کسی محفل سے اٹھو، بستر سے اٹھو، نماز پڑھ کر اٹھو، ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذاکر بندہ بنا لے. اگلی سورت کی چند آیتیں سنیں گے.
فأوحى إلى عبده ما أوحى.
سورت کا جو بہت ہی خوبصورت سورت ہے، اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا وہ ذکر ہے کہ جس کا تعلق بیت المقدس سے آسمان تک تھا، اور اسی طرح سے اس سورت کے اندر ہمیں کچھ اور چیزیں بھی دکھیں گی، اور اس سورت میں پہلا آیت سجدہ بھی ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پہلی آیت جس پہ سجدہ کیا جاتا ہے وہ اس سورت میں موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں، بہت ہی آسان سورت ہے لیکن یہ کہ اس پہ غور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ نجم. والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى. قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ تو ایک وحی، وہ تو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی گئی. اللہ کے نبی کیسے بولتے تھے؟ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. کس چیز سے بولتے تھے؟ اللہ کے حکم سے بولتے تھے. اس لیے کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کوئی بات کرے گا تو اس بات کو ہی زیادہ اچھا سمجھا جائے گا. میں اور آپ دن میں کتنی باتیں کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ کس قسم کی ہیں، لیکن اللہ کے نبی جو بولتے تھے وہ بھی وہی تھی. صحابہ میں سے کچھ کی عادت تھی، اللہ کے نبی کی ہر بات لکھتے تھے. تو کہا، کسی نے کہا کہ آپ نہ لکھیں، اللہ کے نبی انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو پتا چلا تو آپ نے کہا، اس ذات کی قسم اس زبان سے نہیں نکلتا. وما ينطق عن الهوى. وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ ایک فرشتے کے ذریعے. اس کی طرف اشارہ ہے. اگلی آیتوں میں حضرت جبرائیل کا ذکر ہے. علمہ شدید القوا. اس کو سکھائی گئی زبردست قوت والے نے اس کو تعلیم دی، جو بڑا صاحب حکمت ہے. اب یہ واقعہ معراج کا ایک منظر ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا. کون؟ جبرائیل، اللہ کے نبی کے. جبکہ وہ بالائی افق پر تھے، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا جو کچھ اس کے اندر تھا، یا دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا؟ یعنی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ سب کچھ کیسے دیکھ کے آگے. تو فرمایا، اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا. یہ وہ جگہ جہاں پہ بس جبرائیل رک گئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی میں آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھیں. دیکھیے آسمانوں کے اوپر کا اگر آپ سوچیں نا، تو میرے ذہن میں بچپن کی وہ فیری ٹیلز جو فلموں میں ڈرام بچوں کی نہیں دیکھتے آپ، بہت ایک فینٹسی سی لینڈ ہے، پرستان، کہیں موتی لگے ہوئے ہیں، کہیں ستارے جڑے ہوئے. آسمانوں کے اوپر اتنا حسن ہے، موتی، ستارے، سونا، چاندی، اور کیا، یعنی اس کا حسن لفظوں میں بیان نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو منظر تھا میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی ایگزیجریشن تو نہیں کریں گے نا. انتہا جنت الماوا، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. کیا نہیں دل چاہتا کہ ہم یہاں جائیں؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مرتے ہی جب مومن کی روح جاتی ہے وہ یہ سب کچھ دیکھتی ہے اوپر جا کے، کیونکہ وہ آسمانوں سے ہوتی ہوئی ساتھ میں آسمان پہ جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے. تو اگر کہیں جانے کا شوق ہے نا، کبھی دل چاہتا ہے نا کوئی دنیا کا اچھا جگہ دیکھیں، کوئی نیاگرا فال جائیں یا کوئی بھی دنیا کا اچھا مقام سوچا، تو جب مومن کو ان سب باتوں پہ یقین آتا ہے نا، تو وہ اس کو سوچتا ہے تو اس کو موت بری نہیں لگتی. تو آپ اپنی موت کو سوچیں، سچا میری روح نکلے گی، پھر پہلے آسمان پہ جائے گی، پھر دوسرے پہ جائے گی، پھر سدرۃ المنتہا سے گزرے گی، پھر نبیوں کے پاس سے گزرے گی، پھر آسمان پہ جاؤں گی، عرش پہ جاؤں گی. کیا فینٹیسی ہے، یعنی کیا بندہ صبر کر سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام اپنی موت کے لیے بے چین ہوتے تھے، صبر ہی نہیں ہوتا تھا ان سے، کہتے تھے کہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور دنیا میں کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کر رہا ہوں. اس یخشا سدرۃ ما یخشا، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. اللہ اکبر. نگاہ نہ چدھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، یعنی اللہ کے نبی کو وہ کچھ دکھا دیا جو مرنے کے بعد ہم دیکھیں گے. نبیوں کو پہلے کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں کو بھی یقین دلانا ہوتا ہے، اور ان کا علم جو ہوتا ہے وہ مشاہدے کا علم ہوتا ہے. بعض اوقات بہت ہی خوبصورت اس میں روایتیں ہیں جس کا وقت نہیں ہے اس وقت کہ آپ سے شیئر کروں، لیکن زندگی رہی تو پڑھیں گے. یہ اگلی آیتیں جو ہیں اس پہ نوٹ کر لیں کہ یہ وہ موقع ہے جب پہلی دفعہ آیت سجدہ نازل ہوئی تھی اور صحابہ نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی سورۃ نجم پڑھ رہے تھے، اتنا زیادہ رقت طاری ہو گئی لوگوں پہ کہ کفار نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کر لیا. اب ذرا بتاؤ، کبھی تم نے لات اور عزہ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کبھی غور کیا؟ ان کے بتوں کے نام ہیں کیا؟ بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی، یعنی کیسے نا سمجھی کی باتیں کرتے ہو، یہ درست بات تو نہیں ہے. دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی. حقیقت ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. ہائی لائٹ کریں، گیس ورک، اٹکل، پچو، بہت سارے لوگوں نے زندگی گیس پہ رکھی ہوئی ہے، اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، سچ ہے کہ نہیں؟ کچھ مرید تو ہم نے سنے ہیں نا، زن مرید، کرن مرید، لیکن اصل میں خواہش کا مرید ہوتا ہے بندہ. مرید کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا، ہر وقت خواہشوں کے ارادے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی. خود سے پوچھیں، ہدایت آنے کے بعد کیا پھر خواہش مرید ہو؟ کہ انسان جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے معصوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں لے سکتا. ہائی لائٹ کریں، اللہ اس قرآن کے تکمیل کے قریب پہنچا کر ہم سب کو یقین دلا رہے ہیں کہ گمان کی جگہ حقیقت کو لے آؤ. بدگمانی انسانوں کے معاملے میں بھی گناہ حرام ہے، اور اللہ کے معاملے میں جنت جہنم کا گمان ہے. آئی تھنک اٹ ول ہیپن، نہیں، یس اٹ شوڈ بی، تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. پس نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب ہی نہیں ہے، اس کے حال پہ چھوڑ دو. 3 سیکنڈ تک اس پہ غور کریں. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، دنیا. علم بھی حاصل کر رہے ہیں نا، تو یہ صرف دنیا بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. تنقید ہے یہ علم کے موٹیف پہ، کہ آج دنیا کا جتنا علم ہے سیکولر علم، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اور چاہتے ہیں. یہ بات تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. پیچھے بھی بات گزری تھی کہ بڑے گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں پہ آسانی کر دے گا. اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، بے شک آپ کے رب کا دامن مغفرت بڑا وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. پس نبی تم نے جس شخص کو بھی دیکھا سوری پس نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا. ہائی لائٹ کریے گا، بڑی اہم آیتیں ہیں. کیا کبھی اس شخص کو دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، یعنی نیکی کی نیت کی پھر بدل گئی، اللہ کے راستے میں کچھ دیا دیتے دیتے رک. اس پہ بڑی آیتیں ہیں. ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک واقعہ ہے، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی؟ کون سا ابراہیم ہائی لائٹ کیجیے؟ وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. میرا ابراہیم بے وفا نہیں تھا، وہ وفا مند تھا. خود سے پوچھیے ہمارے بارے میں اللہ فرشتوں کو کیا کہے گا. اور اس آیت پہ پہنچ کے خاص طور پہ اپنی وہ نیتیں سوچیں جو ہم نے بدل لی. کئی دفعہ بیٹھ کے نیکی کی نیتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں بدل لیتے ہیں، کیونکہ وقت ٹل گیا، جذبہ ٹھنڈا ہو گیا، بدگمانیاں پیدا ہو گئیں. تو یہ اس شخص کی بات ہے کہ جو نیکیوں کے ارادے کر کے پلٹ جائے پھر اللہ کی نظروں میں وہ بے وفا ہے. اور جب بھی انسان پلٹتا ہے نا، تو یاد رکھیے کسی دنیا ہی کے فائدے کو سامنے رکھ کے پلٹتا ہے، تو کا ذرا سوچ لو جس دنیا کے پیچھے بھاگتے اس کا حال کیا ہوگا. اللہ تزر وازر تم وزرو اخرا، سوری، اللہ تزر وازر تم وزر اخرا. اور یہ صرف قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ابراہیم اور اس موسیٰ کے صحیفوں میں بھی بات تھی. کیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سوچے اپنے بوجھ کو اٹھا کے خود چلنا پڑے گا قیامت کے دن، کتنا بڑا بوجھ ہوگا، چل نہیں سکیں گے اس دن. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے سعی کی. اور سعی کے اندر صدقہ جاریہ کی وہ ساری کوششیں، اس ایک آیت کی کچھ چار صفوں کی تفسیر بنتی ہے اگر ہم ڈیٹیل سے پڑھیں تو. لیکن خلاصہ کیا کہ زندگی میں جو کوششیں کر جائیں گے وہی آپ کی کوششیں کل کام آئیں گی. بخاری مسلم میں اور بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی. اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں ملے گا. سبحان اللہ، کوششوں کا بدلہ، ارادوں کا بدلہ، نیتوں کا بدلہ ہے. کل سب کچھ ہوگا جب انسان کوشش کرے گا. اللہ سے دعا کیجیے اپنی زندگی میں اس اعلی ثواب کے کچھ کام شروع کر دیں اور اپنی زندگی میں پھر اس کی بہار کو بھی دیکھیں. حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع، الا من ثلاث، تین چیزیں. آپ بھی اپنے لیے ان تین کو نوٹ کریں، میں اس میں کس کے اندر اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ سکتی ہوں؟ سب سے پہلے ولد صالح یدعو لہ وعدہ، نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے بعد پھر دعائیں بھی کریں گی اور نیکیاں بھی کرے گی. دوسری چیز، او علم ینتفع بعدہ، کسی کو کوئی علم سکھا جائے جس سے بعد میں نفع حاصل ہو. اور تیسرا، صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جائے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان تینوں میں اپنے اکاؤنٹ کھلوانے کی توفیق عطا فرمائے. کل کچھ کام نہیں آئے گا. موت کے وقت اگر کسی کو 10 منٹ کی مہلت دی جائے نا، صرف 10 منٹ، تو وہ فوراً لوگوں سے کہے گا کہ مجھے ایک کاغذ لا دو تو میں وصیت لکھ دوں کہ میں اپنا 1/3 اللہ کے راستوں میں دے رہا ہوں. یقین کریں. بلکہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، انسان تو کہے گا سارا کچھ دے ہوں، کہا جائے گا اب نہیں جا سکتے، تو دیر کس بات کی. کل ان بچوں سے جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے. وَأَنَّ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ ان کی صحیح کی، اور یہ کہ اس کی صحیح ان قریب دیکھی جائے گی. بڑی خوبصورت بات ہے کہ بعض لوگ اپنی کوششوں کے بدلے خود بھی دیکھتے ہیں اور کچھ ان کے جانے کے بعد پھر ان کی قربانیوں کا پھل پاتے ہیں، اور اس کی جزا، اس کی پوری جزا دی جائے گی. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، کیوں دنیا میں کھوئے ہو، کیوں مال اولاد میں کھوئے ہو، آخر کر پہنچنا تو تیرے رب کے پاس ہے. اس کے راستے میں دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ دل چھوٹا ہوتا ہے، حالانکہ یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. ہائی لائٹ کریں، زندگی میں کتنی دفعہ ہنسی اور کتنی دفعہ روئی، یہ دونوں چینل میرے رب کے ہاتھ میں. کبھی بچے کو ہنستا دیکھیں تو اس آیت کو سوچیں، روتا دیکھیں تو اس کو دیکھیں. تو مجھے خوش بھی وہ کرتا، مجھے دکھ بھی وہ دیتا، تو میں اس کے معاملے میں اتنی غیر سنجیدہ. اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے. اس دور میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بچہ کیسے بنتا ہے. اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کی اور جائیداد بخشی۔ ہائی لائٹ کریں، اپنی جائیدادوں کی لسٹ بنائیں سائد پہ، اور ساتھ ہی سائد کو لکھ لیں گنا دیا اس نے۔ الحمدللہ میں کسی سے مانگنا تو نہیں پڑتا اپنی ضروریات کے لیے، ہم غنی ہیں، ہم ماشاءاللہ سیلف سفیشینٹ ہیں۔ کس نے دیا؟ اسی نے دیا، وہی جائیدادیں دیتا اور ہم اسی کے نام پہ نہیں لگا سکتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کیونکہ بچوں کے نام لگانی ہے، تو بچے کس کے نام لگائے ہم نے؟ وہ بھی تو اسی کے نام لگانے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، نیک تربیت کریں، ان کو وقف کریں، اپنے گھروں کو اللہ کے لیے وقف کریں، اور وہی بچے ان کے بعد انہیں گھروں میں اللہ کا نام پھیلاتے رہیں۔ رشک آتا ہے پھر ماں باپ پہ، جنہوں نے مال اولاد سب کچھ لگا دی، ایک شخص کا نام میرے ذہن میں آ جاتا ہے فوراً۔ اس پہ ہمارے خاندان کی ایک بڑی بڑی زبردست شخصیت تھی، ساری زندگی لوگ ان سے ناراض رہے، اتنے سخت دین کے معاملے میں، سگی بیٹیوں کے گھر میں شادیوں پہ نہیں جاتے تھے بیٹوں کی، کہ تم برات لے کے جاتی ہو تو میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ بیٹیاں بھی دیندار تھیں، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا تھا ان کی بیٹیوں کی شادی میں، بس وہ سنتوں سے ذرا سی ہٹتی پٹتی چیز دیکھتے تھے۔ بیٹیوں کی شادیوں پہ اگر برات بلا لی تو ابا جی نہیں گئے، اور چلتے پھرتے شعر پڑھتے تھے۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر کے دن بندہ رب وہی اللہ بندے سے کہہ دے کہ یہ بندہ سارے جہاں سے ناراض ہے میرے لیے، اپنے گھر وقف کیے۔ آج بھی میں کہہ رہی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ان کی چیزیں، 27 حافظ قرآن ہیں آج ان کے بیٹوں پوتوں ہیں، اور میرا علیہ اب ایک دو اور ہو گئے ہوں گے، جس میں ماشاءاللہ 3-4 تو میرے اپنے بھائی کے بچے ہیں جو ان کی بیٹی تھی، پوتی تھی ان کی، اور رمضان میں گھر گھر میں مسلوں پہ ان کے بچے پوتے نماز قرآن پڑھتے، اور ان کے گھر مدرسے بنے ہوئے، اور اللہ نے دل کھول کے دیا، جتنا اللہ کے رستے میں دیتے تھے اتنا اللہ نے دیا۔ کپڑے کا کام کرتے تھے، حلال کام، سیدھے سادے، اور کہتے تھے میں نے مدینہ میں مرنا ہے، اور 2-3 مہینے ریاض میں اپنے بیٹے کے گھر میں بیمار رہے، اور پھر شروع ہو گیا اگلے دن، بیٹا گاڑی خالی کر لو، بیٹا گاڑی خالی کر لو، کتابوں کا کام بیٹوں کا بھی تھا، کہتے تھے یہ بڑی گاڑی خالی کرو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں گاڑی خالی کرو، تمہیں مدینہ جانا ہے۔ اور آپ کو پتا کہ ادھر ان کو یعنی نزا کی سختی شروع ہوئی، کہنے لگے مجھے مدینہ لے جاؤ، اور آج مدینہ میں دفن ہے۔ ان کی بیوی ان کے بارے میں کہتی ہے حاجی صاحب نے اللہ سے بھی اپنی بات زبردستی منوا لی، جیسے دنیا سے منواتے تھے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے پتا چلے میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، ابھی ایک سیکنڈ میں پوچھ لیں آپ کی نظر میں اللہ کا کیا مقام ہے۔ اب اس آیت کو پھر سنیے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے شعرا۔ اللہ کہتے تم اپنی جائیدادوں پہ خوش ہوتے ہو، 4-4 مرلے کی چیزوں پہ، میں شعرا کا مالک ہوں، چمکتا ہوا چاند ہے میرا، سورج میرے ہیں، اور زبردست کتنا ہوا، انہ اہلک عادن الاولا، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ تم کہاں باقی رہو گے؟ کتنی جائیدادیں لوگ چھوڑ گئے بچوں کے ہاتھوں میں، چند سالوں میں وہ بھی ختم۔ اللہ نے اتنی قوموں کو نیست و نابود کرا دیا، وہ قوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو، کون سی قوم ہے؟ خواہش پرست قوم، قوم لوط، الٹا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ جو کچھ وہ تم جانتے ہی ہو کیا چھا دیا۔ آپ نے نوٹ کیا قوم لوط کے عذابوں کو ہر جگہ مختلف رنگ سے اللہ نے پیش کیا، وہ خواہشوں میں گرے، اللہ نے ان کو خواہش چھتوں کے بل الٹا گرا دیا۔ فبئی آلائی ربک تتمارا، اس کو ہائی لائٹ کریں، رونا آتا ہے اس آیت کو پڑھ کے۔ پس مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا، کیا شک ہے؟ یہی شک ہے نا کہ یہ اللہ کی نہیں دی ہوئی، یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میرے بچوں کا مستقبل ہے، یہ میرا فیوچر ہے، یہ میری شان ہے، یہ میرا ہے۔ فرمایا نہیں، حاضر نذیر من النذر الاولى، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آزفت الآزفہ، آنے والی گھڑی قریب آ گئی، کون سی؟ قیامت، قیامت قریب آ گئی، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں اللہ کے سوا. افمن ھذا الحدیث تعجبون, اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تمہیں اظہار تعجب کرتے ہو؟ تمہیں اس کتاب پہ تعجب ہوتا ہے؟ یہ باتیں سن کے حیرت کا اظہار کرتے ہو, اسٹرینج فیل کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون, ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وانتم سامدون, اور گا بجا کر اسے ٹالتے ہو. اس قرآن کو پڑھنے کے بھی تو انداز ہے نا. اپنی چوپالوں میں بیٹھتے تھے مکہ والے راتوں کو بیٹھک میں, اور راتوں کو محفلیں لگاتے تھے گانوں کی, اس کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی محفل میں نیند آتی ہے, محفل موسیقی میں آنکھیں پٹ پٹ کھل جاتی ہیں, ہنستے ہو اس کتاب کو مذاق بناتے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا, اور جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لو. یہ ہم سجدہ کریں گے. سجد وجهي للذي خلقه وصور شقه وبصره بقوله وقدرته وقوته. ہم نے سجدہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ پہلا سجدہ تھا. اور یہ میں نے تو آج اپنی کمزور آواز میں آپ کو سورت سنائی ہے نا. جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ میں جا کے پڑھی, اتنا وزن طاری ہو گیا, سب ارد گرد سے جمع ہو گئے, مسلمان بھی کافر بھی مشرک سب بھول گئے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. اور اللہ کے نبی یہ اپنے جوش سے آیتیں پڑھ رہے تھے, جو ہی یہ آیت ختم ہوئی اللہ کے نبی نے سجدہ کیا, کفار نے بھی ساتھ سجدہ کر لیا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا کیا. جو ہی انہوں نے یہ پڑھا, کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلائی, ہوتے ہوتے یہ بات حبشہ پہنچ گئی, مکہ والے سب مسلمان ہو گئے. وہ بےچارے تھوڑے سے چند لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے واپس آئے خوشی کے مارے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی. صرف ایک شخص تھا جس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے پاس سے مٹی لی اور سر کے ساتھ لگا کے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بات کو اس کو کفر پہ مرتے دیکھا. تو اس قرآن کا اثر صرف میرے آپ کے نہیں, کفار کے دل پہ بھی ہوتا ہے. آج اگر ہم یہ قرآن صحیح پڑھانے والے ہوتے نا تو کفار مسلمان ہو چکے تھے. یہ جو لفظ سامدون آئے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے, سمود کہتے ہیں گانے بجانے کو. اشارہ ہے کفار مکہ قرآن کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہٹانے کے لیے زور زور سے گانا شروع کر دیتے تھے. حضرت ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں سمود تکبر کے طور پر سر کو ایک قسم کا ہلاتے تھے یا کوئی ان کا معاملہ تھا اس کے لیے کہتے ہیں. کفار مکہ جب اللہ کے نبی کے پاس سے گزرتے تو غصے کے ساتھ منہ پر اٹھائے ہوئے نکل جاتے, یعنی ہم نہیں سنتے, تنیوی گردنے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا کبر دور کر دے اور اس قرآن کی بات کو ہمارے دلوں میں اتار دے. ہماری باتوں میں تو اثر ہی نہیں ہے جو اللہ کے کلام کا اثر ہے. تب یہاں رکنا پڑے گا, حالانکہ میں آج سورہ قمر بھی کرنی تھی لیکن اب وقت چونکہ اوپر ہو گیا. کر تو لیں لیکن مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. جی لکھیے ادھر آن لائن والے کیا چاہتے ہیں, یا کل میرا خیال ہے کل کریں گے. نئی صورت نہیں شروع کرتی میں, چل رہی ہو تو پھر میں وقت لیتی ہوں, کیونکہ آج اصل میں دو مدنی صورتیں بھی تو تھیں نا, صورت فت اور محمد, اس وجہ سے ٹائم لگا. کل نہیں لگے گا, ہم زیادہ وقت تلاوت کے ساتھ ترجمہ سنیں گے. اور آپ کو پتہ کل کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ صورت الرحمن. تو بلا لیں پھر اپنے دوستوں کو. جزاک اللہ خیر. یہ ایک چھوٹی سی پوئم ہے, پڑھ کے سنا دیتی ہوں صرف اس بات میں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو. میرا خیال سننے کے موڈ میں نہیں ہے. ہے موڈ میں؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. پھر پن ڈراپ سائلنٹ. اے ماہ رمضان آہستہ چل, ابھی کافی. مجھے شعر آتے ہی نہیں پڑھنے, کوشش بھی کروں گی تو اچھا نہیں پڑھوں گی. بہرحال اچھی لگی تھی پوئم تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. اے ماہ رمضان آہستہ چل, ابھی کافی قرض چکانا ہے, اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے. کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے, اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں, کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور اب کو ہم نے منانا ہے. جنت کا کرنا ہے سودا, جہنم سے خود کو بچانا ہے, اے ماہ رمضان آہستہ چل. تو کیا وہ آہستہ چلے گا؟ نہیں, ہمیں تیز چلنا پڑے گا. ففروا الی اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے کہہ رہی ہیں
اگر آپ دکھاؤ گے اپنی بس کے بارے میں پکچر کھانا میں آپ کو ای میل میں بھیج دوں
کل دکھا دوں پھر
وہ بھی کہہ رہے
ہیں اچھا چلیے جی اب چل ہم نماز بھی پڑھیں گے اور جو ساتھی جو ہیں وہ گاڑیوں والے ہیں وہ تو فوراً نکل جائیں گے یہ پکچر جو بھی آج ابھی بات کی تھی دیکھیں کچھ لوگ ماشاء اللہ اتنے ایفیشینٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کلاس میں کرتی ہیں تو اس کے اوپر لوگ فوراً ہی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا پکچر شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ دیکھ لیجئے آپ بھی اس کو اللہ اکبر دیکھنے کو دل تو نہیں کر رہا کیسی لگ رہی ہے پکچر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے دیکھو تم خود اس سے نفرت کرتے ہو کیا خیال ہے اس کو پرنٹ کر کے اپنے گھروں میں نہ لگا لیں جب دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا نا اللہ تعالیٰ ہمارا دل بدل دے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام
جزاکم اللہ خیر کثیر واسم الجزا استاد الحمد للہ آج کے پورے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا ہے آپ لوگ سب ایک ایک بات لکھیں اور مجھے جو سب سے زیادہ ٹچنگ بات لگی وہ یہ کہ ہمارے گھر والے اور ہماری روٹینز ہمارے بچے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین میں کام کرنے سے نہ روک لیں یعنی اتنی مصروفیات نہ بڑھ جائیں ہماری اتنی ڈیوٹیز نہ بن جائیں ہماری زندگی میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے پیچھے ہٹیں قیامت کا گمان نہیں یقین رکھنا ہے بالکل صحیح بات ہے بالکل ٹھیک بات ہے ففروا الى اللہ یہ بات سیکھی الحمدللہ نو غیبت بالکل صحیح اور فیملی ایفرٹ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اس کے لیے پھر دعائیں بھی کرنی ہے نا ہم نے وہ جو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا والی دعا ہے اور بھی حضرت ابراہیم کی دعا سو وی ہیو ٹو کنٹینیوسلی جسٹ انوک دس موت سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ تعالی اور موت کا کچھ پتہ بھی نہیں کہ کب آ جائے نعمتوں کا کیسے حساب دیں گے بالکل صحیح بات ہے جنت کے لیے محنت کرنی ہے اس دنیا میں انشاءاللہ تعالی اور جب ہم جنت کی محنت کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ظاہر سی بات ہے کوشش کیسی کرنی پڑے گی اگر جنت کے لیے ہم نے کوشش کرنی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی تو پھر کیسی محنت کرنی پڑے گی احسان کے درجے پر کرنے کی ضرورت ہے غیبت سے بچنا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ عمل کرنے والا بنا دے آمین یا رب العالمین جو بھی ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے اور جو ہم عمل کرتے ہیں اس پر ہمیں استقامت مل جائے تسبیح کی جگہ انگلیاں یوز کریں حدیث ہے جی بالکل بدگمانی سے بھی بچیں گے انشاءاللہ اور اللہ کی طرف دوڑ لگانی انشاءاللہ بھاگنا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کریں جزاکم اللہ خیر کثیر واسن الجزا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب العرش العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحان سبحان الله سبحان